الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سید المرسلین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذين معه أشداء والكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وعن سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وما وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى ابو بكر فعجبنا لبكائه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر اعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امن الناس علي في صحبتي وماله ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لا اتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام ومودته او كما قال عليه الصلاة والسلام وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير ابا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم اجمعين عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنما تقول موت قال إن لم تجدني فأوتي أبا بكر أو كما قال ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک اللهم صل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رضي الله عنه اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ لمحہ یقیناً ہم تمام کے لیے بہت متبرک ہے اور ہماری مغفرت و نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور دنیا و آخرت میں ترقی درجات اور دنیا و آخرت میں ہر قسم کی نحوست و مصائب سے نجات اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے واصل اور متصل ہونے کا یہ بہت مبارک لمحہ ہے جس کی قدر و قیمت کو بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن میدان محشر میں ان مجالس و محافل جس میں اللہ اس کے رسول اور اس کے رسول کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر دشمنان خدا، دشمنان رسول اور دشمنان صحابہ اہل بیت کا تعاقب کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی غلامیوں کا حق ادا کیا ہے اور خدمت کا حق ادا کیا ہے ان کے تذکروں کو اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر ذکر کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہی محافل قبر و حشر و دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کا باعث بنتی ہے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ تمام افراد کا کہ ایک مختصر سے وقت پر جو اعلان کی صورت میں آپ تشریف لائے، اور ہمارے شہر کے ناگفتہ بے حالات کے باوجود آپ نے عظمت صحابہ اور ناموس صحابہ سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے یہاں پر آپ تشریف لائے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے اور ہم جیسے ناکاراؤں کی آپ حضرات نے حوصلہ افزائی کی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ذکر صحابہ میں مخلص فرمائے، اور ہر اس شخص کے ذکر میں ہمیں مخلص کرے کہ جس سے اللہ اور اس کا حبیب خوش ہوتا ہے۔ مقصود اور مطلوب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رفقا کی عظمت ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، اور یقیناً وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اس ذکر میں مخلص ہوتے ہیں تو گنبد خضرا میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اس ذکر سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے غلام جنہوں نے اپنا گھر بار ہر شے چھوڑ کر حالات کے ناگفتہ معاملات کے باوجود وہ میرے محبوبوں کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو یقیناً مجھے حضرت حکیم الامت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الرضوان کا وہ مبارک قول یاد آتا ہے کہ جس وقت دشمنان سیدنا امیر معاویہ نے حضرت صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ پر تبرہ کیا اور مغلظات بکی، تو اس وقت حضور شیخ الاسلام سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے گجرات کے ایک مختصر سے قصبے میں رہتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے مناظروں کے ذریعے اور اپنی تحریر کے ذریعے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی مختصر سی خدمت پر مجھے اتنا بڑا انعام ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ رات کو میں سو رہا تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شایان شان انداز میں جلوگر ہوئے اور مجھ سے کہا، احمد یار تو نے دنیا میں میرے صحابی کی لاج رکھی ہے، میدان محشر میں تیری لاج رکھوں گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ حصہ نصیب فرمائے اور وہ کرامات اور وہ عظمتیں جو اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے، حضور حکیم الامت کی اس خدمت اور حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، حضرت علامہ مولانا محقق اہل سنت پروفیسر محمد نور بخش توکلی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، حضور شیخ الاسلام حضور شیخ الحدیث و تفسیر محمد علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جن جن حضرات نے اپنے محاذ پر ربز کا مقابلہ کیا اور رافضیت کو نکیل ڈالی اور اپنی زندگیاں اور اپنی تمام تر توانائی اور اپنی تمام تر طاقت و بساط کو مشتمل کر کے دفاع صحابہ میں صرف کیا، اللہ ان کے فیض کو ہمارے قلب و جگر پر جاری فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے نقوش مقدسہ پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ اکرام علی مرضوان کو جو منقبۃ و مقام عطا فرمایا ہے، جو عظمت عطا فرمائی ہے، اس کو ہم ذکر کریں، اور بالخصوص خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے مقام و مناقب کو ذکر کریں. ہم میں یہ بساط اور یہ توفیق نہیں اور نہ ہم اس منصب کے اہل ہیں، لیکن دور کے اعتبار سے بزرگوں کا لکھا ہوا سبق سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ان مخلصین کے صدقے ہمارے ان دروس کو بھی اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بھی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان غیبی بشارات کے اندر بھی امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس امت مرحومہ کے ساتھ جو معاملات مستقبل میں درپیش تھے ان کی استقامت کے لیے کہ ان کو ثابت قدمی ملے اور آنے والے ہر معاملات پر وہ ثابت قدم رہیں اور آنے والی تمام تر قوتیں جو بظاہر اپنے معاملات کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتی ہیں لیکن وہ ایک پانی کے جھاگ کے مانند ہیں، اور جو اہل حق ہیں وہ ہمیشہ غالب رہیں گے. قرآن کریم نے یہ وصیت بھی کی ہے اور باقاعدہ اس اتھینٹک بات کی خبریں بھی مرحمت فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے سامنے ساری باتوں کو ذکر کر دیا ہے کہ مستقبل میں کلمہ پڑھنے کے ساتھ تم پر کیا کیا چیزیں وارد ہوں گی، کن کن مشکلات کا تم نے سامنا کرنا ہے، اور ان مشکلات کا سامنا کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں، اور ان مشکلات کو تم کیسے سر کرو گے وہ راستہ بھی ہم بتاتے ہیں، اور جب وہ مشکلات جو تمہارے سامنے آ جائیں گی اس کا وقت اور پیریڈ کیا ہوگا وہ بھی ہم بتاتے ہیں، اور اس کے بعد تم ہی کامیاب رہو گے یہ بھی ہم بتاتے ہیں. تو یہ قرآن نے بالتفصیل ذکر کیا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو کتاب الفتن کے اندر فتنوں کے بیان کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، ان تمام صحابہ سے جو کثرت کے ساتھ مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخلصین اور ایماندار صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں اور رفیق اعلیٰ کے سفر کر رہا ہوں، اور ٹھیک میرے رخصت ہونے کے بعد یہ حالات شروع ہو جائیں گے، اور یہ حالات اتنے عرصے تک رہیں گے، اس طرح تم نے مقابلہ کرنا ہے، اس حالات کے بعد یہ حالات ہوں گے، اور زمانہ مجھ سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا انتشار، افتراق، مسائل، جھوٹ، دجل، فریب اور دجالین دجل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، لیکن تم میری بشارات پر یقین رکھنا کہ وہ چاہے اپنی ساری طاقتوں کو مجتمع کر کر آ جائیں اور تم بظاہر صورت حال کے حوالے سے تنہا اور کمزور ہو جاؤ تو کمزور تم ظاہری طور پر ہوں گے، لیکن اگر تمہیں میری بشارات اور میری ذات پر تمہیں یقین کامل رہے گا تو تمہارے بازو تو کمزور ہوں گے، دل بڑا توانا ہوگا، اور تمہارے اندر قوت ہو جرت بڑی آئے گی. تو یہ صحابہ اکرام کو حضور نے بھی تفصیل بیان کیا ہے، ساری چیزیں بیان کی ہے، اور اس میں صحابہ کی خلافت بھی آ گئی. جب یہ بتانا ہے کہ مہدی آئے گا تو یہ بتانا نہیں کہ صدیق اکبر آئے گا، جب یہ بتانا ہے کہ دجال سے ایسا مقابلہ ہوگا اور میرے دین کو اور میری سنت کو ایسی نصرت ملے گی، تم نے یہ کرنا ہے. جو قیامت کی انتہا پر ہوگا اس وقت یہ بتایا ہے، تو جو شروع کے معاملات ہیں وہ نہیں بتائے. تمام احادیث کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بالتفصیل ذکر کیا، اتنے اتھینٹک اور اتنے مضبوط انداز میں ذکر کیا کہ میرے بعد خلافت صرف 30 سال رہے گی. اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ایک ایک چیز کو آقا نے ذکر کر دیا، فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد دانتوں سے نوچنے والی بادشاہیت آ جائے گی جو تمہارے جسم کو نوچ دے گی، اور جس طرح وہ بادشاہیت ختم ہوگی اس کے بعد پھر الہاد اور بے دینی چلے گی. اور ٹھیک آپ اٹھا کر دیکھیے، صحابہ اکرام علی مرضوان نے اس قول پر مکمل عمل کیا. جس وقت سیدنا مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو 30 سال کو ختم ہونے میں 5 مہینہ یا 6 مہینے کا کچھ عرصہ تھا. سیدنا امام حسن مجتبیٰ خلافت کے منصب پر آئے اور آپ نے یقیناً اپنے آپ کو اس بشارت میں رکھا، ٹھیک وہ وقت وہ ساتھ
شام ڈھل رہی ہے اور 30 سال مکمل ہو رہے ہیں اور رات سے پہر 30 سال کے بعد کا شروع ہو رہا ہے. آپ نے اپنے آپ کو عظمتی گروہ میں رکھنے کے لیے فوراً خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر کے خود کو اس 30 سال میں شامل کر دیا جس کو حضور نے سب سے پسندیدہ سال کہا تھا. تو صحابہ نے ہمارے سامنے بذات خود ان تمام امور پر عمل کر کے دکھایا اور ان معاملات کو ذکر کر کے بتایا اور ان تمام سلسلے کو ذکر کیا ہے. اور یقیناً حضرت امام حسن مشتبہ اور حضرت مولا علی کا کھڑے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر سے خلافت کا مطالبہ اور اس میں جھگڑا اور اس میں مخاصمت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کی وہ ساری حدیثیں جو وقت رہا تو میں پیش کروں گا ورنہ آگے نشستیں آئیں گی تو میں مناسب وقت کے اعتبار سے ان تمام بشارتوں کو لاؤں گا کہ جو احادیث میں بالکل واضح ہے جس سے بچہ بھی چمک جائے کہ پہلا نمبر ہی سیدنا صدیق اکبر کا تھا, دوسرا فاروق اعظم کا تھا, تیسرا عثمان غنی کا تھا اور چوتھا مولا علی کا تھا. ہمارے درمیان اور شیعوں کے درمیان یہ مسئلہ مراقۃ الآرا بنتا ہے کہ خلافت منصوص ہے یا غیر منصوص ہے. منصوص کے نص کی تعریف ہمارے وہاں جو کتاب اصول میں کی جاتی وہ یہ ہے کہ سیق الکلام لاجلہ, ما سیق الکلام لاجلہ, جس مقصد کے لیے, جس ذات کو واضح کرنے کے لیے, جس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے, جس کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے وہ کلام چلایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں نص. ہم اہل سنت کے نزدیک جو علامہ امام نبوی علیہ رحمہ نے شرح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے وہاں امام کا منصوص ہونا شرط نہیں ہے کہ اس کا نام لے کر اس کا ذکر کیا جائے, یہ شرط نہیں ہے. یہ جمہور اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ ہمارے وہاں امام کا منصوص ہونا شرط نہیں ہے. اہل تشیع کے نزدیک اصول کافی کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ امام کا ان کے نزدیک منصوص ہونا شرط ہے. ہاں ہمارے وہاں جہاں پر حضرت پیر محلی شاہ صاحب نے یا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یا دیگر ائمہ نے یا جس طرح میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور نے ساری چیزیں ذکر کر دیا ہے, اس پر یہ اعتراض اگر قائم ہو کہ جناب تمہارے وہاں بھی منصوص ہے تو اس کا جواب یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے وہاں منصوص بھی عالم نہیں ہے, منصوص بھی صفات ہے. یعنی نام کے ساتھ منصوص نہیں ہے کہ جو ذکر کیا ہو, صفات بتائی ہے کہ حالات ایسے ہوں گے اور ایسی صفت والا اس کا مقابلہ کرے گا اور وہ صفات بالترتیب خلافت میں سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا کائنات پر پوری اترتی ہے. خیر یہ خلافت کا مسئلہ یہ آخری میں ذکر کروں گا وقت رہا, اور یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں جو ٹھہر ٹھہر کر بیان کی جائیں گی. یہاں پر جو بات میں سب سے پہلے, اور آپ بھی مضبوط رہیے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پاکستان کے حالات ایسے ویسے ہو رہے ہیں, اس پر توجہ نہیں کرنی آپ نے, یہ تو حالات بنیں گے. مادی طور پر ایک بات میں عرض کر رہا ہوں, اور حق کو روکنے کے لیے بھی گویا کہ بے شمار مصائب اور آلام کے پہاڑ کھڑے کیے جائیں گے, لیکن آپ نے جم کر رہنا ہے اور آپ نے موجودہ حالات پر توجہ نہیں کرنی ہے بلکہ اس حالات جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ اس بات پر یقین کرنا ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کو حضور نے بیان فرمایا ہے. کیونکہ مومن وہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے, بن دیکھی چیزوں پر بولیے ایمان لاتا ہے. تو لہذا اپنے ایمان کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے آقا نے یہی ارشاد فرمایا ہے, میرے آقا نے بولیے یہی ارشاد فرمایا ہے. اور اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ایک بہت بڑے تابعی ہیں, ہارون رشید کے دربار میں موجود تھے اور رافضیوں نے ان کے ساتھ بحث شروع کی, تو انہوں نے حق کو واضح کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ سے ایک سند پیش کی کہ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں. رافضی کہنے لگا حضرت ابو ہریرہ پر جرا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ کوئی جرا نہیں ہے, تم غلط باتیں کرتے ہو اور تمہارے نزدیک میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھوتھو ہے. جو بات ہمارے مقصد کی ہوتی ہے اس میں ہزار کیڑے نکالتے ہو, اور جو بات تم کر رہے ہوتے ہو اس میں نہ کوئی سند کی ضرورت ہوتی ہے نہ کوئی باتیں ہوتی ہیں, اور جب تم ڈنگے مار رہے ہوتے تو ساتوں آسمان زمین آسمان کے کلابے, اور بالکل تم بیان کرنے کے اندر مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لفظ بشارت میں 70,000 سے کم نہیں ہوتا اور کثرت میں 120 سے کم نہیں ہوتا, تعداد بالکل تمہاری لمٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے, جس سے بچہ بھی اندازہ لگا رہا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. کہ جس طرح ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے 120 دفعہ حدش پر بلایا, اور ایک روایت لکھی کہ 120,000 دفعہ عرش پر حضور کو بلایا. کیوں بلایا؟ کہ جا کر لوگوں کو علی کی خلافت منواؤ. میں نے کہا تو صدیق اکبر کا کیا کیا سیدنا صدیق اکبر کی بات کریں کہ جناب جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں نظریہ رکھا جائے کہ حضور کی حیثیت یہ ہے معاذ اللہ کہ آپ کو بار بار عرش پر طلب کیا جا رہا ہے، اور صرف اس لیے عرش پر طلب کیا جا رہا ہے کہ اس بات کو پھیلائیں، اس بات کو نافذ کریں، تو لو رسول نے تو اپنا منصب ادا کیا ہوگا نا، منصب ادا بولیے کیا ہوگا نا، میں پڑھوں گا بھی شیعوں کو، لیکن علی نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں پہلا خلیفہ ہوں. تو میں نے کہا جس رسول کو 120,000 دفعہ رب نے عرش پر بلا کر ان کی ساری نبوت کی ذمہ داری صرف یہی بنا دی کہ تم نے علی کو ہی بنانا ہے خلیفہ، تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری خاتم النبیین سید الرسل اور امام الانبیاء کی ذمہ داریاں اور ان کا سارا مقام صرف اس نقطے پر جمع ہو گیا کہ تم نے صرف اور صرف علی ہی کا ذکر کرنا ہے اور علی کی خلافت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے. تو ان کی کتابوں میں لیکن علی نے اس کو کوئی حیثیت نہیں دی. لوگ آتے تھے پکڑ کر کہتے تھے کہ چلیے خلیفہ بنے، تو کہتے میں نہیں بنتا. تو یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا سب سے بڑی اتھنٹک چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اہل سنت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. لہذا قرآن مجید نے امت کے بارے میں تمام چیزوں کو ذکر کر دیا کہ یہ دین جو تنہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور فلاح پالو، تنہا حضور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جو اللہ کا حبیب تنہا یہ بات کر رہا ہے، تو قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ وہ دین جو تنہا تھا اور پھر امت مسلمہ اس کے ساتھ شامل ہوئی اور پھر وہ ترقی کرتا ہوا مختلف مدارس کو اس نے طے کیا ہے، اور پھر مختلف مدارس کو طے کر کے وہ نقطہ عروج پر پہنچا ہے. تو صبح اول سے لے کر اس کے عروج تک کو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے. یعنی قرآن نے یہ بتایا کہ دین اور امت مسلمہ بالتدریج کس طرح ترقی کریں گے اور ترقی کرتے ہوئے نقطہ عروج پر کیسے پہنچیں گے، تو قرآن کریم نے اس کا مکمل اشارہ مرحمت فرمایا. سورۃ الفتح کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بڑے کامیابی کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور یہ چار مرحلے ہیں. کتنے جی؟ چار مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ جو ہے ظہور اسلام کے وقت سے دیکھا جائے، اور اگر آپ اپنے ذہنوں کو پیچھے لے جائیں اور اپنی توجہ کو اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کی طرف لے جائیں جس وقت سرکار نے تنہا اعلان فرمایا تھا، اور سارا مکہ اور سارا عرب ہی سمجھیے کہ سیخ پا ہو گیا، اور جو لوگ اپنے تھے وہ دشمن ہو گئے، جو امین اور صادق کہنے والے تھے وہ معاذ اللہ اب کذاب کہہ رہے ہیں، جو صادق کہتے تھے اب وہ مجنون کہہ رہے ہیں. تو جتنی ہمدردیاں تھیں سب مخالفت میں چلی گئی. جو اپنے لوگ تھے جو سروں پر اٹھا رہے تھے، جو جا کر لوگوں سے کہتے تھے کہ ہمیں جو فخر ہے کہ محمد بن عبداللہ جیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، جو اور قوموں کے سامنے قریش سیرت کی ابتدائی کتابوں میں یہ بات بطور مثال کے پیش کرتے تھے کہ جناب اگر کسی کو قریش کی نمائندگی کے لیے اور اخلاق و تہذیب میں عرب کے اندر اپنی تہذیب کو واضح کرنے کے لیے اگر ہم کسی کو اپنا ترجمان بنائے، تو بالاتفاق پورا مکہ کہتا تھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ ہماری طرف سے نمائندے بن کر جائیں گے، اور ہمیں اعتماد ہے کہ یہ صرف قدم رکھیں گے تو معاملہ انہی کی طرف ہو جائے گا. اتنا اعتماد ان لوگوں کو تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. لیکن جس وقت حضور نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور ان کی شرک کی مذمت کی اور اللہ کی وحدانیت کو ذکر کیا، تو معاملہ دوسری طرف ہو گیا. وہی لوگ جو اتنے اعتماد کرنے والے تھے وہی برائی کی طرف آ گئے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو لہذا تھوڑی توجہ آپ اپنی پیشی کی طرف لے جائیں، اور آہستہ آہستہ ہم اس سلسلے کو ذکر کریں گے کہ آپ تھوڑی توجہ پیچھے لے جا کر اس مسئلے کو ذرا دیکھیے کہ ظہور اسلام کے وقت سے اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں گے کہ اس دین یہ دین نے ارتقا کیسے کیا ہے، یہ بلندیوں تک پہنچا کیسے ہے، یہ تنہا حضور سے لے کر پوری دنیا میں کیسے پھیلا ہے. اگر اس ابتدائی دور کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ یہ دین ابتدا اور حضور کی تنہا ذات سے لے کر ارتقائی مراحل تک جو پہنچا ہے، تو اس کے چار مرحلے ہیں. کتنے مرحلے ہیں؟ جو پورا اگر ہم پوری سیرت کو جمع کریں اور جو قرآن نے بشارات اور غیبی بشارتیں ذکر کریں کی ہیں اس کو اگر جمع کریں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جناب ظہور اسلام کے وقت سے اپنی ارتقاء تک اور اپنی بلندی تک پہنچنے میں اس دین نے چار مرحلے طے کیے ہیں. کتنے جی؟ چار مرحلے. اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے. پہلے میں اس کو بالتدریج آپ کو مفہوم اور فلسفے کے اعتبار سے سمجھاتا ہوں, پھر قرآن آیت کی طرف ہم چلتے ہیں تاکہ بالکل گفتگو ٹریک پر آ جائے کہ صحابہ کرام علی مردوان اور خلفائے راشدین کو قبول کرنا, ان سے محبت کرنا, یہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے, یہ ہمارے لازم ہے. اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. جو دین کا مخلص ہے وہ اس طرف آئے گا, اور جو یہودیوں کے دلال ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا شرازہ بکھرے. یہودی اس چیز کی طرف تھے کہ حضور کی ہر نسبت کا مذاق اڑایا جائے. انہوں نے حضور کی نبوت کا بھی انکار کیا, جانتے ہوئے حضور کی نبوت کا انکار کیا, حضور پر جو کتاب اتری اس کا انہوں نے انکار کیا. تو وہ اس سلسلہ آگے بڑھا, یہودیوں نے ایک جماعت بنا کر آگے کر دی اور اسے کام میں لگا دیا کہ اگر اسلام کو کمزور کرنا ہے تو مصطفیٰ کی نسبتوں کو کمزور کرو, جو چیزیں مصطفیٰ کے نام سے متعارف ہے اس کو ڈینج کرو, جب اس کو تم گراؤ گے تو سیدھا بات حضور کی طرف چلے جائے گی. لیکن اہل حق ہمیشہ سے کھڑے رہے, انہوں نے حضور کا دفاع اس انداز میں کیا کہ جو چیزیں جس کے ذریعے حضور کی عظمتیں ظاہر ہو رہی تھی, جس کے ذریعے حضور کا تعارف ہو رہا تھا, انہوں نے اپنی گردنیں تو کٹوا دی اور خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیا, لیکن ان نسبتوں کا مذاق بننے نہیں دیا جس سے آقا یاد آتے ہیں. چاہے وہ آپ کا شہر ہو, وہ آپ کی شریعت ہو, وہ آپ کی اولاد ہو, یا وہ آپ کے صحابہ ہو. جو حضور کے صحابہ پر حملہ کرتے ہیں یہ خالص یہودیوں کی جماعت ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کی پوزیشن ہی نہیں تھی کہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 23 سال خدا بار بار کہتا رہا ان سے, یزکیم یزکیم, پاک کرو پاک کرو, کہ کسی کو پاک نہیں کر سکے, کسی کو پاک نہیں کر سکے. اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. میں نے کہا تم دلال ہو, اگر یہ بات تاریخوں میں لکھی جائے, میں بالکل عقلی سطح پر کہتا ہوں اور راضی بھی ہے, تو ذرا ٹک کر سنیں اس بات کو کہ ذرا عقل سے سوچ اور خوف خدا رکھ. یہ بات کرنا کہ حضور کے وصال کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے, 3 کے علاوہ سلمان فارسی, مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری, اس کے علاوہ سارے کافر ہو گئے تھے, تو یہ صحابہ کا مذاق نہ بنا, حضور کی تبلیغ کا مذاق بنا, حضور کی شریعت کا مذاق بنا. مہدی کو اتنی جرت ہو گئی کہ وہ سارے روئے زمین پر امن لے آئے, لیکن محمد رسول اللہ میں یہ توفیق نہیں معاذ اللہ بقول تمہارے کہ وہ چند کو مسلمان کر سکے. تو پھر کلمہ رسول اللہ کا نہ پڑھو, اسی مہدی کا پڑھو جس کے آمد کا تم سوچتے ہو, جو 5 سال کی عمر میں غار میں چلے گئے. میں نے پوچھا کیوں گئے, کہنے کہ فتنے بہت تھے. میں نے کہا اس سے زیادہ فتنے تو اب ہیں, اب تو یہ نہیں آئیں گے, اس لیے کہ پہلے تو 4 دشمن تھے ان کی وجہ سے غار میں چل گئے, اب تو کروڑوں دشمن ہے, اب تو نہیں آئیں گے. قربان جائیے رسول اللہ کے صحابہ کے لیے کہ جنہوں نے مسجدوں میں گردنیں کٹائی ہے لیکن دین کو تنہا نہیں چھوڑا, غاروں میں نہیں گھسے, لوگوں کے درمیان میں رہ کر حضور کی ناموس اور دین کے نافوس کا تحفظ کیا ہے. ان کا لچر بازی اور ان کا جھوٹ, ان کا دھوکہ اگر سنا جائے تو کیا چیز باقی رہتی ہے. یہ میں عقلی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا اس لیے اہل سنت کے علماء نے شیعہ کو کبھی گنتی میں نہیں لیا. فرمایا تو جاہل ہیں, تو دلال ہیں, ان کی باتیں بے وقوف والی ہو, تو قرآن ان کو ایمان والا کہتے ہیں, یہ اس کو کافر کہتے ہیں, تو کہ اس جاہل کی بات کون مانے؟ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہم نے ان کو بخش دیا, یہ کہتے نہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے, تو ان جاہلوں کی بات کون مانے؟ لیکن یہ بات شور شرابے کی حد تک جب پہنچی تو لہذا ہمارے اسلاف نے بھی اس بات کو ضرورت کے تحت کہ تنگ آمد بر جنگ آمد, کہ تھک گئے جب صحابہ پر تبرہ کی باتیں ہونے لگی, تو سنیوں کچھ جاگو, اس موضوع کو چھوڑ کر تم نے اپنے ایمان کو کتنا ضعیف کر دیا ہے, ان موضوع کو برسرے پیکار لانا پڑے گا, اس لیے کہ جب تک دشمنوں پر رگڑا نہ لگایا جائے تو عاشقوں کے چہرے کی وجاہت اس کی کرنوں کو تم نہیں سمجھ سکتے. تو لہذا یہ تنگ آمد بر جنگ آمد کے حوالے سے ہم اپنی قوم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اس سے, اور ان کو تیار کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان کا مرتبہ اور مقام اور قرآن نے ان کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے. لہذا آپ دیکھیے بالتفصیل اور بالترتیب ہم اس چیز کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ظہور دین سے لے کر اس کے ارتقائی مراحل تک 4 مرحلے دین کے ساتھ ہوئے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی جو مکہ مکرمہ میں واقع ہوئی, گویا اسلام پیدا ہوا اس وقت، اسلام اس وقت بولیے پیدا ہوا. جس طرح پودے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب اس میں بیج لگ جاتی ہے تو ہلکا سا دھاگا نما کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، اور جو تناور درخت بننا ہے اس کا ہلکا سا ذرہ سامنے آتا ہے. تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ بعثت نبوی ہے کہ جس میں یوں ہے کہ اسلام پیدا ہوا اور اس وقت اہل ایمان کو اس کے اظہار کی بھی قدرت نہ تھی. جب حضور نے اعلان کیا نبوت کا تو اس وقت کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے. یہ مرحلہ کب تک رہا؟ ہجرت تک. یہ 13 سال تک یہ ایمان کو چھپانا، ظاہر نہ کرنا، لوگ سامنے آ کر ڈر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سیدنا صدیق اکبر پہ قربان جائیے کہ جو بر مرے مجمع کے اندر اور حرم خدا کے اندر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہاں ہاں میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. یہ میں پڑھوں گا ابھی آگے کتابیں آپ کے سامنے جب موضوع چلے گا، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے وہاں پر بھی ہے. لیکن وہاں پر کیا ہے کہ جب حلال رزق آتا ہے تو اس پر پیشاب کر کے اس کو ذرا ناپاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعد برکتوں کی آتی تو اس میں زبردستی کوئی چیز شامل کرتے ہیں، قرآن کہتا کیا ہے اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں. یہ موجودہ دور کے، ورنہ کا تھوڑا پیچھے جائے تو آدھی یعنی یہ 1400 صدی کو اگر آپ لے لیں تو اس کے شروع کے ادوار کو دیکھیں تو اس وقت شیعہ کم متاثر تھے، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. لیکن متاخرین مجلسی جیسے دجال جب آ گئے تو انہوں نے جان بوجھ کر گالیاں دینے تک بھی آسرا نہ کیا، اور قرآن میں جو باتیں عظمتوں کے لیے ذکر کی ہے اس میں جان بوجھ کر رخنے ڈالے گئے، اپنی عقلی اعتراضات کیے گئے، اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم جس پر اعتراض کر رہے ہیں تو قرآن کی کن آیتوں کا انکار لازم آ رہا ہے اور مولا کی کتنی باتوں کی تکذیب لازم آ رہی ہے. تو لہذا بنیادی طور پر میرے دوستوں جس بات کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کو آپ جب سمجھیں گے، جب تاریخ اسلام کے اس تناظر کو آپ سمجھیں کہ اسلام جب بعثت حضور کی ہوئی تو یوں ہوا کہ جس طرح کہ اسلام پیدا ہوا اس کا ہلکی سی ایک کومل اس کی ظاہر ہوئی تھی، ہلکی سی ایک لو سامنے ٹمٹماتی ہوئی ظاہر ہوئی تھی. اور یہ کہ صحابہ اکرام جب جڑے ہیں تو اس میں جرت نہیں ہے یا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جناب اعلان نہ کیا جائے، اور یہ درد اور سسکیوں کا مرحلہ بالترتیب پہلا مرحلہ چلا ہجرت تک، پہلا مرحلہ. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جانے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کفار مکے سے قصدن اور دوسرے یہود اور نصارہ یہ جو ہے کہ وہ تگن جہاد اور قتال میں مسلمانوں کے سامنے آ گئے. پہلے تو وہ دور تھا جب حضور نے اعلان فرمایا، ابتدائی دور، اور اس میں صحابہ کرام علی مردوان کو روکا گیا کہ اعلان نہ کرے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ شریف کہتے ہیں میں خود حضور اس کو ملنے گیا یمن، تو میری ملاقات جب حضور دار ارقم کے اندر معصور تھے، کہہ رہے میری ملاقات اب میں پوچھوں کس سے، تو کہتے ہیں کہ جناب مجھے کسی نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ یہ جا رہے ہیں نا یہ ان کے چچا کے بیٹے ہیں، تو میں نے حضرت علی کو دیکھا تو حضرت علی نے مجھے خود کہا کہ مجھ سے براہ راست بات نہیں کرنا، میرے ساتھ پیچھے چلتے رہو اور باتیں کرتے رہو. تو یہ کہتے میں پیچھے پیچھے چلتا رہا اور حضرت علی آگے تھے اور میں حضور کے بارے میں پوچھتا تھا کہاں ہے، تو کہا بس خاموشی سے میرے پیچھے آؤ، یہاں تک کہ دار ارقم میں پہنچے. لیکن اتنی سخت معاملات ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تبلیغ کی موبائل سروس، اس کو سینہ بہ سینہ ایسا جاری رکھا کہ مکے میں جتنی صورتیں اترتی تھیں وہ ہر صحابی کو پتا چل جاتی تھی، یعنی سینہ بہ سینہ ہر ایک کے پاس جا کر یہ بات آیا کر دی جاتی تھی. اور یہ گھٹن کا لمحہ، یہ سختی کا لمحہ چلتا رہا ہجرت تک، جب بالکل انتہا ہو گئی اور کافروں نے بالکل ایک عزم کر لیا کہ سب کو مار دیں گے، پھر رب نے فرمایا کہ محبوب اب تیرے صحابہ کی استقامت رنگ لے آئی ہے، اب انہیں کہتے ہیں کہ نکلو یہاں سے. اب یہ دوسرا مرحلہ ترقی کا، دین بالتدریج ارتقاء کے مراحل پر چل رہا ہے. اب دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے، دوسرا مرحلہ کون سا تھا؟ جب مدینے پہنچے. مدینے پہنچ گئے لیکن وہاں پر ایک زبردست قسم کا جو مسئلہ سامنے آیا وہ یہ کہ باہر سے کفار مشرکین بدر کے ذریعے، احد کے ذریعے براہ راست حملہ کر رہے ہیں، اور یہودی اور نصرانی اندر سے ان کی تبان ان کی تباہ کرتے ہوئے یہاں سے حملہ کر رہے ہیں. تو دونوں جگہ سے مسلمانوں کے لیے یہ مراحل کھڑے ہو گئے. الغرض اس میں جہاد اور قتال دوسرے مرحلے میں چلتا رہا. صورت یہاں تک پہنچی کہ مکہ فتح ہو گیا، صورت یہاں تک پہنچی کہ مکہ فتح ہو گیا، سارا حجاز مطیع ہو گیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا. یہ دوسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ اعلان نبوت سے لے کر 13 سال بالکل کمزور صورتحال ہے. دوسرا مرحلہ مدینے میں آئے اور مدینے میں براہ راست کفار سے جنگ, اور ان کے ضمن میں ثانوی طور پر جس کو کہتے ہیں نا سرد جنگ, وہ یہودیوں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ اور نصرانیوں کے ساتھ چلتی رہی. تو پہلے مرحلے میں بالکل اجازت نہیں تھی, دوسرے مرحلے میں توانائی جمع ہوئی تو فرنٹ پر آ کر جہاد کی اجازت دے دی گئی کہ اب قتال کریں, ان کے ساتھ بھی قتال کریں, اور جو آپ کے ساتھ ان کے نمائندے ان کے دلال موجود ہیں نیچے ان کے ساتھ بھی قتال کریں. اور یہ سلسلہ بالتدریج مراحل کا ترقی کا چلتا رہا اور صورت یہاں تک آئی کہ حضور نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا. یہ دوسرا مرحلہ. اس کے بعد تیسرا مرحلہ انسان اسلام کی ترقی کا ہے, وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ کے سفر کرنے کے بعد اور اس میں غلبہ اور قوت بڑھنا شروع ہوا, کیونکہ بدر کے اندر, احد کے اندر حجاز مطیع ہوا. تو تیسرے مرحلے کے اندر, کے پہلے مرحلے میں بالکل کوئی کام نہیں, کام سے مراد کے اظہار نہیں, دوسرے میں کچھ ہوا, تیسرے مرحلے کے اندر طاقت اتنی بڑھ گئی اور اتنے آگے تک مسلمان پہنچے کہ زبردست بادشاہ اس دور کے قیصر و کسرا اور بڑے بڑے بادشاہ اور علاقے یہ جنگی طور پر مسلمانوں کے سامنے مطیع ہو گئے, اور یہاں تک حال ہو گیا کہ بڑے بڑے روئے زمین کے علاقے جو تھے وہ مسلمانوں کے زیر نگو ہو گئے. یمن ہاتھ میں آ گیا, شام ہاتھ میں آ گیا, کسرا کے گرد و نواح کے جزائر ہاتھ میں آ گئے, افریقہ کے تقریباً علاقے ہاتھ میں آ گئے. تو پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا, انتہائی کمزوری تھی, دوسرے مرحلے کے اندر طاقت جمع ہوئی, کفار کے ساتھ جہاد ہوا, علاقے کے علاقے جو قریبی علاقے تھے اس کو مطیع کیا گیا عرب کو. تیسرا مرحلہ جب آیا تو عرب سے نکل کر اب قیصر و کسرا کو گرایا گیا اور اس کی حکومت پر قبضہ کر کے حضور کے نام کا جھنڈا لگایا گیا. اور چوتھا مرحلہ آیا کہ جو علاقے فتح ہو چکے تھے اس میں مساجد بنائی گئی, مدارس بنائے گئے, دینی کام کیے گئے. تو یہ بالتدریج چوتھا مرحلہ تھا, اور ان چار مرحلوں میں اسلام بالکل عروج پر پہنچ گیا, بالکل عروج پر پہنچا, اور قرآن کریم نے اس کی مکمل وضاحت کی. آپ سمجھ گئے اس بات کو, تاریخ اسلام کو ہم نے چار مرحلوں میں سمیٹ دیا آپ کے لیے تاکہ بالتدریج ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں, ظہور اسلام سے لے کر ارتقاء کی انتہا تک, ابتدا سے لے کر بام عروج تک. یہ سفر چار مرحلوں میں گزرا. پہلا سفر گزرا حضور کے اعلان سے لے کر ہجرت تک, دوسرا شروع ہوا ہجرت سے حضور کے وصال تک, اس کے بعد تیسرا شروع ہوا قیصر و کسرا کی حکومتیں ٹوٹی, اور قیصر و کسرا کی حکومت کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو ایک علاقے کی, وہ بیق وقت تقریباً پوری دنیا پر قابض تھے, یعنی دو قوتیں بس پوری دنیا میں اس وقت لڑ رہی تھی, ایک طرف قیصر تھا اور ایک طرف کسرا تھا. کسرا کے ہاتھ میں یوں سمجھیے کہ آدھی دنیا تھی پوری, سمجھ رہے میری بات آپ, اس کی تشریح آگے چلے گی. اور قیصر کے ہاتھ میں آدھی دنیا تھی. مسلمانوں نے صرف ان کے علاقوں کو فتح نہیں کیا بلکہ ان کے جو بادشاہ تھے ان کی بادشاہیت کو ختم کیا. یہ سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا. اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ کیا تھا کہ جب مکمل طور پر وہ بلاد مفتوحہ مکمل طور پر کنٹرول میں آ گئے تو اس میں اسلام کی ترویج کی گئی, مساجد تعمیر کی گئی, علماء کو بھیجا گیا, مبلغین کو بھیجا گیا, دین کے کام کو آگے بڑھایا گیا. اس طرح وہی اسلام جو کوہ صفا سے چلا تھا پوری دنیا میں پھیل گیا. تو یہ چار مرحلے ہیں, درود پاک پڑھیے گا. یہ چار مرحلے ہیں جو قرآن کریم نے اس کو ذکر کر دیا واضح طور پر. پہلے جو دو مرحلے ہیں یہ حضور کے دور کے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک کے پہلے دو مرحلے, اور اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں, تیسرا مرحلہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کا ہے, اور چوتھا مرحلہ جو ہے یہ اسی تین مرحلوں کا ثمر ہے اور نتیجہ ہے جس کو حضرت عثمان غنی اور مولا علی نے آگے چلایا ہے. یہی ہوا ہے, حضرت علی کے دور میں فتوحاتیں نہیں ہوئی, بلکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں اگر فتوحاتیں ہوئی تو پشت حضرت عمر نے مضبوط کی تھی, اور اگر حضرت عمر کے دور میں فتوحاتیں ہوئی تو پیچھے بنیاد صدیق اکبر نے رکھی تھی. آپ کہیں گے کیسے, میں نے کہا حضرت مولا علی نے اور عثمان غنی نے اس بسے ہوئے چمنستان پر پہرہ دیا ہے, اس کو بسایا تھا شیخین نے, اس کو لگایا تھا شیخین نے, اس لیے کہ حضرت مولا علی کے دور میں فتوحاتیں نہیں ہوئی, آپسی معاملات کی درستگی میں سارا وقت گزرا,
عثمان غنی کے دور میں جو فتوحاتیں ہوئی اور جو کفار ڈے اس لیے کہ پیچھے غلغلہ فتوحات عمر کا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غلغلہ تھا، اور حضرت عمر جو آگے بڑھے ایسے نہیں بڑھے، مدینے کے اندر داغیوں کو کلیئر جو کیا تھا وہ صدیق اکبر نے کیا تھا، ارتداد، منکرین زکات اور آپسی انتشار اور مسلمہ کذاب کی نبوت کا دعویٰ، تو جو لوگ جو کبھی مسلمان کو پرواز نہیں بھرنے دیتے اور دیمک کی طرح ان کو ختم کر دیتے، اس دیمک اور ناسور کو صدیق اکبر نے ختم کیا، پرواز فاروق اعظم نے پکڑی اور اس کو فضا جو مرحمت فرمائی وہ سیدنا عثمان غنی اور مولا علی نے عطا فرمائی،
تو یہ بالتدریج اسلام جو ہے وہ عروج تک پہنچا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چار مرحلے ہیں اور قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کر دیا ہے، بولیے سبحان اللہ، یہ چار مرحلے ذہن میں بیٹھ گئے آپ کے، کیونکہ یہ گفتگو کی جان ہے، اگر نہیں سمجھے تو میں پھر عرض کر دیتا ہوں، بات سمجھ گئے ان چار مرحلوں کی آپ؟ اب اس پر باتیں ساری چلیں گی، اب چار مرحلے جب آپ سمجھ گئے کہ پہلا مرحلہ انتہائی ابتدا، دوسرا اس سے ترقی کا، تیسرا ان دونوں کو بنیاد بنا کر اور اوپر جانے کا، اور چوتھا پھر اس کو سنوارنے کا اور اس کو تحفظ دینے کا، کیا بنو عباس تک اسلام کی حکومت نہیں رہی؟ آپ دیکھیے کہ 600 ہجری سے آگے تک مسلمان گئے ہیں، آگے تک گئے ہیں، بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، فتنے فسادات اور جبر اور فسق کی میں بات نہیں کرتا، لیکن وہ مفتوحہ علاقے جس کی بنیاد اور داغ بیل حضرت فاروق اعظم نے ڈالی تھی، صدیق اکبر نے ڈالی تھی، اس کا غلغلہ اس وقت تک باقی رہا، اور آج بھی اسلامی ریاستیں جو آپ کے جگہ پر نظر آتی ہے یہ وہی بالتدریج غلبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ان چار طریقوں سے اٹھایا ہے، اسے ان چار طریقوں سے اس کو اٹھایا، اور قرآن کریم اس کو ذکر کرتا ہے کہ یہ چار طریقے پورے کیسے ہوئے، تو سورۃ الفتح کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 29 میں ذکر فرماتا ہے، ذرا ٹک کر اس بات کو سنیے اور دیکھیے صحابہ کرام علی مردوان کی پوزیشن کو، اللہ رب العالمین نے پہلے سے واضح کیا تھا کہ محبوب گھبرانا نہیں، جن کو تو نے تیار کیا ہے یہ آگے کام خود ہی کریں گے، آگے یہ کام خود ہی کریں گے، یہ تیری صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، تجھ سے شرف پانے والے ہیں، تیری عظمتوں کا چرچا کرنے والے ہیں، انہوں نے تیری خدمت میں بیٹھ کر اخلاص پر عمل کیا اور ہم ان سے راضی ہوئے، تو محبوب دیکھ یہ کس طرح آگے بڑھے، ان چار مرحلوں کو قرآن نے کیسے ذکر کیا، فرما محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معاہ اور جو ان کی معیت میں رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے شدید ہیں، کفار پر بولیے بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم اور وہ آپس میں انتہائی شیر و شکر ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تراہم اے دیکھنے والے، اگر تو دیکھے ان کو، رکعاً سجدہ تو تو نے رکوع کی حالت میں دیکھے گا، سجدے کی حالت میں دیکھے گا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کی معیت میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بیکار نہیں ہیں، فرمائیے وہ لوگ ہیں محمد عربی نے اپنے مزاج میں منتقل کیا ہے، یہ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کو تو دیکھے گا کبھی رکوع کرنے والوں میں اور کبھی سجدہ کرنے والے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ہر وقت یہ اللہ کی فضل اور اس کی رضا ہی کے خواہاں ہیں، اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کی علامت یہ ہے، فرما سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہرے سجدوں کے نشانوں سے پہچانے جاتے ہیں، سجدوں کے نشانوں سے ان کی جبینیں پہچانی جاتی ہے، ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں ان کی داستانیں موجود ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، تورات اور انجیل میں بولیے ان کی داستانیں موجود ہیں، کچھ لوگ مسلمان ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے، وہ یہود میں سے تھے، انہوں نے کہا ہم نے خود آپ کی تصویر دیکھی ہے سرکار کے ساتھ، حضرت عمر رونے لگے، سیدنا صدیق اکبر کو کہا لوگوں نے کہ ہم نے خود دیکھی ہے آپ کی تصویر سرکار کے ساتھ اور یہ آگے آئی ہے، تو تصویریں تابوت سکینہ کے اندر بھی موجود رہی ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ تصویر جو قدرت کی جانب سے بنائی گئی تھی، وہ تابوت سکینہ جس کو بنی اسرائیل آگے رکھ کر فتوحات کا سلسلہ ان کا چلتا تھا، کامیابی کا سلسلہ چلتا تھا، اس میں جو دیگر تبرکات تھے ان میں تبرکات کے اندر ایک تبرک یہ بھی تھا کہ قدرت کی جانب سے تصویر بنائی گئی تھی کہ سرکار اپنی مسجد شریف سے باہر آ رہے ہیں اور شیخین کریمین حضور کے ساتھ موجود ہیں رضی اللہ عنہما، تو قرآن کہتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں ان کی داستانیں ہیں، کیسی داستانیں ہیں، کون ہے وہ، کس کی مثال، ان کی داستانیں کیسی ہیں، تو قرآن مثال کہتا ہے کزرع اخرج شطہ، جیسے کھیتی پہلے تا
تازہ تازہ تھوڑا سا گھاس نکالے.
یہ پہلا مرحلہ دیکھیں ان کی مثال کیسی ہے. فرمایا ان کی مثال ایسی کہ زرع اخرج شقہ, شق کہتے ہیں جس کا معنی امام قرطبی نے کیا, وہ اولاد الزرع, جو کھیت اگتی ہے تو ابتدائی جو اس کی اولاد یعنی اس کے جو اس کے ذرے جو نمودار ہوتے ہیں اور اس کھیت کے جو ابتدائی سبزی اور گھاس اگتے ہیں, تو قرآن نے کہا کہ ان کی مثال محبوب مصطفیٰ کے صحابہ کی مثال توریت میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے. کیسے ان کی مثال ہے؟ فرما کر زرع اخرج شطہ, کہ جیسے کھیتی پہلے سبز گھاس کو نکالے, فآزرہ پھر اسے کبھی کرے, فاستغلظ پھر وہ موٹی ہو جائے.
تین مرحلے آئے
کہ پہلے وہ گھاس نکلے,
فرما فآزرہ پھر اسے کبھی کرے, فاستغلظ پھر اسے موٹا کرے, فاستوى علی سوقہ پھر وہ اپنی جڑوں پر کھڑا ہو جائے,
پھر وہ اپنی جڑوں پر کھڑا ہو جائے. یوجب الزرع اسے دیکھ کر, اس سے دیکھ کر کبھی اسے دیکھ کر دیکھنے والے جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, لیغیظ بہم الکفار اور کفار دیکھ کر اسے جلتے ہیں. فرما وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے انہی اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے, یہ اہل ایمان جو اچھے عمل کرتے ہیں, منہم مغفرتا واجرا عظیما, کہ خدا نے انہیں بخش دیا ہے اور اپنی جانب سے اجر عظیم عطا فرمایا ہے.
اپنا قمی کی ضرورت ہے نا چمی کی ضرورت ہے, یہ قرآن میں صحابہ کی پوری تاریخ ذکر کر دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب نہ کسی کمی کو اٹھانے کی ضرورت ہے نہ مجلسی کو دیکھنا, یہ قرآن نے واضح کیا ہے. اب ان مرحلوں کو ذرا آپ دیکھیے اور بالتدریج ہم آگے چلتے ہیں. یہ ابتدائی ان لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے جو سطحی سمجھ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بنیاد کو سمجھیں, تو لہذا اس بحث کو میں نے جان بوجھ کر یہاں سے شروع کرنے کی کوشش یہ کی ہے تاکہ عام شخص کے دماغ میں بھی بات آ جائے. تو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ یہ صحابہ جو حضور کے ساتھ ہیں, جن کے چہرے سجدوں کی خوبصورتیوں سے نوازے گئے ہیں, اور ان کی شان اور جلالت یہ ہے کہ ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے توریت میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے. فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ زرع اخرج شقہ, کہ ان کی مثال ایسے جیسے کھیتی جو ہے وہ ابتدائی سبزہ نکالے, یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاک. اور فرمایا فآزرہ پھر اسے کبھی کر دے, یہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں جو رفتہ رفتہ داخل ہوتے چلے گئے تھے اور ملتے چلے گئے اور یہ قوت اس کو ملتی چلی گئی. فرما فاستغلظ, اور جب خلافتوں کے ذریعے بڑی بڑے کفار کو گرا کر رکھ دیا تو وہ موٹا تنا بن گیا, فاستوى علی سوقہ پھر عثمان غنی اور مولا علی کے لیے چھوڑ دیا, کیونکہ اب وہ اپنی ساخ پر اور اپنی جڑ پر کھڑا ہو چکا ہے. فرمایا یعجب الزرع, دیکھنے والا جو ہے اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, کفاروں کے دل اس سے دہل جاتے ہیں. تو قرآن نے یہ چاروں سلسلے اس سبزے کی مثال دے کر واضح فرما دیا ہے. فرمایا اسلام کی مثال ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر واضح کی. یہ بیکار مثال تو قرآن نے نہیں دی نا, قرآن کوئی ابس بات تو نہیں کرتا, قرآن کوئی فضول بات تو نہیں کرتا. اس بات کو ڈھونڈنے کی ضرورت تھی کہ جناب وہ کیا خدا ذکر کرنا چاہ رہا ہے کہ جن کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے, اور وہ ایسے ہیں کہ جب ابتدائی گھاس پھوس ہو گئے پھر وہ خود ٹھہر نہ سکے تو اس گھاس پھوس کے ساتھ ساتھ میں بھی کچھ چیزیں کھڑی ہونا شروع ہو جائیں تاکہ اس اصل شے کو طاقت دینا شروع کرے. کبھی اس اصل شے کو طاقت دینے کے ساتھ پھر ایک مرحلہ آئے کہ تند و تیز ہوائیں اسے مٹا کر نہ رکھ دیں اور موسم کے ناگفتگیر حالات اس کو جڑ سے ختم نہ کرے, اسے اور توانا کیا جائے, اور جب وہ توانا ہو جائے موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے, حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے, تو پھر اس سے خوش ہونے والے اس سے خوش ہوں گے, اور اس کے ناراض ہونے والے کے دلوں پر کلیجہ منہ کو آئے گا. تو ابتدائی مثال حضور کے اعلان نبوت کی ہے, دوسری مثال صحابہ کے جڑنے کی ہے, مضبوطی کی مثال شیخین کی خلافت کی ہے, اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی مثال حضرت عثمان غنی اور مولا علی کی خلافت کی ہے. اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان تمام کے لیے مغفرت اور اجر عظیم لکھ دی ہے.
یہ قرآن کریم نے بڑے واضح طور پر اس مثال کو یہاں پر ذکر فرمایا. اور یہاں پر جو یاد رکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا منہم مغفرتا واجرا عظیما, کہ ہم نے ان کے لیے مغفرت لکھ دی ہے. مغفرت ان کے لیے بولیے, لکھ دی ہے, مقدر کر دیا ہم نے ان کے لیے مغفرت کو. اللہ تعالیٰ کے علم میں جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں تھا ان کی مغفرت کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اگر الزاماً یہ بات کی جائے کہ تین کے علاوہ سارے صحابہ جنت میں جائیں گے نہیں، تو میں نے کہا تمہارا مجلسی زیادہ کھوپڑی رکھتا ہے یا اللہ عالم الغیب و شہادہ علم میں قادر ہے؟ اللہ رب العالمین کسی کی تائید اور نصرت کرے تو ماضی اور موجودہ حالات کو دیکھ کر نہیں، اس کی انتہا کو دیکھ کر قرآن ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ جنت آج نہیں ملنی، قیامت ملنی ہے۔ تو جس نے مرتے دم تک مخلص رہنا ہے اسی کو خدا جنت کی نشارت اور مغفرت کی بات ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام علی مردوان جو بالتدریج ان چار مرحلوں کے اندر آئے ہیں، قرآن نے کہا کہ منہم مغفرت واجر عظیمہ، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بخش دیا ہے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر مجموع البیان کے تبریسی کے پیٹ میں مروڑ آیا کہ صحابہ کیوں جنتی ہو رہے ہیں، کیونکہ صحابہ جنتی ہو گئے تو یہ تو جہنم میں جائیں گے پھر، کیونکہ جو عقیدہ رکھا ہے انہوں نے، اور یقیناً صحابہ جنتی ہے۔ تو یہاں پر پیٹ میں مروڑ آتے ہوئے اتنی بری بات کی، کہنے لگے جی یہ من جو ہے نا، من ہم مغفرا، من ہم، ہم جو ہے وہ جمع غائب کی ضمیر ہے، من ہم بخش دیا ہم نے ان سب کو، کہنے لگے یہ من جو ہے یہ تمیز کے لیے ہے، بازیت کے لیے ہے، یعنی فرمایا کچھ کو ہم نے بخش دیا ہے۔ کیا کہتے جی؟ کچھ کو ہم نے بخش دیا ہے، یہ من جو ہے تمیزیت ہے، بیانیہ نہیں ہے، تبیین کے لیے نہیں ہے، لیکن جبکہ قرآن کی آیتیں اس بات پر شاہد ہیں اور اس کا سیاق و سلاق اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ یہ من جو ہے یہ بازیت کا نہیں بیان کا ہے، جس طرح قرآن ذکر کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو یہ پورا کے پورا شفا ہے، تھوڑا نہیں پورا شفا ہے۔ تو جس طرح من القرآن میں من بازیت کے لیے نہیں ہے، تبیین وضاحت اور بیان کے لیے ہے، اسی طرح یہاں پر فرما من ہم، ہم ان کی شان بتا رہے ہیں کہ بخش دیا ہم نے ان سب کو اور اجر عظیم عطا فرمایا ہے۔ اس من بیانیہ کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے، وننزل من القرآن ما هو شفا، کہ اس قرآن کو ہم نے تمہارے لیے شفا بنایا، یعنی فرمایا وننزل من القرآن، قرآن میں سے کچھ ایسا تھا کچھ ہے جو تمہارے لیے شفا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بات الگ ہوتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیت ٹھیک ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ آیت ٹھیک ہے کہ اس میں سارے صحابہ آ گئے، لیکن ہم نے کب کہا کہ حضور کے دور میں وہ مسلمان نہیں تھے؟ ہم کہتے تھے، لیکن حضور کے وصال کے بعد علی کی خلافت کا انکار کر کے وہ کافر ہوئے۔ تو میں نے کہا یہ آیت تو پھر بیکار ہو گئی بقول تمہارے، اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا، اب کس کی بشارتیں، کیا فائدہ؟ تو جس طرح تم تو 40 مان رہے تھے، 40 کے بجائے اب تو ایک بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ سارا قرآن ہی صحابہ کے لیے سیلفا سرا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں وہ تو حضور کے دور میں مومن تھے، حضور کے بعد مولا علی کی خلافت کا انکار کر کے وہ یہ ہو گئے، تو میں کہتا ہوں شیعہ ذرا ٹکا کر اس بات کو ذرا سنو، اگر یہ بات کہا جائے تو تمہارے وہاں یہ قرآن پڑھا جاتا کہ نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا جب اس کا مزداقی کوئی نہیں ہے؟ سمجھ رہے؟ اس کی غرض ہی باقی نہیں رہی، اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، لیکن اس کا قیامت تک پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جن کی شانیں بیان کی گئی ہیں وہ جنتی ہیں، خدا کا وعدہ ان سے سچا تھا، وقتی نہیں تھا، دائمی تھا، دائمی تھا، دائمی تھا۔ ایک بات، اب آئیے اس پر میں ایک اور شیعہ مفسر کا حوالہ دیتا ہوں، توسی نے تبیان میں بھی اس بات کو لکھا ہے، اور ملا فتح اللہ کاشانی نے منہج السابقین کے اندر اس بات کو لکھا، حضرت توجہ فرمائیے اس کا اعلان کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک ایک آیت کو نوٹ کریں، آپ ایک ایک آیت کو آپ یہاں پر نوٹ کریں، درود پاک پڑھیے گا، یہ کلمات آپ کو کثرت سے قرآن کے اندر ملیں گے۔ میرے بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر اس آیت کا صحابہ سے تعلق حضور کے دور ہی تک کا تھا، بعد میں نہیں ہے، تو اس کو کیوں پڑھ دیں آپ، کیوں پڑھ دیں اس کو؟ یہ تلاوت تو آپ کے نزدیک آپ سور بیکار ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ توسی نے تبیان میں اس بات کو لکھا ہے کہ منہم قیل انہ بیان یخصہم بالوعدون، کہ مفسرین کا یہ قول موجود ہے کہ یہ یہاں پر من جو ہے میم اور نون، من منہم مغفرا، یہ بازیت کے لیے نہیں ہے، کچھ کے لیے نہیں ہے، یہ تبیین اور بیان کے لیے ہے، بیان کو آگے جاری رکھنے کے لیے ہے، اور یہ خاص کرنا تھا ان تمام کے لیے کہ جو جنت کے اندر جائیں گے۔ اور ملا فتح اللہ کاشانی لکھتا ہے وہ من از بیانست، یہ فارسی میں لکھتا ہے وہ من از بیانست از قبیل فاجتنب الرجس من الاوثان، دلیل خود دی اس نے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ من جو ہے یہاں پر، تب سن رہے آپ، یہ من جو ہے یہاں پر بیان کے لیے ہے، کیونکہ عربی زبان میں من کا لفظ میم اور نون یہ کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے. ہماری ابتدائی کتابیں جو طالب علموں کو پڑھائی جاتی شرح تعمیل، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کثرت کے ساتھ ہے. لسان العرب میں بعض علماء نے اس کو 20 معنوں میں بھی لیا ہے کہ من کا معنی کیا ہوگا. مثال کے طور پر ایک بیان چلتا ہے اور بات چلتی ہے کہ جناب اخذت المال من الکیس، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب میں نے، کیس کہتے ہیں جیب کو، تھیلے کو، اخذت تو میں نے لیا، میں نے لیا مال اس کی تھیلی سے یا تھیلی سے. تو یہاں پر معنی ہمارے وہاں یہ کیا جاتا اخذت المال من الکیس، میں نے اس کی تھیلی میں سے کچھ مال اٹھایا، میں نے اس کی تھیلی میں سے کچھ مال اٹھایا. سوال ہوتا ہے یہ کچھ کا ترجمہ کہاں سے ہوا، تو یہ من سے ہوا، میم اور نون من، یہ من سے ہوا. لیکن ہر جگہ پر یہ بازیت کا معنی دے ایسا نہیں، اس کے اصولی معنوں میں اندر یہ بیان کے لیے آتا ہے، بات کی وضاحت کے لیے آتا ہے، اس قرینے کو ماں قبل سے جوڑنے کے لیے آتا ہے. جس طرح قرآن کریم میں ذکر کیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، یہ سارا قرآن جو ہے یہ مومنین کے شفا ہے. اور اس پر ایک حوالہ دے کر میں آگے چلتا ہوں، ملا فتح اللہ کاشانی نے یہاں پر بڑی اچھی بات کی ہے اور وہ یہ لکھ گیا کہ لگا دیکھو قرآن کے اندر ایک آیت موجود ہے فَاجْتَنِبُوا، بچو الرِّجْسَ، ناپاکی سے بچو، ناپاکی سے کس کی، من الاوثان، بتوں کی. یعنی کہ کچھ بتوں کی ناپاکی سے بچو اور کچھ کے ساتھ لگے رہو، نہیں. یہاں پر من بیان کے لیے، بازیت کے لیے نہیں، کہ فاجتنب الرجس من الاوثان، کہ بتوں کی ناپاکی سے بچو، سارے بتوں کی ناپاکی سے بچو. جس طرح من یہاں پر بازیت کے لیے نہیں بلکہ بیان کے لیے ہے، اسی کو فتح اللہ کاشانی نے منہاج الصادقین کے اندر لکھا وہ من از بیانس اس قبیل فاجتنب الرجس من الاوثان. یہاں پر بھی اللہ نے جو فرمایا کہ وہ منہم مغفرۃ و اجر عظیم، اس سے مراد کچھ صحابہ نہیں بلکہ سارے صحابہ، اللہ نے انہیں بخش لیا ہے اور جنت میں انہیں مقام عطا فرمایا ہے. درود پاک پڑھیے، اللہ نے انہیں، بولیے اللہ نے انہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں بخش دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ رتوج سما فرمائیے. صحابہ کرام ایک میدان میں نہیں، درجنوں جگہ پر اگر آپ دیکھیں گے، اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر موجود ہے صحابہ کرام ایک مسئلہ لے کر حضور کے پاس پہنچے. اب ایمان اور نفاق کا مسئلہ دل سے ہے، کس سے کہ، بولیے، دل سے. ایمان جو ہے دل کی حسین صفت ہے اور نفاق جو ہے سب سے بری صفت ہے. قرآن کریم صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ان صحابہ کے بارے میں، یہ قرآن کی آخری آیتوں میں اترنے والی آیتیں ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جب صحابہ کسی مسئلے کو لے کر حضور کے پاس پہنچے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے جائز ہو جائے لیکن وقتی طور پر وہ اس کی نوعیت کو نہیں سمجھ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو یہ کام تم نہ کرو بلکہ اس بات کو پہچانو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. ہاں بہت سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے، اگر اس کو تمہارے لیے جائز کر دیا جائے تو بعد میں بڑے پرابلم کھڑے ہو جائیں گے. تم اس چیز کو کیوں پسند کرتے ہو؟ تم اس کو پسند کرو نا جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. فرمایا وہ کیا، فَلَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا، اور عربی گرامر بچہ بھی جانتا ہے کہ لیکن جو ہے یہ استدراک کے لیے آتا ہے، ماں قبل جملے کے اندر جو وہم شک ہوتی ہے اس کو ختم کر کے اصل چیز کو نافذ کرتا ہے. تو رب کریم کہتا ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے رسول کے صحابہ تم یہ نہ مانگو بلکہ اللہ تو، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب رکھا ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو اللہ نے محبوب رکھا ہے نا، انہوں نے لیا نہیں، یہ تو نصیحت ہے. میں نے کہا آگے پڑھ، اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں لگا بھی دیا ہے. میں کہا آگے پڑھ، پورا پوری وضاحت کے ساتھ آیت چل رہی ہے. اللہ فرماتا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہ کہتے نہیں وہ تو ایسی نماز پڑھتے تھے دل میں کچھ تھا. کیا کہتے ہیں؟ دل میں کچھ تھا. میں نے کہا اللہ نے تمہاری شکل پر دل میں کچھ تھا، قرآن کہتا دل میں کچھ نہیں تھا، دل میں ایمان ہی تھا. دل میں کیا تھا؟ ایمان تھا. قرآن کہتا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ،
تمہارے دل کو ہم نے ایمان سے منقش کر دیا. پہلے فرما ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے.
کوئی کہے گی یہ تو نصیحت ہے انہوں نے نہیں لیا, تو اللہ نے ایک جملہ آگے اور ارشاد فرمایا ان راضیوں کا منہ بند کرنے کے لیے, فرما میرے محبوب کی غلاموں کی صحبت پر اگر بات کرو گے تو میرے حبیب کی ذات پر بات آئے گی. فرمایا سنو ہم نے محبوب ہی نہیں کیا, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ,
ان کے دلوں میں مزین بھی کر دیا.
اچھا مزین کیا لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا. ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزین تو کر دیا لیکن اثر ظاہر نہیں ہوا. میں نے کہا اللہ نے وہ بھی ذکر کیا, وہ کر رہا الیکم الکفر
والفسوق والعصیان, جب دل میں نقش کر دیا تو ان کا دل اب کفر کو پسند نہیں کرتا, فسوق کو پسند نہیں کرتا, عصیان کو پسند نہیں کرتا. آگے فرمایا قرآن نے اولئک هم الراشدون, اور یہ سارے مرشد ہیں, ہادی ہیں, رہبر ہیں.
میں نے کہا شیعوں تمہیں چت کرنے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے, یہ کمی شمی راوی مدنی یہ سب چھوڑو, قرآن کافی ہے. قرآن سے تم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ قرآن نے بات بھی دلوں کی ہے, جہاں اثر سجود بتایا وہاں دل کی بھی بات کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, کہتے نہیں وہ تو وقتی طور پر ایمان لائے تھے, وقتی طور پر ایمان لائے تھے. میں نے کہا بھی آگے چلتے ہیں اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں, ذرا توجہ رکھیے آپ. سورۃ الاحزاب کے اندر یہ بات موجود ہے, قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر فرمایا اور بڑے زبردست انداز میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. ایک بہت بڑے جنگ احزاب کی طرف اللہ خود اشارہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو یاد کرو ہماری وہ نعمتیں جو ہم نے تم پر کی تھی اس وقت جب ایک بہت بڑا لشکر تم پر آ گیا تھا. فارسلنا علیہم ریحا, تو ہم نے تمہاری جان بچانے کے لیے ہوائیں بھیجی تھی جس نے کفار کے خیموں کو کھاڑ کر پھینک دیا. وجنودا لم تروها, اور ہم نے لشکر بھیجے تھے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور اللہ رب العالمین جو ہے وہی علم والا ہے اور اللہ رب العالمین ہی بصیر ہے. اب وہ کیسا حال تھا اور اس میں معاملات کیسے تھے, قرآن کریم بڑے واضح طور پر اس چیز کو ذکر فرماتا ہے کہ جب وہ لشکر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو اب اس کی دہشت اتنی تھی اور اس لشکر کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے کے کلیجے منہ کو آ گئے. یہ سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 17 ہے, 18 ہے اور پیچھے 16 ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں, صحابہ اکرام نے جب جا کر دیکھا کہ جناب باہر جو ہے وہ کافر صف لگائے بیٹھے ہیں, تو اس میں کچھ منافقین جو درمیان میں موجود تھے ان سے جب کہا گیا کہ تم دیکھو تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا جی, اگر وہ جب آگے بڑھے تو وہ دہل گئے. انہوں نے کہا جی ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے, کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ولما رأى المؤمنون الاحزاب, اور جب میرے آقا میرے محبوب کے حقیقی صحابہ کے بڑے تو جب انہوں نے لشکر کو دیکھا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, ارے یہ کیا چیز ہے, یہ تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. اور اس کا معنی ایک اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر منافقین کے قدم ڈگمگا رہے تھے تو صحابہ کرام جب آگے بڑھے انہوں نے جب لشکر کو دیکھا تو لشکر کو دیکھ کر آپ کیا فرماتے ہیں کہ ولما رأى المؤمنون الاحزاب, اس سٹائل ذرا دیکھیں آپ. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب مومنین نے اس لشکر کو دیکھا کہ جو سامنے کھڑا تھا قالوا هذا, یعنی ایک دوسرے کا ہٹایا تو هذا, ارے یہ کیا بیچتا ہے, ہم اس سے نہیں ڈرتے اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا. اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے صدق اللہ و رسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما, اللہ رب العالمین نے اس کے صدقے ان کے ایمان کو بھی بڑھا دیا اور ان کی ہر بات کو بھی قبول فرما لیا ہے. تو کتنی آیتیں قرآن سے نکالو گے, اور وہاں پر دل کے لفظ موجود ہیں, کیا ہیں جی بولیے, جس طرح فرمایا وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. تو یہ صحابہ کرام علی مردوان کی وہ جماعت ہے. شیعہ یہ کہتا ہے کہ جناب تین کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں رہے, اور قرآن یہ کہتا ہے محبوب تیری صحبت میں جتنے تھے سب مسلمان تھے. آگے میں ذکر کرتا ہوں جو ان کی کھوپڑیوں میں بھی پنپ رہا ہوگا. میں نے کہا رکھیں, ابھی تو تقریر شروع ہوئی ہے, ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. قرآن کریم نے یہاں پر دوسری آیت ذکر کی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. ایک آیت آپ نے سورہ فتح سے سن لی, محمد رسول اللہ والذین معه شداء الکفار. دوسری آیت سماعت فرمائیے, فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, سب سے آگے
سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار، مہاجرین اور انصار. اس وقت اسلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بڑی ناگفتگو حالت تھی. اور تبریزی نے اس بات کو، ہمارے پاس کتاب موجود ہے مجموع البیان کے اندر، اس بات کو لکھا ہے اس نے کہ سب سے پہلی ایمان لانے والی شخصیتوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے. میں کہتا ہوں سنیے میری بات، بچوں میں مولا علی لائے، عورتوں میں میری ماں سیدہ خدیجہ لائیں، غلاموں میں زید بن حارثہ، مردوں میں صدیق اکبر. کافروں کو کسی سے اتنی جلن نہیں ہوئی جتنا دکھ انہیں صدیق اکبر سے پہنچا. اس لیے کہ عورت کیا مقابلہ کرتی، وہ جمی ہوئی اپنے محاس پر ہے، لیکن فرنٹ پر کون آئے؟ غلام. معاشرے کے اندر وہ حیثیت نہیں، اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا. مولا علی عمر کے اندر خود کہتے ہیں حضرت علی کی خطبے کہ میری ٹانگیں پتلی ہے لیکن میں اقرار کروں گا، ایک ابو بکر تھے. اس لیے گواہی مولا علی خود دیتے ہیں کہ جس وقت حضور نے آ کر مقام ابراہیم کے سامنے خطبہ پڑا تو سیدہ تو گھر سے نہیں آ سکتی تھی. غلام کو تو ایسی نفرت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا. صدیق اکبر ایک واحد تھے اسلام کے دافے. آپ آگے بڑھے اور کافروں کے منہ پر گھوسے مارے. اس لیے کہ ابو بکر وہ تھے جو ایک بہت بڑے تاجر تھے، عرب کے قبیلوں میں معزز تھے. میں پڑھوں گا شیعوں کو بھی، عروہ بن مسعود کو جب حضرت ابو بکر نے گربان سے پکڑا نا کہ تو حدیبیہ میں میرے نبی سے کیا بات کرتا ہے، تو شیعوں نے خود لکھا، عروہ نے گردن جھکائی. تھا عروہ بن مسعود کون؟ بعد میں صحابی ہوئے. پہلے کون تھے؟ یہ حدیبیہ میں کافروں کی طرف سے ان کے نمائندے بن کر آئے تھے. قریش جس کو نمائندہ بنائے وہ عام آدمی ہوگا؟ بولیے، قریش جس کا حجاز میں ایک نام ہے وہ عام آدمی ہوگا؟ تو ان کا بڑا معتمد اور سلجھا ہوا متین اور بردبار آدمی عروہ جب آیا، سیدنا صدیق اکبر نے اس کا گربان پکڑا، اس نے سر جھکایا کہ ابو بکر تم گربان چھوڑ دو، تمہارا من پر ایسی بھی بڑا احسان ہے اور میں اس مال کو لوٹا نہیں سکا. اس سے اندازہ لگائیے کہ صدیق اکبر کنگلے نہیں تھے، مالدار تھے اور سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا. یہ تو چوڑے چمار ہیں جو 200 روپے میں ماتم کرنے نکل جاتے ہیں. صدیق اکبر نے اپنا گھر لٹایا ہے. چوڑے چمارو، تمہیں کیا پتا، تمہیں تو گرم ہوا نہیں لگی، تمہیں کیا پتا کہ اسلام کے لیے جس ابو بکر نے صحبتیں اٹھائی ہیں، تمہارے پاؤں میں تو ابھی ایک کانٹا نہیں چھوا. اسلام کی نصرت و ترقی کے لیے صدیق اکبر کی ساری عمر گزر گئی. تم کیا جانو کہ کسی کے لیے جینا کیا ہوتا ہے؟ تم تو مادہ پرست دنیا کے کتے ہو. 200 روپے دو تو بندر روڈ بھر جائے، نہ ہو تو ایک بھی نظر نہ آئے. یہ ہے صدیق اکبر. جو آئے تو سب کچھ تھا، اور رسول اللہ نے آخری وقت میں فرمایا ابو بکر میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے، تیرا نہیں، تو نے مجھے اور میرے دین کو اتنا دیا ہے کہ خدا ہی اس کا اجر عطا فرمائے گا.
حضرات گرامی، یہ آپ دیکھیے. وہ کہتے جی میں نے کہا یہ چار موبائلیں کیوں لگی ہیں؟ کہ لگے وہ آزادار ہیں. میں نے کہا آزادار ڈرامہ کر رہے ہیں؟ کہ لگے نہیں ڈرامہ نہیں کر رہے، غم کر رہے ہیں. میں نے کہا غم والے کو کیا پتا کون مارے گا؟ بھائی جو بندہ غمگین ہوتا ہے وہ چھت سے گرے یا چھت اس پر گرے اس کو کچھ پتا ہوتا ہے؟ ان کو ادھر ادھر سب پتا ہوتا ہے. ادھر ادھر دیکھو، الحمدللہ یہ قرآن میرے ہاتھ میں، ہمیں کچھ نہیں پتا اس وقت، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمیں ایک پتا ہے، گنبد خضرا اور شیخین. کچھ نہیں پتا، ان حالات میں ایسی باتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں پتا. بات دراصل یہ، تم نے کہنا اتنی سخت بات کرتے ہو. ہم نے کہا ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، جو دل پہ وہ زبان میں. تم عبداللہ بن سبا کی اولاد ہو، تمہارے دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے. ٹی وی پر بیٹھ کر ڈرامہ کرتے ہو ہمارے ساتھ، اتحاد بین المسلمین کا بینر لگا کے نیچے سے جڑے کاٹتے ہو. گواہ ہیں نوجوانوں سے پوچھئے، نہیں جی سنی سے ہماری جنگ نہیں ہے. اور میں نے کہا تو ہمارا ہم پلہ ہے جب سنی سے جنگ نہیں ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ سنی کے ساتھ بھائی والا نعرہ لگا کر نیچے سے بخاری کی حدیث سے پیش کر کے لوگوں کو شیعہ بنایا جائے؟ ہاں؟ اتحاد بین المسلمین کا بینر لگا کر نیچے سے لوگوں کی گردنیں کاٹی جائے؟ سنو، ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں. صدیق اکبر کا ماننے والا بھی کچھ نہ ملے تو صداقت کا حصہ ملتا ہے، اور صداقت کہتے اس کو ہیں کہ جو دل پر ہو وہ زبان پر ہو. سنیے میرے دوستو، دفاع صحابہ میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، وہ کہتے ہیں غم ہے، غم ہے. میں نے کہا غم والے کو پھر، غم والا تو کسی کے لیے روتا ہے نا، وہ غم تو کسی کے لیے ہوتا ہے نا جی. وہ جی ہمارے یہاں بہت غم ہے. تو میں نے کہا غم والے کو کیا پتا کہ میں چھت سے گر رہا ہوں یا چھت میرے پہ گر رہی ہے، پتا ہوتا ہے؟ غمگین جا رہا ہے بالکل، کہا کیا ہو گیا؟ کہا اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا غمگین ہے. کیا ہے جی بولیے؟ غمگین ہے. اس نے بس 11:05 پر رونا ہے. کہنے لگا آپ ہمارے نوحے پہ اعتراض کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ڈرامے پر کرتے ہیں. یہ جو ڈرامہ بازی ہے نا، اس پر ہم کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ صحابہ کی توہین کرنا، ان کی اہانت کرنا، اور اہل بیت کے مدعی، تعریف اور مدعی بننے کا ڈرامہ کرنا. کتابیں اٹھا کر دیکھے، میرے ہاتھ میں کتابیں موجود ہیں. حضرت علی کا جو مقام پیش کیا، معاذ اللہ، ایک عام آدمی کو اس لفظ سے نہیں پکار سکتا کوئی. ایک طرف کہتے شیر خدا، اور کہتے رات کو پھر گدے کے اوپر سیدہ زہرا کو بچوں کو بٹھا کر ہر ایک کا دروازہ ٹھوکنے، آؤ نا بیعت کرو نا، آؤ نا بیعت کرو نا. ہم نے کہا ہمارا علی ایسے عیب سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے. علی رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ کے مناقب سے سارے صحابہ واقف ہیں. قرآن سنیے آپ، قرآن کہتا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. اے حبیب، تیرے سارے ہی صحابہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن سب سے آگے آگے آنے والا وہ شخص جو سب سے پہلے ایمان لایا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہارون رشید کے سامنے جب وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ صحابہ پر تبرہ کر رہا تھا، ایک تابعی آگے گئے، انہوں نے حدیث پڑھی. اس نے کہا جی ابو ہریرہ ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا تو نہیں مانے، تیری اوقات کیا ہے؟ نہ مانے جس سے حضور راضی گزرے. اس نے جب جرا کی تو بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، تو ہارون نے نظر دکھا، اٹھا کے دیکھا کہ یہ میرا مہمان ہے، تو اس سے ایسی بات کرتا ہے. تو اس شیخ کو غصہ آیا، انہوں نے اپنی کتاب اٹھائی، دربار سے نکل گئے. دروازے پر پھر پکڑا اور بلایا گیا. ہارون رشید نے کہا مارو اس کی گردن. آج تک میرے دربار میں کسی نے یہ حرکت نہیں کی. اس نے ہارون رشید سے کہا میری گردن تو مارو گے، لیکن میں نے یہ تیری ذلت کے لیے نہیں کیا تھا، رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. میری گردن کٹ جائے کچھ نہیں ہوتا، لیکن رسول کے صحبت میں بیٹھے کو جو جھوٹا کہے تو اس سے رسول کی صحبت کی بات آتی ہے، رسول کی اہمیت کی بات آتی ہے. ہارون رشید کھڑا ہوا، کان پکڑ کے کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا کرنے والا ہے. تابعی کو سینے سے لگایا. اس نے کہا ہاں ہاں، صحابہ کی محبت تو ضروری ہے، اس لیے کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہی نبی پاک سے محبت کرے گا. تو قرآن کہتا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. اے حبیب، آگے آگے سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار. والذین اتبعهم بإحسان، کہ یہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. اللہ فرماتا ہے کہ اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اور ان کی عمدگی کے ساتھ پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی یہاں پر قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کر دیا، اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے ان سے، اور اللہ نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے جنتیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ. مل کر کہیں کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ. خالدین بھی فرمایا، ابدا بھی فرمایا. خالدین ہمیشہ، فیہا ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب دیکھیں یہاں پر دو ٹوک الفاظ میں قرآن نے کہہ دیا کہ جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، وہ باہر نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے. کیا ہوں گے بولیے؟ ہمیشہ. تم ابھی سے ٹھنڈے ہو گئے؟ ہمیشہ. میں نے تو 12 کی تقریر تیار کی ہوئی ہے، لیکن ڈرو نہیں، جلدی ختم کر دوں گا، ابھی ختم کر دوں گا. لیکن اپنے جذبے کو ذرا کامل رکھو آپ، کیونکہ کچھ نہیں پتا زندگی کتنے دن ہے. جتنی منقبت پڑھنی، جتنا وقت ملا جلدی سے پڑھ دیجیے، ٹھیک ہے؟ یہی گناہوں کا کفارہ ہے اور عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے. قرآن نے کہا جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، سابقون الاولون، یہ درجہ بتایا قرآن مجید نے. من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ مہاجرین. ان کا اسلام میں سب سے بڑا درجہ ہے. اور قرآن کہتا ہے یہ جنت میں جائیں گے، اور گئے، خالدین فیہا ابدا، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. مجموع البیان میں تبریسی شیعہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس مہاجرین سے مراد کون ہے، مہاجرین سے مراد کون ہے. اس نے کہا کہ الذین ہاجروا من المکہ الى المدینہ والى الحبشہ، جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ بھی جنتی. بولیے سبحان اللہ. الحق ما شہدت به الاعداء، کہ جو مکہ سے مدینہ گئے وہ سارے جنتی. والى الحبشہ، حضور کے دور میں ہجرت سے پہلے جو پہلی ہجرت ہوئی اس میں عثمان غنی تھے، حبشہ گئے وہ بھی جنتی.
ابے جب قرآن موجود ہے تو پھر اس عقیدے کی اہمیت کیا رہی کہ صرف تین مسلمان رہے کوئی مسلمان نہیں رہے. پتا چلا سب مسلمان ہے, جو ان کے ایمان کی نفی کرے وہ خود اسلام سے باہر ہے.
تو یہ تبریسی نے لکھا ہے من المکہ الى المدینہ و الى الحبشہ, مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ سے مدینہ آئے وہ بھی مہاجر ہیں, اور وہ بھی مہاجر ہیں جنہوں نے سب سے پہلی ہجرت کی ہے. کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا مکے سے حبشہ تک, جس میں عثمان غنی ذو النورین ہے. فرمایا یہ سارے جنتی ہیں. قرآن نے کیا کہا یہ سارے کون ہیں؟ اب مجھے بتائیے کلام الہی کی اتنی صریح اور واضح آیت کے بعد, غیر مبہم آیت کے بعد, میرے دوستو بتائیے کہ اب بھلا کہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کو خدا جنتی کہے وہ بعد میں پاکٹ مار رہے ہو کسی کی, جن کو خدا جنتی کہیں وہ کسی کے منصب کو لوٹ رہے ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ عالم الغیب و شہادہ خدا, جسے ابتدا بھی پتا ہے انجام بھی پتا ہے, جس کے انجام کو خدا نے جنت کے طور پر لکھ دیا اور فرمایا سارے مہاجرین. کتنے؟ سارے مہاجرین. سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, مولا کائنات عبداللہ مسعود, یہ سارے مہاجرین اور انصار جو ہیں اللہ فرماتا ہے یہ سب جنت میں ہیں, اور صرف جنت میں ٹائم پاس نہیں, فرمایا خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ یہ جنت ہی میں رہیں گے. اور خدا کو روکے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم, ہم بھی تو کہتے ہیں یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ان کا اخلاص جو ہے وہ رنگ لایا. مجھے بتائیے کہ جن کے ایمان پر میرے دوستو اتنی سری آیتیں موجود ہوں, اتنی واضح آیات موجود ہوں, یہ بھلا کیسے عقل اس بات کو مانے؟ کہتے ہمارے دین میں عقل مقدم ہے. تو میں نے کہا وہ مجلسی یہاں پر بھی ذرا عقل مقدم کر لیتا نا, کہ جسے خدا نے خالدین فیہا کہا ہے وہ کیسے خلافت کو چھینے گا, وہ غلط کام کرے گا؟ اس لیے کہ جو جنتی ہے اس کے صفات دنیا میں بھی جنتی ہوتے ہیں, اور یہ جس وقت ان کو جنتی کہا گیا ہے یہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے, اس میں انقطاع نہیں ہے. اس میں اس لیے کہ ان کو وفات اور موت کے وقت جنتی نہیں کہہ رہا خدا, توجہ ہے آپ کی؟ ان صحابہ کو موت نزا کے وقت جنتی نہیں کہا جا رہا, ابھی ان کی زندگیاں باقی ہے اور انہیں جنتی کہہ دیا گیا ہے. مطلب کیا کہ جنت میں جانے کا کام ہو گیا ہے, جنتی اپنے پچھلے عمل سے یہ ہو گئے ہیں, اب یہ کچھ بھی کریں جائیں گے جنت ہی میں. اور کچھ بھی کریں کیا مطلب؟ یعنی اب یہ ان کو دیگر فضائل کے کام کرنے کی اب مزید ضرورت نہیں ہے, انہوں نے جو کام کر دیا ہے اور جو ان کے لیے آگے مقدر ہے اس سے یہ جنتی ہو چکے ہیں. اس لیے حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا تھا عثمان تو نے تبوک میں اتنا دے دیا ہے اب یہ کسی نفلی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ذرا اس آیت کریمہ کو ذرا سنیے اور اصل بحث کی طرف ہم آپ کی توجہ لے کر چلتے ہیں. حضرات گرامی توجہ فرمائیے, یہاں پر قرآن کریم, میں آپ کو پھر جھنجھوڑ کر کہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ, تقریری جوش میں نہیں, کہ قرآن کی اتنی سری اور واضح آیت موجود ہوں, مہاجرین اور انصار کے جنتی ہونے پر خالدین فیہا ابدا کے جملے موجود ہوں, تمہارے پاس تو ایک پر ہوتا ہے اس کو لے کر تم اور زمین آسمان کے کنابے ملاتے ہو, وہ یہ تو یہ ہو گیا, وہ یہ ہو گیا, 70,000 یہاں سے شاخیں نکلی تھی, اس ایک شاخ سے 25,000 شاخیں نکلی, اس شاخ سے 70,000 شاخیں نکلی. میں نے کہا یہ مکھی پر مکھی مار کے جو تم فلسفے پہ تقریریں کرتے ہو وہ تو جھوٹ اور بکواس ہے, یہاں تو قرآن موجود ہے, نام مہاجرین کا ہے اور آگے فرما خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اب میرے دوست ذرا غور کر اس بات پر اور توجہ کر اس بات پر کہ جن کو جنتی کہا جا رہا ہے وہ مہاجرین انصار, کہ تو بعد میں ایسے کر لیے تھے. میں نے کہا میں تیری عقل کا انکار کر سکتا ہوں خدا کے کلام کا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جن لوگوں کا خاتمہ بالایمان نہیں تھا, اور معاذ اللہ لیاذ باللہ نکلے کفر کفر نباشد, وہ منافق اور مرتد ہونے تھے, ان کے لیے یہ جملے کیوں فرمائے؟ سارے مہاجرین کو جنتی قرار دیا اور حضرت عمر کا ابو بکر کا نام تو نہیں ہے. میں نے کہا ان کو تو الگ سے ہجرت میں ذکر کیا ہے, یا تو عمومی طور پر ہجرت کی بات کی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی سب جنتی, اور ابو بکر تو رئیس المہاجرین ہے, ان کو تو قرآن نے سب کی ہجرت سے ہٹا کر رسول کی ہجرت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اب میں آپ کی توجہ اس طرف لے کے چلتا ہوں, ذرا غور سے فرمائیں. ان پاک ہستیاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مکرم نبی کی دعوت اس وقت قبول کی جس وقت اسلام کو قبول کرنا ہزاروں یہ مہاجر صحابہ, اور یہ صرف ایسے نہیں گئے, کتابیں بھری پڑی ہیں, یہ نہیں کہ ان کو مدینے میں دال روٹی زیادہ مل رہی تھی, مکے میں سب چھوڑ دیا, اپنا کاروبار چھوڑا, آبائی وطن چھوڑا, بینک بیلنس چھوڑا,
عقل سے سوچئے. قرآن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, عقل بھی اس بات کو مانتی ہے, اس لیے کہ ایمان میں یہ کامل تھے. مکے میں رہنے میں انہیں زیادہ فائدہ تھا, حضور کا ساتھ نہ دینے میں دنیاوی فائدہ زیادہ تھا, دنیاوی فائدہ زیادہ تھا. دشمنیاں نہیں ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ تم دشمن بڑھا رہے ہو, دوست بڑھاؤ. لوگوں میں تو پالیسی ہے دوست بڑھاؤ, لیکن جس کی فکر آخرت کی ہوتی ہے وہ کہتا اکھر ہے حق والے کوئی دوست رکھتے ہیں اور حق والے کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام جب مدینے گئے تو یہ موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھوں میں تھے, شکایت میں نہیں تھے, شکایت میں نہیں تھے. تقاضہ بشری سے دل بھر آتا ہے کبھی, اور اس امید پر بھی تھے کہ یا اللہ تو نے ہماری خدمت کو قبول فرمایا. ہمارے گھر میں 50 فقیر پلتے تھے, آج ہمیں چھت چھپانے کے لیے, گھر سر جھکانے سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے. ہمارے گھر کے لنگر میں ہزاروں لوگ کھاتے تھے, آج ہمیں کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے. رسول اللہ نے مہاجرین کو بلایا, انصار کو بلایا, مباحات کروایا. انصار کی اگر دو بیوی تھی, ایک کو طلاق دے کر اس کے سامنے کیا, گھر دو تھے ایک کو چھوڑ کر اس کے سامنے کیا. خدا نے فرمایا وعدہ معروف, کیا تیری تبلیغ رنگ لا رہی ہے, کیسا بکھرے بکھرے جا رہے ہیں میرے دین کے لیے. لہذا جو ہجرت کر کے آئے وہ جنتی, جنہوں نے ان کی مدد کی وہ انصار بھی جنتی. قرآن کو ذرا دیکھے تو صحیح آپ ذرا, اور قرآن کی اس تعلیم کو آپ ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے. ان مخلص بندوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ اکبر ہماری قربانیوں کو شرف دیا جا رہا ہے, اور رب کریم ان قربانیوں کو شرف عطا فرما رہا ہے, تو اس شان بندگی اور شان بندہ پروری پر جب رب کریم یہ فرما رہا ہے انہیں شان بندہ نوازی پر, کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ورضوا عن, کہ اللہ رب العالمین کی شان جلالت ان کے لیے یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم, محبوب انہوں نے اتنی خدمت کی ہے کہ رضی اللہ, اللہ راضی ہوا انہم ان سب سے. تو بندوں نے دیکھا کہ مولا نے ہماری قربانی شروع قبول کر لی, تو وہ بھی کہنے لگے وہ رضو ان, یا اللہ تو ہم سے راضی ہوا تو ہم بھی تیرے بندے, ہم بھی تجھ سے راضی ہو گئے ہیں, ہم اور قربانی آگے دیں گے. تو قرآن نے اس پورے فلسفے کو ذکر کیا اور واضح طور پر اس پوری نظیر کو ذکر کیا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی وضاحت کی قطن ضرورت نہیں آتی. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے, یہ مہاجر اور انصار کی جماعت ہے, یہ بڑی اہمیت والی جماعت ہے, یہ عبث اور بیکار جماعت نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کو جب خط لکھا حضرت مولا علی نے, تو وہاں پر حضرت امیر معاویہ کے لیے جملے لکھے کہ انما الشعراء للمهاجرین والانصار, یہ شیعوں کی سب سے مستند کتاب نہج البلاغہ, اس کے اندر یہ خطبہ موجود ہے. انما الشعراء للمهاجرین والانصار, امیر معاویہ سنو, میری بیعت کرنے والے اور مجھے خلیفہ بنانے والی شورا جو ہے وہ عام نہیں, مہاجرین اور انصار کی ہے. بولیے سبحان اللہ, مہاجرین اور انصار کی ہے, یہ حوالہ نہیں, ہتھوڑا دے رہا ہوں میں آپ کے ہاتھ میں. انما الشورا للمہاجرین اور انصار, مجھے خلیفہ بنانے والے عام لوگ نہیں, مولا خود کہہ رہے ہیں, مولا کہہ رہے ہیں وہ مہاجرین اور انصار ہیں. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جانتے ہیں معاویہ یہ کون ہے؟ فرمایا فینی استناؤ رجولن وہ سموہ امامن فکانا ردن, یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ یہ جس آدمی پر جم جائیں اس کو خلیفہ کہے تو خدا بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ مولا نے خود کہے, حضرت علی نے یہ بات بولیے خود کہے کہ ارشاد فرمایا کہ اس لیے معاویہ تم میری بیعت کرو. کیوں؟ الذی بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان, میرے ہاتھ پر مہاجرین نے بیعت کی ہے, انہوں نے بیعت کی ہے جس نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, غصب کر لیا. میں نے کہا حضرت علی تمہاری سٹوری کو قبول ہی نہیں کرتے, یہ بنڈل بازیاں جو ہے, یہ فلمیں جو بنا رہے اس کو قبول ہی نہیں کرتے. وہ کہتے کہ مہاجرین تو بات میں پھر گئے تھے. علی کہتا ہے پھرا کوئی بھی نہیں, میں اپنی خلافت کی دلیل ہی ان کو بنا رہا ہوں. علی کہتا پھرے نہیں, پھرے تم ہو, تمہاری شکلیں پھر گئی ہیں. یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت علی خود کہتے ہیں میرے ماننے والے دو آئیں گے, ایک مانے گا نہیں, ایک مانے گا تو بڑھا دے گا, ایک تو خارجی ہوا دوسرا رافضی ہوا. یہ بھی نہج البلاغہ کے اندر ہے, بتانے کا ذمہ دار میں. تو یہ ساری باتیں حضرت مولا نے ذکر کی ہیں. تو مولا نے اپنی خلافت جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اشاروں سے ثابت ہے, لیکن دنیا کو بتا رہے ہیں الزام کی. بولو کہ یہ الزام دے رہے تھے. میں نے کہا الزام تو دے رہے تھے, جھگڑا تھا ان سے اس لیے, لیکن جو دلیل بنا رہے تھے وہ خود کے نزدیک بھی معتبر تھی. فرمایا مہاجرین ہیں انصار ہیں اور جانتے ہو معاویہ یہ کون ہے؟ یہ جب جس پر جمع ہو جائے نا اور اس کو خلیفہ کہیں تو یہ تنہا نہیں رہتے، خدا بھی انہیں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ آیتیں بے معنی نہیں ہیں، قرآن کی آیتیں صحابہ کرام علی رضوان، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولائے کائنات اور سارے مہاجر انصار صحابہ کی منقبت کو بیان کر رہی ہے، اور خدا نے کہا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ان پر بہت بڑا فضل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک بات اب میرے دوستوں، اس مسئلے کو ہم تھوڑا سے اور آگے لے جا کر اصل بحث کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر چلتے ہیں مزید۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مہاجرین کے عمومی صفت کے ساتھ خدا نے سب کو جنتی قرار دیا، مولا علی نے اس کو قبول بھی کیا، مولا علی نے بولیے اس کو قبول بھی کیا جو میں نے خطبہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین، اس آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اور ذکر فرمایا اور اس کی وضاحت اور اس کی ترکیب کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جو مہاجرین تھے ان کو جنت کیوں نہ ملے، انہوں نے اسلام دین کے لیے لایا اور دین قبول اللہ کے لیے کیا، اور اللہ کے لیے قبول کیا، اور پھر ان کی شان یہ تھی کہ جب جا رہے تھے نا تو کچھ کی بیویاں وہاں رہ گئی، اس نے ایمان نہیں قبول کیا، کچھ جا رہے تھے تو لوٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور کچھ تو ایسے تھے بیمار تھے بیمار، انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں لے جاؤ گے تم، کہا تم بیمار ہو، کہا یہ کیسی بات ہے بیمار ہو، کہا میں چار پائی بھی ڈالو اور کھینچ کے لے جاؤں ہمیں۔ ایک صحابی کو جب لے جا رہے تھے شریر پر رکھ کر پلنگ پر لٹا کر لے جا رہے تھے تو ان کو نزا کا وقت آیا، مہاجرین کا اخلاص دیکھیے جناب، نزا کا وقت آیا تو کہنے لگے مجھے لگ رہا ہے کہ میں رخصت ہو جاؤں گا، کہنے لگے کیا کریں، کہا کیا کر سکتے ہیں، کہا چارپائی لٹک دی زمین پر، شریر کو زمین پر رکھ دیا، کہا نہ نہ ایسا نہ کرو منہ مدینے کی طرف کرو میرا، آئے ہائے ہائے منہ مدینے کی طرف کرو، جسم تو نہ چاہ سکا نظریں تو ادھر جائیں گی نا۔ تو یہ مہاجرین صحابہ کا اخلاص تھا میرے دوستو، مہاجرین صحابہ کا بولیے اخلاص تھا، جنتی یہ نہیں رہے تو پھر جنت میں جائے گا کون ہے، جنتی یہ نہیں رہے تو جنت میں جائے گا کون، اور قرآن جس کو کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا جس سے وعدہ کرے عطا فرمائے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن قربان جائیے جب سارے مہاجرین کی یہ عظمت اور شان ہے تو قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر پر کہ خدا نے ان کو مہاجرین کے عموم میں بھی ذکر کیا اور رسول اللہ کی معیت میں خاص مہاجر بنا کر بھی ذکر کیا۔ سورہ توبہ میں انداز دیکھیے قرآن کا، اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں ذکر کرتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله، فرمایا تم کیا میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، کہا نہیں، کہا اللہ خود مدد کرے گا، فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله، فرمایا کہ اگر تم مدد نہ کرو گے میرے حبیب کی تو اللہ مدد کرے گا، کس کی، فرمایا اذ اخرجه الذين كفروا، کہ بے شک وہ جن کو نکالا کافروں نے اپنے علاقوں سے، ثانیہ اثنین وہ دوسرے تھے دو سے، اس لفظ کی وضاحت ابھی آئے گی، کیا مبارک لقب دیا حضرت ابوبکر کو، فرمایا ثانی اثنین وہ دو سے دو تھے، ثانی اثنین دو سے دو تھے، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو سے دو جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو ایک صاحب غمگین ہوا ڈر گیا کہ کفار پہنچ چکے ہیں کہیں محبوب کو اذیت نہ پہنچائے، ڈر لگ گیا اسے، تو قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، بولیے سبحان اللہ، یہ سیدنا صدیق اکبر کی ایسی منقبت ہے کہ شیعہ مر جاتا ہے اس سے جان نہیں چھڑا سکتا، قرآن نے کہا صاحبہ، کہتا کچھ نہیں تھے، قرآن کہتا صحابی تھے، پہلے مہاجرین کہا، پہلے محمد رسول اللہ کہہ کر ان کی شان بیان کے رکوع میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، ان کی مثال قرآن میں ہے، ان کی مثال توریت میں ہے، ان کی مثال انجیل میں ہے، وہ مہاجر ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اور قریب باتیں آ رہی ہیں، اور قریب کر کے سیدنا صدیق اکبر کو ذکر کیا، فرمایا کافروں کہ تم ہمارے نبی کی مدد نہیں کرو گے، تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ خود مدد کرے گا، فرمایا وہ جن کو نکالا کافروں نے ان کے گھروں سے، فرمایا وہ کون، کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ آپ دوسرے تھے دو سے، فی الغار غار میں، اذ یقول لصاحبہ ہی، تو جو ایک دوست جو تھا وہ گھبرا رہا تھا، تو دوسرے جو دوست تھے نا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ، انہوں نے فرمایا لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، ڈر نہیں غم نہیں کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ بولیے ہم دونوں کے ساتھ ہے، اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے اتنی بڑی خصوصیت سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور میں آپ کے سامنے پہلے ہجرت کا ایک واقعہ ذکر کر دوں, وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا. سکان اسرات السلام نے جب متبادر تبلیغ کے سلسلے کو چھوڑا اور سلسلہ شروع کیا اور کسی شے کو آپ نے ہاتھ سے جانے نہ دیا, تو اس سلسلے میں اور اس ترتیب کے اندر حالت یہ ہوئی کہ مشرکین تھک گئے, انہوں نے کہا ان کو روک نہیں سکتے. انہوں نے کیا کیا, ابو جہل کی معیت میں ندوہ میں ایک میٹنگ بلائی اور اس نے کہا کہ دیکھو محمد رسول اللہ کو اگر کوئی تنہا جا کر شہید کرے گا اور ایذا دے گا تو بڑا پھڈا کھڑا ہو جائے گا, اس لیے کہ بنو ہاشم ہے, پھر یہ قصاص اور جھگڑے چلیں گے. اس نے کہا یوں کرو کہ عرب کے جتنے قبیلے ہیں نا مکہ کے اندر, سب سے دو دو آدمی لے لو اور دو دو آدمی لے کر ایک میٹنگ بناؤ, ایجنڈا ایک ہی ہو, مقصد ایک ہی ہو کہ نبی پاک کو قتل کرنا ہے. لہذا جو بھی قتل کرے گا, اب کس نے قتل کیا کیا پتا, کس نے شہید کیا کیا پتا, اب بات گھوم کے قصاص دیت پر آ جائے گی. جب دیت پر آئے گی تو 100 اونٹ ہو یا 1000 اونٹ ہو, 1000 اونٹ دے کر اگر جان چھوٹتی ہے تو جاتا کیا ہے. تو دماغ انہوں نے بڑا زبردست چلایا اس سے مسئلے, سمجھا. اب انہوں نے ندوہ کے اندر پوری میٹنگ جمع کی. جب میٹنگ انہوں نے جمع کی اور اس میں یہ شرط تھی کہ نوجوانوں کو لیا جائے گا, بوڑھے کو نہیں لیا جائے گا, کہ وہ جذبات میں آئے, ایسا نہ کرو وہ تھک جائے گر جائے, نہیں, نوجوانوں کو لیا جائے گا اور بالخصوص نوجوانوں میں بھی وہ جن کی عمریں 30 سال کے بعد اور 40 سال کے اندر ہے, جو بالکل شعور میں بھی تازہ ہے, بردبار بھی ہے. صرف ابو جہل 17 سال کا تھا یا 16 سال کا تھا, یہ موجود تھا. کیوں؟ اس کے دل میں شکاوت بہت تھی, کہا یہ استثناء ہے, اس کو الگ رکھو کیونکہ یہ تمہاری عمروں میں مقابلے میں نہیں ہے, لیکن غصے میں یہ تم سے زیادہ اس نبی کے اوپر, لہذا اس کو رکھو. اب ابو جہل صرف کم عمر میں تھا, باقی سب کو گویا کہ اس عمر 30 سے 40 سال کی عمر کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور طے پا گیا کہ پنج شمبا کی رات رسول اللہ جیسی گھر سے نکلیں گے تو حملہ کر دیں گے. اب آپ دیکھیے سرکار اپنے گھر کے اندر موجود ہے, باہر کافر جو ہے مکمل طور پر توانا مستعد, جذبہ گرم ہے ان کا, یعنی کہ 4 دن سے جاگ رہے ہیں اور نیند آ رہی ان کو نہیں, بالکل تازہ ہیں, اور انہوں نے اپنے عقیدے کو بچانا ہے, اس کے لیے مکمل مستعد ہیں, تلواریں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, رب کریم کا حکم ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, مٹی اٹھاتے ہیں اور سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہیں کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, اور ان کے سروں پر پھینکتے ہیں. بعض روایات میں آیا کہ آپ ان کے سامنے سے پڑھتے ہوئے گزر گئے. وجعلنا من بین ایدیہم, اللہ نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں باندھ دی اور وہ دیکھنا بھی چاہتے تو دیکھ نہیں سکتے تھے. مفسرین نے لکھا کہ سرکار رات کے وقت ان کے آگے سے گزرے اور گزر کے جب نکلے اور یہ آیت حضور پڑھ رہے تھے, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, یہ سب سے بہترین حفاظت کی آیت ہے. جب یہ پڑھتے ہوئے گزر رہے تھے تو ان کے سر پر غنود کی تاری ہوئی. کیا ہوا؟ غنود کی تاری ہوئی, ان کی آنکھیں بند ہونے لگی, بالکل بند ہونے لگی, اور حضور آگے سے گزر گئے. حضور آگے سے گزر گئے. یہ شیعوں کی معتبر تفسیر ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے, ہمارے بھائی انشاءاللہ پہنچا بھی دیں گے, یونی کی ویب سائٹ سے تفسیر حسن عسکری میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت. اس میں میں یہ واقعہ آپ نے سن لیا ہے کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے ہیں اور ان کے آگے سے نکلے حضور, اور حضور گئے کہاں, غار میں گئے؟ نہیں, حضور سیدھا گئے سیدنا صدیق اکبر کے گھر, صدیق اکبر کو ساتھ میں لیا, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں لے کر غار تشریف لے گئے. 3 دن غار میں گزارے اور پھر 12 دن کا یہ سفر تھا اور پھر مدینہ منورہ پہنچے. امام حسن عسکری کی طرف منسوب یہ تفسیر ہے اور اس میں پورا واقعہ اسی آیت کریمہ کے تحت, سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے تحت لکھا ہوا ہے. ریکارڈنگ ہو رہی, میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, حوالہ سماعت فرمائیے. کہتے ہیں کہ جناب ھذا وصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل اصحابہ وبہا اوصى حینا سار الی الغار فإن اللہ تعالی قد اوحى الیہ یا محمد ان العلی العالی یقرأ علیک السلام ویقول لک ان ابا جہل وملا من قریش قد یریدون قتلک, کہ حبیب وہی آگئی حضور کی طرف کہ ابو جہل اور اس کی پوری ٹیم آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے, اب کیا کریں یا اللہ ہم کیا کریں. تو ابن حضرت امام حسن عسکری کی طرف یہ تفسیر منسوب ہے, تو امام حسن عسکری لکھتے ہیں اس میں, کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وامر ان تبیت علی فی موضع, اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ علی کو اپنے بستر پر سلائیں, اور پھر آگے فرمایا کہ وہ عامر کا ان تصحب ابا بکری, اور ابو بکر کو صحابیت کے شرف بخش کر اپنے ساتھ لے جائیں. ان تصحب ابا بکری,
اللہ حکم دیتا ہے آپ کو. کس کون حکم دیتا ہے؟
وہ کہتے جی وہ تو خود چلے گئے تھے.
میں نے کہا چپ کر, خود چلے گئے تھے. امام حسن عسکری کیا لکھ رہے ہیں؟
قاضی نور اللہ شاستری کہتا خود گئے تھے. میں نے کہا شاستری تو ہے شاستری کا بیٹا, تیری بات کیا مانے؟ تیری کیوں مانے ہم؟ حسن عسکری جن کو تم امام کہتے ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ عامروں کا انتصحبا ابا بکر, اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا کہ ابو بکر کو اپنا صحابی بنا کر ساتھ لے جائیں.
ابو بکر خود نہیں گئے, رسول کو حکم ہوا کہ ابو بکر کے پاس جاؤ.
بولیے سبحان اللہ.
اب ان حوالوں کی قیمت ہے آپ کے نزدیک کچھ؟ بولیے سبحان اللہ.
کہ جاؤ صدیق اکبر سے محبت کرنے والے ہو نا, بولیے محبت سے سبحان اللہ. آگے سنو اور کہتے ہیں کہ انس کا و سائدی کا و وزارہ کا و سبت علی ما یعاہدو کا و یعاہدو کا کان فی الجنہ. فرمایا کہ ساتھ میں یہ کہ آپ ابو بکر کو لے کر جاؤ اس لیے کہ انس کا وہ آپ سے محبت کرتا ہے.
یہ ہو گیا کام سارا. وہ مجھے کہہ رہے کہ بچہ کہنے لگا, انہوں نے اپنی ٹی وی میں کہا دیکھو بھائی ہماری کتابوں میں جو لکھا نا سب غلط لکھا. تو میں نے کہا تم کہاں سے کھاتے ہو, کہاں سے کیا سیکھتے ہو, تم کہاں سے دین سیکھتے ہو, وہ کتاب بتا دو یار. اس میں بھی سید صدیق اکبر کے فضائل ہم نکال کے بتائیں گے.
سمجھ رہے ہیں؟ یہ امام حسن عسکری کی طرف منسوب مستند تفسیر ہے. کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق مل کر کہیے اللہ نے کہا. کیا کہا؟
آگے اس پر تفسیر نمونہ بیٹا اٹھا کر لانا. تفسیر نمونہ اسی آیت کے تحت, تفسیر نمونہ شیعہ حضرات کی ملی ہوئی منجی ہوئی تفسیر ہے اس وقت. یہ سارے اپنے نظریات کو اس میں جمع کیا
اور یہ جو لفظ ہے نا قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا,
یہ ایسا لفظ ہے کہ جو صدیق اکبر کے سر پر یہی سہرا ہے.
یہ پریشان ہے کہ سب کا جواب دے, اس کا کیسا جواب دے؟ میں نے کہا جھگڑو نہیں, چھوڑ کر ادھر ہی آ جاؤ, چھوڑ کر ادھر ہی آ جاؤ. جواب تم سے کیا بنے گا؟ اب ایک کافر کچھ نہیں کر سکے. خدا نے ان کے مقابلے پر بچایا بھی, عزت بھی عطا فرمائی. غار میں تو لے گیا اس لیے کہ ان سے بچے, صاحب کہا اس لیے کہ تم کچھ نہ بگاڑ سکو.
فرمایا فرمایا وہ امیروں کا انتصحبا, ایک روایت اس کو اس طرح بھی پڑھا گے کہ وہ امرا کا, وہ امیروں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں. یہ حضرت جبریل کے طرف منسوخ کر کے یہ بات کہ امرا کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ انتصحبا ابا بکر, ابو بکر کو صحابیت کے شرف بخشے اور اپنے ساتھ لے جائیں. امام حسن عسکری کا عقیدہ ہے کہ صاحبی واقعی میں سیدنا صدیق اکبر کے لیے. اور آگے کیا کہا؟ کہ انس کا وہ آپ سے محبت کرتا ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ سنیوں کی تصویر نہیں پڑھ رہا میں آپ کے سامنے. وہ سائدوں کا وہ آپ کی معاونت کرتا ہے. وہ سبت علی ما یعاہد کا آپ کا بوجھ اٹھاتا ہے. اور وہ یعاقدوں کا اور آپ کے ساتھ معاہدات کاروبار میں بھی آپ کا شریک ہے نا. تو آپ تو جانتے ہیں نا محبوب وہ کیسا ہے, اس کو اپنے ساتھ لے جائیں. آگے سنیے اور دل کو پکڑ کے سنیے اور سبحان اللہ کہیے. امام حسن عسکری لکھتے ہیں کہتے ہیں وہ کان فل جنت فی رفائقہ, وہ صرف غار میں نہیں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. چلو تقریر ختم کرو, چکر ہی ختم ہو گیا, سارا چکر ہی ختم ہو گیا ہے. تو مجلسی نے شوستری نے جتنی دیواریں باندھی تھی سب گرا دی امام حسن عسکری نے. میں کہتا ہوں شیعہ دوست میری بات سن, امام حسن عسکری کی مان اور توبہ کر اور صدیق اکبر کی تعریف کر. یہ بات کہ تم اسپنر بالروں کے پیچھے جو چل رہے ہیں نا چھوڑو ان کو, ان کی کچھ نہیں چلے گی. امام حسن عسکری کو دیکھیے, فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے ساتھ جائیں, وہ آپ سے پیار کرتا ہے, آپ کا وفادار ہے. اور صرف یہاں نہیں فرمایا وہ کان فل جنت فی رفائق, وہ آپ کی رفاقت میں جنت میں بھی ہوگا. اور صرف جنت میں نہیں فرمایا فی غرفات کا من خصائق, فرمایا جو آپ کے مخلصین ہیں ان کے ہی حجرے میں یہی ہوگا. اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کے نیچے فوراً حاشیہ دیکھ کر نیچے والے نے کہا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں. میں نے کہا تیرا حاشیہ پڑھتا کون ہے؟ تیرا حاشیہ, یہ نیچے حاشیہ دیا پورا اتنا بڑا. نہیں وہ یہ مراد نہیں تھی, یہ مراد تھی. ابے میں نے کہا پہلے قرآن کی مراد کو الٹا کر رہا تھا, اب اماموں کی امام بات نہیں مان رہا.
کتنوں کی جان وہ بھاگنا پڑے گا آگے حوالے پہ. یہ مراد نہیں.
ابے تو کب تک تیری مراد جانے, تجھے مانے یا انہیں مانے؟ پہلے قرآن نے کہا مہاجرین جنتی ہے. کچھ امام کہہ رہے جی ابو بکر جنتی ہے,
رسول کے ساتھ ہوں گے اور خود نہیں. اللہ نے کہا وہ ہمارا کہاں بگاڑ تو خدا نے کہا ہے. خدا کہتا ہے جاؤ محبوب جاؤ اور ابو بکر کو اپنے ساتھ لو, وہ آپ کا صحابی ہے. وہ آپ کا بولیے آپ کا صحابی ہے. سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلے. اور کمال توکل آپ دیکھیے جناب, اور معاملات آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر جب غار کے اندر پہنچے. میں آگے اس بات کی مزید وضاحت کروں گا, آپ نے یہ واقعہ بار بار سنا ہے لیکن یہ حوالہ پہلی دفعہ سنا ہوگا, تو لہذا میں واقعہ پورا بیان کروں گا. لیکن آپ کو یہاں پر سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان کے حوالے سے کہ سیدنا صدیق اکبر ایسی شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کے ذکر کو ہر جگہ پر رکھا ہے. کیونکہ جہاں قرآن ہے, کیونکہ جو بھی لکھے گا قرآن کی تفسیر لکھے گا نا, آئے گا نا ان آیتوں پر. خالدین فیہا ابدا کے بارے میں کچھ لکھنا تو پڑے گا نا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یہ تو قرآن ہے. ہاں اگر تم ویدوں کی بات لکھو تو اس میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن اگر قرآن کرو تو اس میں مہاجرین کا جنتی ہونا آئے گا, صحابہ کے دل کی تطہیر آئے گی. ادھر تیرے کو کیا لکھنا پڑے گا, جتنا بھی تو گڑبڑ کرے گا قرآن کا حکم ہمیشہ اعلیٰ رہے گا, تیری چوری پکڑی جائے گی اور جن کو خدا نے شان دی ان کی عظمتیں ظاہر ہو جائیں گی. اب دیکھیں میرے دوستو, یہاں پر ایک بات میں مزید عرض کرتا ہوں کہ سرکار جب غار کے اندر پہنچے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, تو ایک ماہر کھوجی کھوج لگانے والا, کیونکہ اس زمانے میں سائن بورڈ تو نہیں ہوتا, راستہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, تو جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسی ان کی جستجو ہوتی ہے. گھڑی جب تک نہیں آئی تھی تو لوگوں کو پتا تھا ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو انسان نے سہولت لے کر اپنی صلاحیت کو ختم کیا ہے. پہلے لوگوں کی صلاحیت بہت تھی, یہاں تک کہ بدر کا میدان اگر آپ کو یاد ہو, بدر کی تاریخ میرے دوستوں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ غور کریں کہ جب جنگ بدر لڑی گئی تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ جہاں پر ٹھہرے اور نکل گئے تو باقاعدہ مشرکین نے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھائی, اونٹوں کی مینگنیاں اٹھائی اور دیکھ کر کہا کہ نہیں نہیں, یہ یسرب کے, بقول ان کے کافر تھے نا, مدینہ نہیں کہتے تھے, کہ لگا یہ یسرب کے اونٹ ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک یہاں پر موجود ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اونٹ اگر یسرب کا چارہ کھاتا ہے تو اس چارے کا کلر کیا ہوگا, اس مینگنی کی ہیئت کیا ہوگی, اس کو دیکھ کر یہ جانور کو سمجھ جاتے تھے. اونٹ کے پاؤں کو دیکھ کر بتاتے تھے کہ یہ بچہ ہے یہ بڑا ہے, نر ہے یہ مادہ ہے, حاملہ ہے یہ غیر حاملہ ہے. یہ صرف پنجے کو دیکھ کر زمین پر جو نشان پڑتا ہے مٹی میں دیکھ کر پہچان جاتے تھے. تو ایسے زبردست وہ کھوجی تھے. ایک کھوجی جب ان کو جب یہ نکلے نا یہاں سے, اور ہماری اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے, ابو جہل جب ہوش میں آیا کہ لگا ہاں کیا ہوا, ارے وہ تو چلے گئے, جب دیکھا تو مولا کائنات لیٹے ہوئے ہیں, چھوٹے سے کنکر مارے ادھر سے, تو مولانا نے چادر ہٹائی, جب دیکھا ارے علی تم نبی کہاں گئے, مسکرا کر کہا نبی کہاں گئے, مجھ سے پوچھتا ہے, علی سے پوچھے گا کہ میں ایڈریس بتاؤں گا, ایڈریس بتانا ہوتا تو یہاں بستر پہ لیٹتا میں, ہمارے اخلاص کا امتحان لے رہا ہے. اب آپ سنیے, حضرت مولا کو بستر پر لٹایا, ابو جہل اب کیا کرتا ہے, غار تو اس کو پتا نہیں تھا, غار تو اس کو اب تو ڈھونڈم ڈانڈی شروع ہوگی, لیکن دوسرا حملہ کہا تھا خدا نے رسول اللہ کو بھیجا ابو بکر کے گھر, اور یہ بات مکہ میں اتنی عام شائع اور رائج تھی کہ حضور ہوں گے تو ابو بکر کے ساتھ ہوں گے, حضور ہوں گے تو ابو بکر کے ساتھ ہوں گے, حضور ہوں گے تو ابو بکر کے ساتھ ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ ابو جہل حضور کے دروازے سے نکلا, سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچا, کافر تھا, کفر میں خبیث تھا, لیکن پھر بھی اس کو پتا تھا رسول اپنے گھر نہیں ہے تو ابو بکر کے گھر ہے. میں نے کہا تم اپنی سطح محسوس کرو جناب, تم رسول کو پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہو, رسول کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو, سب جانتے ہیں رسول اپنے گھر نہیں تو ابو بکر کے گھر ہے, اور آج بھی جانتے ہیں رسول کہاں ہے, کہ ابو بکری کے ساتھ ہے, بولو نا سبحان اللہ, اور ابو بکر کہاں ہے, رسول کے ساتھ ہے, بولو سبحان اللہ. اس سے بڑی صداقت کیا ہوگی, کس کس دلیل کا جواب دے گا. یہ تو خالدین فیہا ابدا, ایک تیرے سر پر کھڑا ہے, آگے آیتیں پڑھوں گا بھی میں اور کئی قرآن کی آیتیں, اور یہ گنبد خضرا بھی ہے, کیا کرو گے, جلتے ہیں کرتے ہیں. میں نے کہا جلو نہ, جل جل کے مرو گے. کامیاب ہونا ہے تو جس طرح گنبد کا نقشہ ہے اس عقیدے کو قبول کر لو, جیسا گنبد کا نقشہ ہے ایسے عقیدے کو بولیے قبول کر لو. اب آپ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غار میں تشریف فرما ہوئے, اللہ اکبر, سرکار کے گھر, ابو بکر کے گھر کا حال یہ رضی اللہ عنہ, مستدرک کے اندر موجود ہے دیگر کتابوں کے اندر. سرکار جب آئے اور رات کو خبر دی سرکار نے کہ ابو بکر تم نے میرے ساتھ جانا ہے، میرے ساتھ تم نے جانا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے. میری ماں سیدہ عائشہ کہنے لگی کہ لوگ ڈر کے اور غم میں روتے تھے، یہ تو میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں، یہ سنا تھا دیکھا نہیں. لیکن جب حضور نے یہ بات کی اور میرے والد رونے لگے تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں بندہ خوشی میں بھی روتا ہے، بندہ خوشی میں بھی روتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور آپ آئیے، دو اونٹ دکھائے. کہا حضور یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ خدمت کے لیے مجھے قبول کریں گے، کیونکہ جب قال قال میں اور حال حال میں تبدیل ہو جاتا ہے تو محبوب کا مزاج خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ محبوب کیا کہنا چاہتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کو کیسے پتا تھا کہ وہی آ رہی ہے؟ دراصل طبیعتوں میں ملاپ ایسا ہے کہ سرکار کے چہرے کے آثار کو دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ رب سے بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ طبیعتوں کے اندر جو اتصال ہے وہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی شان آپ دیکھیے. آپ سرکار کو لے کر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ دو اونٹ ہیں. سرکار نے کہا یہ اونٹ کتنے کا ہے؟ کہا حضور یہ آپ ہی کا ہے. فرمایا نہیں، اب یہ دیکھو ہر جگہ کچھ نہ کچھ قلعہ نکالنا ہے. یہ کہتے نہیں نہیں نہیں، وہ اونٹ مارکیٹ سے 10 روپے کا لیا تھا، سرکار کو 100 روپے میں بیچ دیا. میں نے کہا پھر بھی نہیں چلی تمہاری، بولو پھر بھی نہیں چلی. کیوں؟ کیونکہ جو 80 روپے میں نبی کو اونٹ بیچ رہا ہو اس کی عقل چلی گئی ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نبی کے ساتھ چلا جائے؟ جوان بیٹی گھر میں، باپ ہے، وہ سارے کافر نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ابو بکر کے گھر والوں کو چھوڑیں گے؟ یہ واقعہ تمہارے جھوٹ کو ظاہر کرتا ہے. اور بات یہ رسول اللہ نے ذکر کی کہ سنو ابو بکر، ہر نبی نے ہجرت کی ہے تو اپنے جیب سے سواری خریدی ہے، یہ ہمارا دستور ہے، لہذا یہ پیسے پکڑو. حضرت ابو بکر نے اسے قبول کیے. اب جب روانہ ہوئے تو غار میں پہنچے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وردہ ہونا، غار میں پہنچے. غار ثور اگر آپ نے دیکھا ہو تو صداقت صدیق اکبر کی روشن ہو جاتی ہے. لوگ غار ہرا میں بہت جاتے ہیں، غار ثور میں کم جاتے ہیں. غار ہرا یوں ہے، غار ثور یوں ہے. غار ثور کیسا ہے؟ یوں یوں جانا پڑتا ہے، ذرا پاؤں پچھلا تو بندہ گیا، اور یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. غار ہرا میں تو پھر بھی یوں یوں گھوم کے بندہ اس سطح پر ایسا چلا جاتا ہے، اور غار ثور یوں ہے بالکل سیدھا. سمجھ رہے ہوش ہے؟ اس سیٹ پر ہے، قریب جا کر بندے کے تازیے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ کون چڑھے گا اس کو؟ اے ابو بکر تجھے سلام، تم چڑھے ہی نہیں. آقا سے کہا حضور دونوں جائیں گے تو قدموں کے نشان پکڑے جائیں گے. آقا نے کہا پھر؟ کہا حضور اگر آپ اجازت دیں. فرما ہاں ابو بکر میں تمہارے کاندھے پر بیٹھ جاتا ہوں. ابو بکر میں تمہارے کاندھے پر بیٹھ جاتا ہوں. مستدرک کے اندر موجود ہے، جب مکہ فتح ہوا تو ایک بت جو تھا وہ خانہ کعبہ کے اوپر تھا، خانہ کعبہ کے اوپر تھا. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ سرکار نے مولا علی سے کہا کہ چلو میرے کندھے پر چڑھ جاؤ، میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ. انہوں نے کہا حضور میں آپ کے کاندھے پر کیسے چڑھوں؟ آپ میرے کاندھے پر. کبار نبوت برداشت کرو گے؟ علی سیدھے کھڑے ہو گئے. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اب حضور نے فرمایا اسی انداز میں میرے کاندھے پر چڑھو. مولا علی حضور کے کاندھے پر چڑھ گئے. اللہ اکبر، شرف دیکھیں، دونوں کاندھوں پر پاؤں رکھ کر چڑھ گئے. سرکار نے فرمایا ہاں علی سر کہاں پر ہے؟ کہا حضور یوں لگ رہا ہے جیسا فضاؤں سے ٹکرا رہا ہے. مستدرک میں موجود ہے، بت تانبے کا تھا. کس کا تھا؟ دیو تھا. دیو کیا تھا؟ بت نہیں تھا، دیو. کیا تھا؟ دیو. کیا تھا؟ دیو. وہ تانبے کا دیو تھا، سامنے ہاتھ نہیں جا رہا. سرکار نے فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا حضور پھونک مار دوں. کہا مارو. یہ کہتے تمہارے بزرگ پھونک بہت مارتے ہیں. ہم نے کہا ان کی پھونک میں دم ہے، آپ میں نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. مولا نے فاصلے سے پھونک مارا، مستدرک میں روایت موجود ہے، پھونک مارا، پھونک پہنچی اور بت پگھل گیا. بت جو تھا وہ پگھل گیا. حضرات گرامی، لیکن غار ثور میں دیکھیے رسول اللہ کہتے ہیں نہیں ابو بکر تم میرے کاندھے پر نہیں، میں تمہارے کاندھے پر. اور حضور کو کاندھے پر اٹھایا. صدیق اکبر کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ کے قریب تھی. کاندھے پر اٹھایا اور جب روانہ، بلکہ 40 سال سے زیادہ 50 سال کے قریب تھی، کیونکہ 40 سال کے لگ بھگ ہی آپ کی عمر شریف تھی، 40-50 کے درمیان کی یہ عمر ہے یا 40 سال ہی ہے. اس عمر میں سرکار کو کاندھے پر اٹھایا، کاندھے پر اٹھا کر اس غار پر چڑھے ہیں جس پر تنہا آدمی نہیں جا سکتا. چڑھے ہیں اوپر لے کر حضور. یہ کیوں؟ تو اشارہ ملتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ صاحب کا لفظ تو غار میں ملے گا، لیکن بتا دیں جو جیتے جی نبوت کا بوجھ اٹھائے وہ نبوت کی خلافت کو بھی یہی اٹھائے گا.
یہ واضح اشارہ تھا. لے کر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر پہنچتے ہیں تو غار اتنا مختصر ہے. سیدنا صدیق اکبر کی صداقت آپ دیکھیے میرے دوستو, غار اتنا مختصر ہے کہ ایک آدمی بڑی مشکل سے اندر داخل ہوتا ہے, دو آدمی تو انتہائی محال ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ جو تھے وہ اس قدر مخلص, کہا حضور آپ رکھیے میں جاتا ہوں. اس لیے قرآن نے کہا ثانی اثنین, دو میں سے دو. محدث نے کہا کہ ثانی جو کہا وہ صدیق اکبر کو کہا. ثانی اثنین کس کا لقب ہے بولیے؟ صدیق اکبر کا. تو ثانی فرمایا ثانی اثنین, دو میں سے دو. تو ثانیین میں ثانی اثنین, اثنین میں آقا اور صدیق اکبر دونوں تھے لیکن ثانی میں صرف صدیق اکبر ہے. علماء نے بحث کیا کہ ثانی کو پہلے کیوں رکھا, اثنین کو بعد میں کیوں رکھا. فرما عربی ادب اپنی جگہ پر ہے لیکن ثانی اول اس لیے رکھا کہ غار میں ابو بکر پہلے گئے تھے. غار میں ابو بکر پہلے گئے, پہلے اندر گئے, اندر سے خش و خاشاک کچرا اٹھایا باہر پھینکا, کپڑے پھاڑ کر سوراخوں میں لگائے اور خود جو ہے اس انداز میں لیٹ گئے کہ ایک ٹانگ جو تھی وہ فضا میں اٹھا کر اس سوراخ پر رکھی. ٹھیک ہے, یعنی یوں سمجھ لیجیے بلا تشبیہ, نیچے کی ٹانگ حضور کے لیے بطور تکیے کے پیش کی اور اوپر کی ٹانگ, عمر ہے 40 سال کے قریب, اور اوپر کی ٹانگ جو ہے وہ غار میں اس سوراخ پر رکھی اور کمر کو ٹیڑھا کیا. کوئی 15 منٹ ایسا کر کے دکھا دے, 15 منٹ ایسا کر کے دکھائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک دن سے زیادہ اسی حیت پر رہے تھے, اور بلکہ اگر 3 دن رہے تو 3 دن اس حیت میں رہے. وہ کیا چیز تھا؟ وہ حضور کی وفاداری تھی, جو اپنا ہوش نہیں تھا آقا کے آرام کا ہوش تھا. صدیق اکبر گئے اندر اور چیزوں کو صاف کیا, باہر نکالا اور آقا کو آواز دی کہ حضور آپ تشریف لائیے. تو یہاں پر صوفیہ نے یہ نقطہ لکھا ہے, فرمایا کہ دیکھو یہ غار سے بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ غار میں بعد میں گئے, صدیق پہلے گئے. صدیق جو غار میں گئے تو پہلے کچرا صاف کیا تاکہ حضور آئے. تو مومنوں کو چاہیے کہ اس غار میں اگر حضور کو بلانا ہے تو پہلے ابو بکر کو بلاؤ. ابو بکر آئیں گے کچرا پھینکیں گے, آقا خود ہی آ جائیں گے. ایک قیمتی بات یہاں پر آپ سنیے میرے دوستو, آپ کی بیٹی سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ آسما بنت ابی بکر, ان کو ابو جہل نے مارا. یعنی جب ابو جہل پہنچا نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں, کہتے مخلص نہیں. میں نے کہا مخلص کون, تم تو چتر دیکھ کر بیان چینج کرتے ہو. یہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے اور دروازہ اس نے کھٹکھٹایا, ہاتھ میں اس کے گرز ہے اور اس میں میخے نکلی ہوئی ہیں, کیلے نکلی ہوئی ہیں ہاتھ میں, لیا ہوا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھولا سید آسما بنت ابی بکر میں, حضرت عائشہ سے 18 سال بڑی ہیں, گھر کی بڑی بیٹی ہیں. اب آپ حال دیکھیں, بیٹا نہیں گھر میں کہ جو سامنا کرے, اس گھر کو چھوڑ کر گئے ہیں. بولو سبحان اللہ, اس گھر کو چھوڑ کر گئے ہیں. بیٹی نے دروازہ کھولا, پیچھے دادا سیدنا صدیق اکبر کا باپ نابینا پیچھے بیٹھے ہوئے. دروازہ کھولا, ابو جہل پوچھتا ہے اے بنت ابی بکر کہاں ہے تمہارے نبی اور کہاں ہے ابو بکر؟ کہنے لگے پتا ہے, بتاؤں گی نہیں, پتا سب ہے. یہ ہے صدیق کا گھرانا. چھپاتے مطابق تقیہ کیا تھا. میں نے کہا کیوں تقیہ کیا تھا؟ جان کا خوف تھا. میں نے کہا وہ تو یعقوب کولینی نے لکھ دیا اصول کافی میں کہ اماموں کے ہاتھ میں ان کی موت ہوتی ہے, جب چاہتے ہم منگا لیتے ہیں جب چاہے نہ منگائے. ابے میں نے کہا جب اماموں کے ہاتھوں میں موت ہے تو پھر کس موت کا ڈر, سمجھ رہے؟ تقیہ کیا تھا. میں نے کہا کیسا تقیہ, موت سے ڈر کر؟ تو خود لکھ دیا تم نے کہ اہل بیت کے ہاتھوں میں اپنی موت ہے, ان کے اختیار کی نگر آ نہیں سکتی, تو پھر کیسے تقیہ؟ سمجھ رہے میری بات؟ لاجیکل طور پر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ نہیں, یہ کیسے عجیب سی باتیں ہیں. یہ بات ایسا ہے کہ صحابہ کے خلاف ہوئے تو کہاں کیا بولا, کہاں کیا بولا, ادھر سیاہ ادھر ادھڑا, ادھر ادھڑا ادھر سیاہ. اب یہ کہ جہاں سیتے تو ادھر سے ادھر جاتا ہے, ادھر سے سیتے تو ادھر ادھر جاتا ہے, اور جس کا تمام معاملہ مکمل ہوتا ہے وہ کون؟ کہ وہ خود بیکار ہے لیکن ذکر جو ہے وہ کارآمد لوگوں کا کر رہا ہے, تو ان کی عزت کی چادر سے وہ ملبوس ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیے میرے دوستو, بھی بڑی قیمتی حوالے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کے پاس حضرت آسما بنت ابی بکر نے جب دروازہ کھولا تو ابو جہل نے جب یہ بات کی کہ کہاں ہے تمہارے باپ, کا پتا ہے بتاؤں گی نہیں, اس نے لاٹھی اٹھا کر سر پر ماری.
وہ سر پر تو لگی لگی، محسوس کریں اپنے بچوں پر، محسوس کریں اپنی بیٹیوں پر، محسوس کریں اپنی اولاد پر، اپنی بہنوں پر محسوس کریں، تو آپ کو صدیق اکبر کا مقام پتا چلے کہ جب کھینچ کر مارا تو سر پر جب لگا تو کان کی بالیوں میں میخ اٹک گئی، اور جب اس کو کھینچا ہے تو کان کٹ گیا، چیخ نکلی، پیچھے دادا نے سنا کیا ہوا بیٹی، کام ہی وہ کاٹا تھا پاؤں میں چوں گیا ہے. یہ گھرانہ ہے صدیق اکبر کا، یہ گھرانہ ہے صدیق اکبر کا. اب ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ زخمی ہے، باپ کو بتایا نہیں، باپ کو بتایا نہیں. ڈیوٹی یہ کہ صبح ناشتہ لے جاتی ہے، رات کو کھانا لے جاتی ہے. بولیے سبحان اللہ. غار سور پر مرد چڑھے چڑھے نا تو اس کی ٹانگیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، اس کا حال خراب ہو جاتا ہے. تین دن عمرہ کرنے کے بعد نہیں جتنا تھکتا جتنا ایک غار سور سے تھک جاتا ہے. ہمارے بابو بھائی کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں، زیارت کراؤ زیارت کراؤ. جب غار سور سے وہ زیارت کر کے آتا تو پھر نہیں کہتا کہ زیارت کراؤ، اس لیے کہ جب اس سے اوپر چڑھ کے اتر کے آتا تو تین دن وہ سوتا ہے صرف. کیا کرتا ہے بولیے، بولے نا، سوتا ہے. سیدہ آسمہ بنت ابی بکر تین دن تک ناشتہ کھانا رات کا کھانا پہنچاتی ہیں. صدیق اکبر کے بیٹے عبداللہ، عبدالرحمن، عبداللہ، محمد، عبداللہ، یہ دن بھر کی خبریں لے کر حضور کے پاس شام کو پہنچتے ہیں اور سب بتاتے ہیں، حضور یہ 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 یہ. کتنا اعتماد گھرانا ہے، یہ تو بیٹا اور بیٹی ہے نا. وہ غلام تو کسی کے بھی ہاتھ پر بک جاتا ہے، غلام تو ایسی وفادار نہیں ہوتے ہیں. غلام تو بھائی، ایک غلام کو کسی نے 1000 روپے میں خریدا، کسی نے 1500 دکھایا، کہا بتانا تیرا شیخ کیا کرتا ہے، وہ بتا دے گا. غلاموں کے بارے میں کتابوں میں اعتماد نہیں، لیکن جو غلام صدیق اکبر کا غلام ہو. بولے سبحان اللہ. حضرت عامر بن فہیرہ، ان کا کام تھا کہ شام کے وقت بکری چرانے کے بہانے باہر نکلتے، مکہ سے چراتے 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 غار سور کے قریب پہنچتے اور پھر بکریوں کو اوپر لے جاتے، اوپر لے جا کر غار کے سامنے کھڑا کرتے اور سرکار کے لیے تازہ دودھ صدیق اکبر اپنے ہاتھوں سے نکال کر پیش کرتے. آئے آئے، ایسی غلامی، ایسی وفا کا پیغام اور ایسی تاریخ کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. حضرت گرامی آپ دیکھیے، نہیں ایسا نہیں. میں نے کہا چپ، ایسا نہیں، ایسا نہیں، تم تو 2 روپے میں بک جاؤ. اور سرکار جب نکلے نا تو قریش کے لوگوں نے بچے بچے میں گلی میں اعلان کیا، اتنے 1000 درہم ہے کہ نہیں کتاب میں بتاؤ، اتنے 1000 درہم، اتنے اونٹ، اور مکہ کی خوبصورت لڑکی بڑے گھرانے کی شادی کرائی جائے گی. لوگوں اعلان سنو، جس نے محمد رسول اللہ کا پتہ بتایا وہ کہاں پر ہیں، یا ان کو قتل کر دیا یا ان کو گرفتار کیا، اتنے 100 اونٹ، اتنی زمینیں، فلاں قبیلے میں شادی، یہ گلی گلی میں اعلان ہو رہا ہے. لیکن ابو بکر تیری صداقت کو سلام، نہ تیری بیٹی اس اعلان پر بکی، نہ تیرا بیٹا بکا، ارے تیرا غلام نے بھی خاطر میں نہیں لایا. غلام تو 5 روپے میں بکتا ہے، وہ تو کروڑوں میں بھی نہیں بکا. وہ تو کوئی قدر ہے آپ کو؟ بولو سبحان اللہ. اور تمہارے پاس ایک تاریخ نہیں ہے تھوپ سے حوالے، عامر بن فہیرہ ایک حوالہ کوئی نہیں پیش کر سکتا صحیح سند کے ساتھ. یا من گھڑت بات تو تم بنڈل بازیاں مارتے رہتے ہو، لیکن میں نے تمہاری بنڈل بازیوں میں بھی یہ نہیں پڑھا کہ عامر بن فہیرہ نے جا کر ابو جہل کو کہا وہ گھر میں مجھے آدھا انعام دے دو، میں سامنے جاؤں گا بکری چرانے کے بہانے اور پیچھے سے تم آ جانا. نہیں نہیں، وہ عامر بن فہیرہ غلام ہے صدیق اکبر کے. غار میں آئے، اعلان ان کے کانوں میں بھی آیا. اعلان بولیے، اعلان ان کے کانوں میں بھی آیا. گرا قدر انعام کے لالچ ان کے غلام کے دل کو للچا نہ سکی، اس لیے کہ جسے عشق مصطفیٰ کی دولت مل جائے، صدیق اکبر کی محبت مل جائے، دنیا کے لوگوں کی دولت اس کے دل کو للچا نہیں سکتی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی میرے دوستو؟ ہیں غلام بھی نہیں بکا. بولیے سبحان اللہ. او کھائیں گے صدیق اکبر کا لنگر یار، بولو سبحان اللہ. بڑا زبردست لنگر بنوایا ہے آج، بولو سبحان اللہ. ہم مولا علی کا بھی لنگر کھاتے ہیں، کربلا والوں کا بھی لنگر کھاتے ہیں، امام جعفر سادی کے کنڈے بھی کھاتے ہیں، صدیق اکبر کا بھی لنگر کھاتے ہیں. نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے، تنا ٹن اہل سنت ہیں. تھکے تو نہیں، تکیہ لگائیے، تھکے تو نہیں. ہاں اب چند قیمتی باتیں یہاں پر سنتے چلیے آپ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی
یہ شان جلالت ہے، یہ مقام ہے، یہاں پر ان کی عظمت ذرا سنیے آپ. قرآن کہتا ہے کہ جس وقت الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار يقول للصائب لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. دراصل اللہ ہی کا کلمہ اور بات بلند رہے گی اور کفر کی بات گھٹے گی، اس لیے کہ اللہ ہی عزیز ہے، طاقت والا ہے، اور اللہ ہی حکیم ہے، حکمت سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت گرامی یہاں پر آپ دیکھیے ایک بڑا زبردست لفظ ہے یہاں پر، ایک تو ہے قال علی صاحبی ہی. کیا ہے جی بولیے؟ یہ بڑا ایمان افروز نقطہ ہے. جنت میں جانا ہے، یہ جنت تک تیار رکھنے والی باتیں ہیں، تھوڑی ذرا توجہ رکھیے. ایک تو ہے کہ قال علی صاحبی ہی، یعنی یہ فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنے صاحب سے کہا، اور دنیا اس پر متفق، شیعہ مرتا پھر کہ ہاں ہاں ہے تو ابو بکر ہی. لیکن ابے میں نے کہا لیکن کا جواب بعد میں ہوگا، صاحب سے ابو بکر ہے کہ نہیں؟ کل کہہ رہے لیکن صاحب تو اچھے بھی ہوتے. میں نے کہا اس کا بھی جواب آ رہا ہے، ذرا رکھیں آپ، یا یہ بتائیے کہ تاکہ میں بات آگے چلاؤں نا، کہ یہ نہ کہو کہ تم سنی اپنی سنا رہے ہو، تمہارے نزدیک بھی تو یہ بات متفق ہے نا کہ صاحب سے مراد ابو بکر. کہ لگے لیکن ابے میں نے کہا چپ کر، لیکن بات صاحب تو تمہارے نزدیک بھی ہے نا. کہا یہ تو ہے کہ صاحب ابو بکر ہی ہے. میں نے کہا یہ لکھ دے پھر آگے چلتے ہیں، یہ لکھ دے پھر ہم آگے چلتے ہیں. جواب دوں گا، ہر چیز کا دوں گا، جو تفسیر نمونہ نے لکھا اس کا بھی دوں گا، جو تبریسی نے لکھا اس کا بھی دوں گا، جو قمی نے لکھا اس کا بھی دوں گا، تفسیر حسن عسکری کے نیچے جو تم نے ڈنگے ماری ہے، رب کعبہ کی قسم امام محمد رضا کے غلام ہے، اس کا بھی جواب دیں گے. تم سننے والے بن رہے ہو؟ بولو، سننے والے بن رہے ہو؟ آگے بارات آ رہی ہے، میں تو ڈھول پیٹ کے تیار کر رہا ہوں تمہیں. ہاں ابھی دولہا تیار ہے، بولو سبحان اللہ. شادی لگی ہے، بولو سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کا جشن ہے، بولو سبحان اللہ. ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، ہم تو صرف آواز لگانے والے تھے. آؤ آؤ آؤ، اور تم بڑے قسمتی ہو جو تم گھروں کو چھوڑ کر آ گئے، سننے والے بن گئے تم. اب آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی شان. قرآن کریم نے دو لفظ ذکر کیے، قال علی صاحبی. حضرت نبی پاک نے فرمایا، قرآن کہتا ہے اس نے اپنے صحابی سے کہا. قرآن کہتا ہے صحابی، یہ کہتا نہیں نہیں. میں نے کہا یہاں تک تو پورا ہے نا، کہنے کا لفظ کچھ اور بھی ہے. میں نے کہا وہ بات ہے، یہاں پر صحابی آپ ہی کو کہا گیا ہے نا. کہنے کہ یہاں کہا تو عادت ابو بکر گیا ہے. میں نے کہا دوسرا یہ ان اللہ معنا، ایک یہ بھی ان کے سر پر نہیں ٹلتا. ہائے ہائے کرتے کہتے او مہدی آ جاؤ، شاید اس چالیس پارے میں کچھ اور ہو، کیونکہ اس میں تو ان اللہ معنا ہے. اس سے تو مولا علی کی بھی خطبہ یہی کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا ہے. اب سنیے آپ، جو یہ کہا گیا نا ان اللہ معنا، اس پر میں گفتگو کرتا ہوں، صاحب پر آگے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ میری طرف رکھیے. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلوات و سلام علیک رسول اللہ. یہ ان اللہ معنا کو جانتے ہیں آپ؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی قدر کو جانتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. بے شک ابو بکر گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. کون کہہ رہا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے رب کو دیکھا ہے، ابھی ابھی دیکھ کر آئے ہیں. کیونکہ یہ تو آپ دیکھیے کہ ہجرت بعد میں ہو رہی ہے، ہجرت سے پہلے معراج ہو چکی ہے. ہجرت سے پہلے معراج ہو چکی ہے. اور اہل سنت کا کثیر دلائل کے ساتھ یہی نظریہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى. عبداللہ ابن عباس ان محمد راى ربه مرتين مرتن بھی بسری ہی مرتن بھی فوادی ہی. رسول اللہ اپنے رب کو دیکھ کر آئے ہیں. بولیے سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر گھبرانے، ان اللہ معنا، جس رب کے پاس عرش کے ورا گیا تھا اس وہی ہمارے ساتھ ہیں. سیدنا صدیق اکبر، کوئی اور تسلی نہیں در امانی کہہ رہی، گھبرانے بیٹے اللہ ہمارے ساتھ ہے. رسول اللہ کہتے ہیں، ماں کی تسلی اتنی سچ پر ہوتی ہے تو رسول اللہ. حضور شاہ فرماتے ان اللہ معنا، محبوب نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کو ذرا ٹک کے سنیے، ان اللہ معنا ہے کیا. اب سنیے، نبیوں پر جب بھی بات آتی ہے نا تو وہ اللہ ہی کی پناہ لیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. کیونکہ توکل یہ ہے اعلیٰ درجے کا کہ سارے اسباب کو چھوڑ کر صرف خدا کے ہو جا، سارے اسباب کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جا.
اور وہ بھی اسباب ہی ہے، وہ فکر کا سبب بنتا ہے. انسان سبب سے نکلتا نہیں ہے، لیکن وہ عام سطح کے اسباب سے بڑا ہو جاتا ہے، گاڑ ماڑ یہ وہ فلانا، اس سے اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے، توکل میں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو وہ بات سرکار نے بھی گارڈ رکھے بیان جواز کے لیے، بیان جواز کے لیے کہ جائز ہے، منع نہیں ہے، اس چیز کو بھی میری اداؤں سے نسبت ہو جائے، لیکن توکل جو یہ ہوتا ہے کہ پھر سب چیز کو نبی چھوڑتا ہے. اب اس کی مثال میں اگر آپ کو دوں نا، تو قرآن کے اندر نبیوں میں نبی حضرت موسیٰ کا بڑا زبردست ایک واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں فرعون نے ان کو کتنا تنگ کیا اور اپنے لوگ کتنے مخالف تھے. ٹھیک ہے، اب ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو تیار کر دیا اور رات کو کہہ دیا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں فرعون سے نکلتے ہیں، تم لوگ تیار ہو سب؟ حضرت ہارون علیہ السلام، سنیے، اے علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. میں نے کہا ٹک کر سنی حدیث کا مطلب کیا، یہاں واضح کرتا ہوں تیرے سامنے. ایک روایت کو لے کر تو زمین آسمان کے خلابے ملاتا، یہ مولا کے فضائل ہم کبھی انکار نہیں کرتے اس کا، لیکن یہ خلافت کی دلیل نہیں ہے، خلافت کی دلیل نہیں ہے. مہاجرین، اولیت، تمام چیزیں، یہ کچھ دلیل نہیں بن رہی. ایک صرف بات لے لی، اس پر دلیل کی بات کر دی، کہنے لگے جی وہ مولا علی ہی افضل تھے، اس لیے مولا علی خلیفہ بنے. جو افضل ہوگا وہی خلیفہ بنے گا، جس کا نسب علی ہوگا وہی خلیفہ بنے گا. میں نے کہا یہ عقیدہ کو تو قرآن نے ٹھوکر مار دی ہے. حضرت طالوت جو تھے وہ نبیوں کے سامنے خلیفہ بنے، ان کا نسب بھی اتنا عالی نہیں تھا، اور قرآن نے کہا کہ ہم نے طالوت کو بنایا، طالوت کو نبیوں کے سامنے اور اعلی نسبوں کے سامنے بادشاہ خلیفہ بنا کر خدا نے کہہ دیا کہ خلیفہ بننے کے لیے نسب اعلی ہو ضروری نہیں ہے. ضروری بولیے، شرط بولیے، شرط، شرط. یہ میرے سامنے احتجاج ہے، بہت ڈنگے ماری اس میں، یہ تبریسی کی ہے، اتنی گالیاں صحابہ کو لکھی کہ کیا کہا جائے. احتجاج احتجاج احتجاج. صدیق حضرت وہ کیا رول پلے کیا کہ لگا جب باغ لے لیا نا ابو بکر نے تو سیدہ نے، سیدہ کیا کر رہی تھی؟ توبہ توبہ استغفر اللہ. جس سیدہ کو ہم مانتے ہیں ان کا نہیں ذکر کر رہا، جن کو یہ مانتے ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. سیدہ نے حال کیا کیا، جیسے ڈیفنس کا شوہر آپ نے دیکھا ہے، ڈیفنس کی عورت اگر کبھی جا رہی ہے شاپنگ کے لیے تو مرد کو وہ ٹوکری، اے ٹوکری پکڑ، چل بچے کو گود میں اٹھا، چل پیچھے چل، اور عورت آگے ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ممی ڈیڈی پیچھے، شوہر جو ہے وہ بچے کو چوسنی چسا رہا ہے گود میں لے کر اور ٹوکری پکڑا ہے. جی بیگم کہاں جانا ہے؟ کہ لگے یہاں ٹھہرنا ہے. یہ نقشہ پیش کیا حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ، ہاں پیش کیا ہے، ہم ایسا نہیں مانتے. کہنے گئے جناب عمر آ گیا، ابو بکر آ گئے، علی ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. فاطمہ نے کہا تو کچھ نہیں بولتا. الاعوذ باللہ، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا خاتون جنت، ان کے بارے میں ابو بکر نے کیا کہا ہے وہ پڑھ کے سناؤں گا میں آپ کو. انہوں نے جو لکھا لکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی نظروں میں سیدہ کا مقام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. میرے ہاتھ میں احتجاج ہے، اور اس میں امام محمد تقی کا احتجاج نقل کیا گیا ہے، اور لمبی چوڑی بہت سی باتیں ہوئی ہے. کہ لگے آپ ابو بکر کو افضل کہتے ہیں، میں نے کہا تو اماموں کا بھی عقیدہ ہے. کہنے کا وہ کیسے؟ میں نے کہا ابھی ایک تفسیر گزری، تفسیر ابن حسن عسکری، اس کو تو تم نے نہیں مانا، نیچے حاشیہ کھینچ دیا. میرے کو حاشیہ سے کیا کرنا ہے؟ اوپر امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ابو بکر کو صحابی بناؤ، اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ نیک ہے، جنت میں ہوگا. فوراً حاشیہ دیکھ کر نیچے قمی نے لکھا، قم یونیورسٹی، نیچے لکھتے ہیں اسے یہ مراد ہے. میں نے کہا قم یونیورسٹی کا کارڈ جیب میں رکھ، اوپر جو متن ہے ہمیں اسی سے ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اس لیے کیونکہ تیری شرح کو پڑھنے کے لیے ہمارا علم ہے، تیری شرح سے متن کو سمجھیں گے ہم. امام نے جو لکھ دیا لکھ دیا ہے، بات ختم. یہ الاحتجاج میرے سامنے ہے، اور جنہوں نے یہ کتابیں دلائی ہیں دعا کیجیے اللہ ان کے دنیا و آخرت کو کامیاب کر. بڑا قیمتی اثاثہ پہنچایا ہمارے پاس. حضرت محمد تقی، حضرت امام محمد تقی جواد کہتے ہیں، امام جواد سے جب پوچھا گیا، یحیی بن اسم کہتے ہیں کہ سکون اور آرام عرب عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام جواد کہتے ہیں میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں، یہ ترجمہ بھی انہی کا ہے، اور آدھی عبارت نہیں پیش کرتا یہاں سے پکڑنا، یہاں سے پکڑے گا کون، یہ ہماری جوتی کو آدمی لگا سکتا، اس سے بڑی اتھنٹک بات کیا ہوگی ہے؟ وہ تو چوروں کو گردان گربان سے پکڑا جائے، ہماری جوتیوں کو تو نہیں ہاتھ لگا سکتا.
یہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کے شرف اور برکت سے الحمدللہ ہمیں یہ ترقی عطا فرمائی ہے. ہم اس عمر کے ماننے والے ہیں جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. آپ سنیے امام جواد کی بات. امام جواد سے کسی نے پوچھا کہ عمر کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے, یہ حدیث میں ہے, اس کا کیا خیال ہے آپ کے بارے میں؟ امام جواد کہتے ہیں میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں, لیکن ابو بکر عمر سے افضل تھے. ابو بکر عمر سے افضل تھے, اور انہوں نے منبر پر اعلان کیا میرا ایک شیطان ہے جو مجھے پر عارض ہوتا ہے, جس میں منحرف ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دیتا ہے. امام جواد نے اپنا عقیدہ پیش کیا کہ اہل بیت میں عمر کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں تھا, لیکن ہاں وہ یہ ضرور کہتے تھے عمر کا ہم اقرار کرتے ہیں لیکن بڑے ابو بکر ہی ہے. میری نہ مانو ان کی تو مانو, یہ کتابیں چھاپ رہے ہو مانو ان چیزوں کو, لکھا ہے اور اس کے خلاف نیچے کوئی بات نہیں ہے. لکھا امام جواد نے کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو, میرے شاگرد امام تقی نے پوچھا کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ عمر کی زبان پر حق جاری ہو گیا, عمر کی زبان پر حق جاری ہو گیا. کہا دیکھو بھائی تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ حدیث کیسی ہے, لیکن ایک بات میری سنو, میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں. کہتا تقیہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ بھی پوسٹ مارٹم ہو گیا اس کا, کیا تقیہ کیا تھا؟ موت سے ڈر گئے. اس وقت کون سے عمر کھڑے ہوئے تھے سامنے؟ یہ تو امام جواد کا دور ہے, اس میں کہاں سے ہم اس تقیہ کیسے؟ اس کتاب دیکھو, تقیہ وہ کہتے ہیں جو حق کو چھپانا اور بات کو ظاہر نہ کرنا, ٹھیک ہے؟ اس میں تو صحابہ کو نہ جانے کیا کیا لکھا ہے, اس میں واضح کیا نا, تو اس میں تقیہ نہیں تو اس میں کیسا تقیہ؟ بات نہیں سمجھے آپ؟ اور سس نہیں بنو, بات سمجھے میری آپ. اس میں لکھا ہے سیدہ زہرا پر ظلم ہوا, ان پر دھکا دیا گیا, ان کو گرایا گیا, ان کے دوپٹے کو معاذ اللہ کھینچا گیا, عمر نے گھوسے مارے, اس میں تقیہ ہوا. کہتے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ لگے یہ تقیہ نہیں ہے. اور میں نے کہا یہ جو عمر سے ابو بکر افضل, اس میں کیسے تقیہ آ گیا؟ اس لیے کہ تقیہ تو پھر ہر جگہ حق چھپے گا. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ عمر نے سیدہ زہرا کو مارا, یہ حق ہے تمہارے نزدیک؟ کہنے کا ہاں, پھر تو یہ اماموں کو چھپانا واجب تھا, کیونکہ تمہارے نزدیک تقیہ دین کا نواں حصہ ہے, اور خود تم نے لکھا کہ جو دین کو نہ چھپائے اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے, تو پھر یہ کیوں ظاہر کیا؟ پتا چلا حق کچھ اور تھا, یہ ضرور جھوٹ ہے جو تم نے ظاہر کیا. اگر ابو بکر عمر سے افضل نہیں اور عمر کی کوئی فضیلت نہیں, یہ جھوٹ ہے, تو پھر وہ بھی جھوٹ ہے جو تم نے حضرت عمر کے لیے لکھا. اس لیے اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھے آپ؟ یہ تقیہ کی دوسری گنجائش کی میں نے ترتیب کی. یہ کیا کہ کبھی بات کرو تو کہتے ہیں یہ ضرورت ہے, ابھی کات کرو تو کہتے ہیں تقیہ ہے. پھر کتاب میں لکھتے ہیں وہ غیبوبیت کا زمانہ تھا, وہ چھپانے کا زمانہ تھا. میں نے کہا اچھا چھپانے کا ڈرامہ یہ بھی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ حالات پاکستان کے ایسے نہیں ہیں, چھپائیں اتحاد بین المسلمین, نیچے سے گردن کاٹیں. میں نے کہا یہ کیا چھپانے کا زمانہ تھا اور صحابہ پہ تبرہ بھی ہو رہا ہے؟ عمر نے گھوسا مارا, علی کو گرا دیا, اور حضرت علی کیا کرے؟ کہا خالد کو اٹھایا اور سات آسمان سے اوپر لے گئے. میں نے کہا واہ, ایسا تو شاٹ کسی نے نکل دیا آج تک, اٹھایا اور سات آسمانوں سے اوپر لے گئے. ارے میں نے کہا جو خالد کو اٹھا کر سات آسمان سے اوپر لے جائے وہ اتنی جلدی بیعت نہیں کر لیتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ بولو نا, نہیں سمجھے بولو. سبحان اللہ. ایک حوالہ پڑھو آپ کے سامنے, درود پاک پڑھو میرے سامنے, پڑھو پڑھو درود پاک. اللہم صلی علی مولانا محمد البارک وسلم صلاتہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. یہ احتجاج کا میرے سامنے عربی نسخہ, یہ میں نے اردو آپ کے سامنے پڑھی ہے, یہ عربی نسخہ میرے پاس ہے کہ فلما وردت الکتب علی اسامہ, اسامہ بن زید حضور کے وصال سے پہلے ہی مکہ سے باہر نکل گئے تھے, مدینے سے باہر نکل گئے تھے. ٹھیک ہے, تھک تو نہیں رہے, کوئی بیکار باتیں تو نہیں ہو رہی, جمع کریں اپنے ذخیرے میں. حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے بھیج دیا تھا, آدھے رستے میں پہنچے حضور کے وصال کی خبر آئی, آپ لوٹ کر آئے. ٹھیک ہے, اس واقعے کو لکھا الاحتجاج کے اندر تبریسی لکھتا ہے اور عبارت مکمل ہے, آپ اعتماد سے سنیے اس بات کو, ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں. فلما, اور اگر یہ جھوٹ ہوتا نا تو میں یوم ہی نہیں کرتا. یہ جو پسینہ گر رہا ہے نا, تو وفاداری میں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ڈنگے کی چوٹ پر لکھا ہے, اور یہ میرے دوست گواہ ہیں. میں صرف بزرگوں کی کتابوں کو پڑھ کر ہی بیان کر دیتا, بات مکمل ہو جاتی. خدا کی قسم جو اتنے دیر سے میں حوالے نہیں پیش کر رہا, کچھ کتابیں کم ہیں, جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی کو بیان کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھ دیا تو میں بیان کروں، وہ بھی بیان کرنے کے لائق ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن میری طبیعت یہ ہے کہ میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، رجال کشی کے لیے ہمارے دوست نے باغم دوڑی بہت کی، جب تک میں نے رجال کشی سے اپنا حوالہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تقریر بیان نہیں کیا، حالانکہ بات یہ مجھے 15 سال سے پتا تھی. اب آپ سنیے، حضرت اسامہ بن زید جب لوٹتے ہیں، توجہ سنیے، فلما وردت کتب، خط جب پہنچا علی اسامہ، ان صرف دمن ما حتی دخل المدینہ، فوراً مدینہ آئے، سنیے بیعت کیسی ہو رہی ہے، مدینہ آئے، دیکھو جناب یہ تو ابو بکر خلیفہ ہو گئے، فلما اجتمع الخلق علی ابی بکر، لوگوں کا مجمع ابو بکر کے قریب میں، الی علی ابن ابی طالب، اور انطلق الی علی ابن ابی طالب، اور میں علی ابن طالب کے پاس وہ پہنچے، فقال له ما ھذا، مولا علی یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ ابو بکر کو خلیفہ بنا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا، قال له ھذا، ھذا ما ترى، کیا ہو رہا ہے، جو تو دیکھ رہا ہے وہی ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ فقال اسامہ، اسامہ کہتے ہیں، حل بایات ہو، مولا ساری بات چھوڑو، آپ نے بیعت کی، بولو نا سبحان اللہ، ساری بات چھوڑو، بھی کیا ہو رہا ہے، مجمع ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، حل بایات ہو، آپ نے بیعت کی مولا، مولا نے لمبی چھوڑی تقریر نہیں کی، نہیں ایسا نہیں تھا، اور زمانہ ایسا تھا، اور حالات ایسے تھے، میں کچھ، مولا نے ڈائریکٹ ایک ہی جملہ، قال نعم، جی ہاں، مولا نے ڈائریکٹ کیا کہا بولیے، جی ہاں، بیعت کر لی میں نے، نام یا اسامہ، بیعت کر لی میں نے، فقال تاعیاً، تاعیاً او کاریہاً، حضور دل سے کی ہے یا ڈر کر، میری آواز نہیں پہنچی آپ کو، تاعیاً، تاعیاً او کاریہاً، دل سے کی ہے حضور، دل سے بیعت کی ہے یا ڈر کر بیعت کی ہے؟ فرمایا، مولا کہتے ہیں، قال لا بل کاریہاً، نہیں نہیں بس وہ دل میں میرے کچھ نہیں، میں دل سے مطمئن نہیں ہوں، اور بس حالات ایسے تھے کہ میں نے زبردستی مجھ سے جو ہے وہ بیعت لے لی گئی ہے، اور حالات ایسے نہیں ہے، اور میں نے کوئی بھی جو یہ بیعت وغیرہ جو کی ہے نا میں نے، یہ دل سے نہیں کی ہے، اور نہ میں اس پر راضی ہوں، حالات کچھ اس طرح کے بن گئے تھے جس کی بنا پر میں نے بیعت کی. درود پاک پڑھیے گا ذرا، یہ حالات ایسے بن گئے تھے، توجہ ہے آپ کی، حالات جو تھے، بولیے سبحان اللہ، کہنے لگے اسامہ بن زید نے کہا، حضور یہ ساری بات چھوڑی، آپ نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ کہا نہیں، بیعت تو کی ہے. کہنے لگا تاعیاً و کاریاً، ڈر کے کی ہے یہ خوشی سے؟ تو بس سفر اللہ، قال بل کاریاً، نہیں ڈر کر کی ہے. کہا حسین نے کیوں نہیں کی؟ میں پوچھوں اگر، میں اگر پوچھوں حسین نے کیوں نہیں کی؟ کہ وہ ڈرتے نہیں تھے. میں نے کہا باپ ڈرتا تھا کاریہن؟ تو کہتے ہیں ہاں کاریہن. قال فانطلق اسامہ فدخل علی ابی بکر، اسامہ اٹھے اور ابو بکر کے پاس گئے، فقال له السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین، اگر کہا حضور جب علی مان گئے تو میں بھی کہتا ہوں خلیفۃ المسلمین. فرد علیہ ابو بکر، اب دیکھیں یہ بیعت ہو گئی، لیکن کتنا بھیانک انداز لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بیعت تو دل سے نہیں کی، لیکن انداز کیا تھا، ذرا وہ فلم بھی ذرا آپ دیکھیے، انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں جناب زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ جب عمر نے کہا اور خالد بن ولید نے کہا بیعت کرو، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا، جھگڑا دونوں میں ہو گیا. جب دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو حضرت زبیر نے بیعت کر لی. قال سلمان ثم اخذني فوجو، فرمایا سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا، بھائی تم تو جنتی ہو نا، تم تین ہی جنتی ہے، توجہ ہے، سلمان فارسی، مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری. کہتے ہیں سلمان سے کہا تم نے بیعت کی؟ کہا مجھے بھی کرنی پڑی. کہا کیوں؟ کہا خزنی فاجو، میرا ہاتھ پکڑ کے موڑ دیا تھا. کیا کہا؟ میرا ہاتھ پکڑ کے بولا، اور فاجو انہوں نے میری گردن دبائی نا، تو قد ترکو ہم مثل سالم، میری گردن میں بل آ گیا، تو میں نے کہا میں بیعت کر لیتا ہوں. ابے میں نے کہا اس انداز میں کوئی موبائل نہیں دیتا. یہ لکھا ہے اس انداز میں کوئی اپنا موبائل نہیں دیتا اگلے کو جب تک وہ پسٹل نکال کے سر پر نہ رکھ دے. ادھر نہ تلوار رکھی نہ کچھ، ہاتھ موڑا یہ لکھا ہوا ہے، اخذنی مجھے پکڑا، فوجو ان کی میری گردن کو دبایا، حتی ترک مثل سالہ، وہ میری گردن تھوڑی سن ہو گئی، سما فتلو ایری، ہاتھ موڑ دیا، فبایا تو مکرن، میں نے کہا جان بجانی بیعت کر لو. تو یہ شیر خدا کہو، پھر بات یہ کہو، یہ میرے سامنے نہج البلاغہ موجود ہے، توجہ ذرا رکھیے گا، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 37 ہے. مولا علی کی شان دیکھیے، مولا علی فرماتا اللہ تظاہرت العرب علی قتالی
سارا عرب میرے مقابلے پر لڑنے کے لیے آ جائے، لما ولیت عنہا ولو امکنت الفرس من رقابها، میں ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دوں کیونکہ میں حق پر ہوں، لوگ میری پیٹ نہ دیکھیں۔ ابے کبھی تو لکھو سارے عرب کی گردن کاٹ دیں، پیٹ نہ دکھائے، کبھی کہو کہ ہاتھ موڑا اور بیعت کر لی۔
تو یہ زحمت جو تم بار بار گوارا کر رہے ہو اس لیے کہ تم نے بہت چیز چھپا رہے ہو،
اس لیے یہ تضاد بیانیہ بولیے، اسی لیے یہ بولیے تضاد بیانیہ، کیا یہ تضاد بیانیہ اس لیے ہو رہی ہے؟ اس لیے امام جواد نے کہا کہ سنو بھائی، بات دراصل یہ ہے، یہ عمر کی فضیلت تو تم نے بتائی، لیکن عمر کی فضیلت کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن حق یہ ہے کہ ابو بکر عمر سے افضل ہے۔
بولیے درود پاک، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیے میری بات، یہ درمیان میں نے آپ سے کچھ باتیں کی، آپ نے سنی، یعنی حضرت علی نے جبرن بیعت لی حضرت علی کی، اور حال کیا کیا یہ دیکھیں آپ، ہاتھ موڑ دیا بیعت کر لی، ہاتھ موڑ لیا بیعت کر لی۔
میں نے کہا تمہارے وہاں ہوتا ہم تو علی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں، ہمیں تو تھریڈ آتے، ہم نے تو صدیق اکبر کا نام نہیں چھوڑا، کربلا کے یوم کے اندر ہمیں تھریڈ آتے، ہم حسین کرنا نہیں چھوڑتے۔ بولو سبحان اللہ، ہم جیسے گئے گزرے اتنا کام کرتے تو مولا کی کیا شان ہوگی؟ اور مولا خود کہتے ہیں لاؤ تظاہرات العرب نہج البلاغہ، سارا عرب جمع ہو جائے اور وہ مخالفت پر ہو غلطی پر ہو، میں گردنیں کاٹ دوں، لوگ دیکھیں گے علی بھاگے گا نہیں، لوگ علی کی پش نہیں دیکھیں گے، تلوار دیکھیں گے۔
اگر یہ خطبہ ٹھیک ہے تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی ہے؟ علی نے
بولیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ مولا تلوار اٹھا کر کیوں نہیں لائے؟ یہ خلافت کا مسئلہ میں آگے چل کر وقت رہا تو کسی اور دن میں نشست قائم کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صدیق اکبر کے حوالے سے فضیلت آپ سنیے، اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا،
ان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کل چھٹی ہو تمہاری؟ ہماری تو چھٹی نہیں ہوتی یار، کل ہماری پھر تقریر ہے، وہ کسی نے شہر میں کہا نیک لوگوں کے لیے کہا، ہم جیسے نہیں ہے، لیکن بڑی پیاری بات کی تھی وہ کہ مکتبہ عشق کا نرالا دستور دیکھا، ایسے ہی ہے نا، کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس سے سبق یاد تھا، ہم نے تو کل بھی تقریر کرنی ہے، شاید ظہر میں قاری صاحب نے اعلان کر دیا تو پھر درس بھی دینا پڑے گا، تو یہ ساری چیزیں چلے گی۔ آپ تیار ہیں؟
لنگر بھی تیار ہے انشاءاللہ۔ اب سنیے میری بات، اللہ کہتا ان اللہ معنا، بولیے سبحان اللہ، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ، اس لفظ کو ذرا سمجھیے، ان اللہ معنا کیا ہے؟ یہ توکل کی ترجمانی ہے، ابو بکر گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھروسہ اور اللہ پر اعتماد ہے۔ اور اس کو آپ سنیے قرآن مجید سے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے علاقے سے نکلے، سورہ شعراء میں اللہ کہتا ہے آیت نمبر 62، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے علاقے سے نکلے، آپ نے سنا ہوگا اور قرآن میں پڑھا بھی ہوگا، یہ واقعہ کثیر ہے، کہ جب آپ بحر قلزم کے قریب آ کر پہنچے تو سامنے سمندر ہے اور ادھر سے فرعون کا لشکر آ گیا، بیچ میں حضرت موسیٰ کا لشکر ہے، بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ بیچ میں حضرت موسیٰ کا لشکر ہے، فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے، اور یہاں پر سمندر ہے، یا تو سمندر میں چھلانگ مار کے مرو یا فرعون مارے گا۔ اب جب قوم نے فرعون کے لشکر کو دیکھا نا، اس میں حضرت ہارون بھی ہیں، اس میں حضرت یوسف بن نون نبی بھی ہیں، کئی نبی ہیں، کئی صحابی ہیں، قرآن کہتا ہے، قمی نہیں کہتا، بولو سبحان اللہ، مجلسی نہیں کہتا، بولو سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے فلما ترى الجمعان، جب موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے اس لشکر کو دیکھا، اور فرعون کو ایسی ڈنڈی ہلاتا ہوا نہیں آ رہا تھا، فرعون اس وقت تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اور علماء نے، بعض علماء نے کہا پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا، جب وہ اپنا لشکر لایا ہوگا تو لشکر کتنا بڑا ہوگا؟ کچھ سمجھ رہے میری بات؟ کچھ سری لاؤ، لشکر کتنا بڑا ہوگا؟ قوم نے جب لشکر دیکھا کہ ہم تھوڑے سے، اور یہ تو پورے طوفان اور آندھی آ رہی ہے، یہ اگر مارے ہی نہیں، ایسی ہمارے اوپر آ جائیں تو ہم کو مار دیں گے، کچل دیں گے، اور ادھر سمندر ہے، بحر قلزم کے پاس کھڑے ہیں حضرت موسیٰ، آپ کا چہرہ لشکر کی طرف نہیں ہے، بلکہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں، نبی پیچھے نہیں آتا، آگے دیکھ رہے ہیں، کوئی تقیہ شکیہ نہیں ہوتا کہ فرعون سے یاری ڈالو، چلو دوستی کرو، سیاسی متحدہ مجلس عمل بناؤ، بعد میں دیکھیں گے پھر، نہیں، غلط کو غلط کہا، آگے آ کر کھڑے ہوئے اور سامنے دیکھ رہے، پیچھے قوم نے مڑ کر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضور بچائیے، کہا کیا ہوا؟ قرآن کہتا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب اس لشکر کو دیکھا قوم نے، انہوں نے کہا موسیٰ بچائیے، ہم یقیناً پکڑے گئے، ہم یقیناً
ہم یقیناً. اب موسیٰ علیہ السلام نے پتا کیا جواب دیا؟ چپ کرو, پکڑے گئے. کلا ان معی ربی سیہدین, پکڑے نہیں گئے, میرے ساتھ میرا رب ہے, میرے ساتھ. بولیے توجہ, سنیے گا اس بات کو, اس میں نکات آپ دیکھیں اس کے کیسے ہیں. فرما ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے ضرور نکالے گا اس لوگوں سے, مجھے نکالے گا. اور یقیناً اللہ کا حکم ہوا, اپنے عصا مارا, سمندر میں سات بارہ راستے بن گئے. وہ بارہ بھی فرقہ واریت میں تھے, ایک ساتھ رکتے نہیں تھے, لڑتے تھے. تو بارہ بنے اس لے کے, تو یہاں سے جا بھائی, تو یہاں سے جا, تو یہاں سے جا, تو یہاں سے جا, ایک دوسرے سے لڑو نہیں. چلو بالکل صحیح پالیسی ہے, بارہ کے بارہ نکلے. بولو, بارہ کے بارہ نکلے. لیکن آپ نے غور نہیں کیا, حضرت نبی پاک نے کیا کہا؟ ان اللہ معنا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا معی ربی. سرکار نے فرمایا ابو بکر گھبرانی, میرے اور تیرے ساتھ اللہ ہے. اور موسیٰ نے جمع کا صیغہ نہیں فرما, معنا نہیں فرما, معی. قوم نے کہا بچائیے, فرما انا معی, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, میرے ساتھ میرا رب ہے. اب آپ دیکھیں جو دوسری طرف کھڑے ہیں, جن کو معی کے لفظ میں بظاہر نہیں لیا لیکن حکمر اور معنی آئے, لیکن لفظ جو کہا وہ یہ تھا ان معیا, یہ واحد کے لیے ہے, اور ان معنا یہ جمع کے لیے. توجہ آپ کے, ان معیا کہ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے. اور سامنے حضرت ہارون تھے, ان کو ملا کر مانا نہیں کہا. یوسف بن نون تھے, ان کو ملا کر مانا نہیں کہا. اور نبی اور اصحاب تھے, مانا نہیں کہا. ان دونوں آیتوں کے سامنے رکھیں, موسیٰ کہیں انتہائی دشمن کے دشمنی کے وقت انا مائی, اور رسول اللہ کہیں دشمنی کے وقت اور انتہا وقت ان اللہ مانا. بولیے نا سبحان اللہ. موسیٰ کہے ہارون سن, رب میرے ساتھ ہے. رسول کہے ابو بکر سن, رب ہم دونوں کے ساتھ ہے. تمہارا جوہری تو مکھی پر مکھی بڑی مارتا ہے. یہ قرآن کی دونوں آیتیں ملا کر اس کو بولو نا تقریر کرے, کرے تقریر اس سے. بڑا فصاحت و بلاغت کا تمہارا فصیح مبلغ ہے نا, وہ قرآن ادب پڑھتا ہے, شکل ہی مولوی والی جیسی نہیں ہے, کوئی چہرہ کوئی. حضرت امام حسین داڑھی منڈے تھے؟ بولو, امام زین العابدین داڑھی منڈے تھے؟ حضرت امام حسن داڑھی منڈے تھے ماذا اللہ؟ بولو نا. او امام مہدی جو آئیں گے تو بغیر داڑھی کے آئیں گے؟ ہاں, تو چہرہ تو بناؤ. اور تم تو کسی اور کا کام کر رہے ہو, ہم تو الحمدللہ جس کو مانتے ہیں اسی کے انداز میں مسجد میں ہی ہوتے ہیں, اسی انداز میں بازار میں بھی ہوتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ پڑھیے سبحان اللہ, درود پاک پڑھیے سبحان اللہ, درود پاک اللہم صلی علی. تم نے صدمے دیے ہیں تو سنو گے اب. ہاں یہ بات تو انشاءاللہ مکمل ہوگی. تو اب آپ دیکھیے, تھوڑا سا وقت مجھے مزید دے دیجئے, تھک تو نہیں گئے؟ اس میں موضوع کو مکمل کرتا ہوں. چلو صرف اس آیت کو مکمل کرتا ہوں, اس آیت کو مکمل کرتا ہوں, پھر مجھ سے وعدہ کرو اگر کوئی نشست کی کال دیں گے آؤ گے. ہاں اس کو انشاءاللہ بے ترتیب لے کر چلیں گے میرے نوجوان دوست, ان کو مکمل اجازت ہے. فرینکلی طور پر ہمارے مودن صاحب, ہمارے امام صاحب اس مسجد میں ہوتے ہیں, جو آپ کے سوالات پرچی بنا کر آپ دے دیں, ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے بھائی ہیں, مناظرے مباحثے کے لیے نہیں, صحابہ کے دفاع کے لیے اور عظمت کے لیے. سمجھ رہے میری بات؟ اپنے حلقے کو مضبوط کرنے کے لیے, یہ نہیں کہ خودکش بنانے کے لیے جاؤ مارو پھٹو پھٹو, نہیں, اپنے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں, اپنی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. ایسے سوچو آئیے کیا کر رہے ہیں, اور میں نے کہا نکل جاؤں سٹوریوں کے پاس, جا جائے ایسے, تیرا یہاں پر کیا کام ہے؟ یہ ہماری مسجد ہے, ہم اپنی بات کریں گے. ان کے امام باڑوں کی ویڈیو دیکھنی ہے تو یوٹیوب پر جا کر دیکھ کہ وہ امام باڑوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا بکواس کرتے ہیں. ہم نے لیکن مولا علی کے خلاف بکواس نہیں کی ہے, وہ ہمارے مولا, ہم تعریف کریں گے. سنی تو وہ مجبور ہے اور مخلص ہے کہ وہ تو مولا کا نام لے کر ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے, لیکن ہم ایسے نہیں کہ ابو بکر کا نام لے کر مولا کی توہین کریں. معاذ اللہ, ہمارے نزدیک مولا کی توہین بھی کفر ہے, مولا کی توہین بھی کفر ہے. اور الحمدللہ ہم سے کہتے ہیں آپ سے تو آپ بریلوی ہیں, آپ سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے کہا کیوں, بریلوی کے نزدیک خلیفہ اول کوئی اور ہے, صدیق اکبر کی اور شان ہے. میں نے کہا دفاع ہمارے علماء نے کیا ہے. ہاں دیوبندیوں نے کیا کیا؟ ہمارے علماء نے کیا ہے. اس مسئلے میں میں نے الحمدللہ اس مسئلے میں تقریباً 3-3.5 مہینے اور پیچھے کی زندگی میں نے لگا کر کتابیں مفصل دیکھی ہے. اکثریت کے ساتھ دفاع صحابہ میں کسی کا کام ہے تو یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت کا ہے. نبی کو حاضر ناظر ماننے والے, نبی کو علم غیب ماننے والے, نظر و نیاز ماننے والے جو علماء گزرے ہیں, پیر محمد علی شاہ صاحب, شاہ عبد العزیز صاحب, شاہ ولی اللہ صاحب, شاہ عبد الحق صاحب, مجدد وسانی, سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ, عبد العزیز فرحار بھی رحمت اللہ علیہ, محمد علی رضوی صاحب, حضرت نور بخش توکلی صاحب, یہ جتنے علماء نے دفن کر دیا شیعت کو, الحمدللہ یہ سب وہ عقیدہ رکھتے تھے جو امام محمد رضا کا عقیدہ. سمجھ رہے ہو, ہم خارجی نہیں ہیں, لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کیا انہوں نے, اب انہوں نے تو نام بینک لوٹنے کے لیے رکھا ہوگا, بینر لگے شہر میں صدیق اکبر کے نام پر, عام چھٹی کرو نا. تو میں نے کہا یہ بینر لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے نبی کے میلاد کے بینر پھاڑے ہیں؟ اخبار ہمارے پاس موجود ہے, جنگ میں تم نے یا رسول اللہ کے چوکنگوں پر گوبر لپا ہے, کیچڑ لپا ہے, یہ تمہارے سر پر ہے. ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ شانہ بشانہ لگ کر کام کے لیے تیار ہیں کہ صدیق اکبر کے نام پر عام تعطیل کی جائے, لیکن پہلے ان دجالوں کا علاج کریں جس نے حضور کی پیدائش کے دن کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دی, حضور کے میلاد کو حرام کہا. پہلے ان سے جدا ہو جاؤ, ہم تمہارے ساتھ, تم دیکھو گے کہ تم پیچھے رہیں گے, ہم آگے جا کر صدیق اکبر کا بینر باندھ رہے ہوں گے. اس لیے کہ صدیق اکبر سے محبت ہمیں حضور کے طفیل ہے. اصلی محبت صدیق اکبر سے نہیں, ہمیں اصلی محبت رسول اللہ سے ہے. حضرت صدیق اکبر کی محبت ان کی اتباع میں ہے, تابعیت میں ہے, اتباع میں ہے, اور پھر الگ سے دیگر صحابہ میں ان سے ہمیں اصلی محبت اور مستقل محبت ہے. لیکن اصل سر چشمہ جو ہے وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو اس بات کو بھی آپ سمجھے, جنہوں نے گیارہویں کو, ختم قادریہ کو, غوث اعظم کی کرامتوں کو گانے قصے بھانے ڈنگرے کہیں, وہ لوگ اگر آج آگے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر کی تعریف کی بات کریں تو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہوں گے, لیکن ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں وہ رسول اللہ کا غلام ہے, وہ صدیق بنا ہے تو آمینہ کے لال کے صدقے بنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہے ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اب ذرا سنیے اس بات کو, میں آپ کی خدمت درج کرنا ہے. وہ کہ ضرب علی خان صاحب نے تقریر کی تھی, میں نے کہا اتنی محبت ضرب علی خان صاحب کو صدیق اکبر سے ہے, رسول اللہ کے میلاد سے نہیں ہے. صدیق اکبر کے لیے قرآن میں اتنی آیتیں, حضور کے علم کی شان کے لیے نہیں ہے. وہ نہیں پڑھتے, وہ ان سے نہیں پڑھا جاتا, ان سے نعتیں نہیں پڑھی جاتی. آ گیا فضل, آ گیا چھا گیا جھنڈا. میں نے کہا فضل الرحمان کے لیے اتنی نعتیں پڑھ لے, اس کی اتنی تعریفیں کرو, رسول اللہ کے لیے اگر پڑھی جائے تو اس کو حرام اور گانا کہو. تو لہذا سنی وہ ہے جو سسٹم سے چلتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ سنی کیا ہے؟ اس آیت کو مکمل کرتا ہوں اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں. قرآن نے کہا ان اللہ معنا, حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان اللہ ان معی ربی, اے ہارون میرے ساتھ میرا رب ہے. سرکار کہتے ہیں اے ابو بکر ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. ایک بار دوسرا فرق سنیے, حضرت موسیٰ نے رب کہا ہے اور سرکار نے اللہ کہا ہے, یہ واضح فرق ہے اس کی شان کو بڑھانے کا. سنیے, حضرت موسیٰ نے کہا انا ربی, انا بولیے انا ربی معیا, اس لیے کہ ربوبیت جو ہے وہ صفت ہے. اور حضرت موسیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ حق تعالی کی معیت جو ہے وہ اس کی صفت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے, اور لفظ اللہ یہ ذات ہے. کیا ہے بولیے؟ ذات ہے جو ساری صفتوں کا شامل ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا رب ہمارے ساتھ, فرمایا وہ خدا جس کی صفت رب ہونا ہے وہ ذات ہو کر ہمارے ساتھ ہے. اور کیا مقام ہے یہ مائیت, صفاتی نہیں ذاتی ہے. اس کو یوں کہو یار, یہ مائیت جو ہے صفاتی نہیں ہے ذاتی ہے. یعنی مائیت ذاتی کا اظہار جس کے تمام صفات ملحوظ ہو, اس مائیت ذاتی کا کیا ٹھکانہ ہوگا اور ابو بکر کی کیا شان ہوگی جو اس میں آ گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم قرآن کے نقطہ رس ہیں. میں نے کہا یہ سنو نا نقطے, ذرا ادھر مائی تھا ادھر مانا ہے, ادھر رب تھا یا اللہ ہے. یہ ایوے ایوے ہجرت تھی اور ایسے ہی صاحب تھا,
ایسے بلا دیا گیا. سامنے ہارون موجود ہیں, نبی موجود ہیں, اور وہاں پر صحابی موجود ہیں. وقال اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں ہارون بھی ہیں. یہ کہتے ہیں اصحاب کا لفظ کوئی فضیلت کا نہیں ہے, اس میں غلط لوگ بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اصحاب موسیٰ میں تو ہارون بھی تھے, تو غلط کہو گے. اصحاب کے ان کو سب پتا ہے, لفظ اچھے معنی میں بھی آتا ہے, صرف اس لیے کہ ابو بکر کو صاحب کہا گیا ہے رضی اللہ عنہ, بولیے. لیکن یہ آیت آپ دیکھیے, قال اصحاب, اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا تھا. وہ منافق تھے, اس میں حضرت ہارون بھی تھے, یوشع بن نون بھی تھے, مخلصین کی جماعت تھی. حضرت موسیٰ نے کہا چھوڑو, گھبراؤ نہیں, کلا. کیسے کمال کا توکل ہے, دیکھیے. سر پر لشکر موجود ہے, بھاگ نہیں رہے, ادھر سمندر ہے, سمندر میں کیسے گھسیں, کوئی جائے نہیں سکتا. ادھر سمندر, فرماتے کچھ بھی کرو رب میرے ساتھ ہے, ہمیں نجات ملے گی. فرما کلا ان معی ربی سیہدین, یہ نہ دیکھو سامنے سمندر ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راستہ دے گا. اور رب نے راستہ دے دیا, سامنے سمندر تھا راستہ. تو یہ کمال کا توکل ہے. اور آپ دیکھیں غار میں سیدنا صدیق اکبر ہے اور کھوجی پہنچا. بات یہاں سے چلی تھی نا, سنیے. کھوجی, میں بس گفتگو کو سمیٹنے کے لیے گھڑی سامنے رکھ رہا ہوں. کھوجی پہنچا, کھوجی اتنا تیز تھا کہ وہ ایک قدم کے نشان پر پہنچ گیا. پہنچا یہاں تک کہ غار کا منہ چھوٹا, ادھر اس کے پاؤں آگے, پاؤں اس کے آگے. اب وہ باتیں کر رہے ہیں, یہاں ہوں گے وہاں ہوں گے, حاضر ناظر ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہے, یہاں ہوں گے وہاں ہوں گے. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں, ان کا بھی اعتراض ہے نا, حاضر ناظر ہیں نظر کیوں نہیں آ رہے. ہاں نا, حاضر ناظر نظر نہیں آ رہے. دیکھو نبی سامنے سے گزر رہے ہیں اور کہنے وجہ اللہ من بین ایدیم صدہم ومن خلفہم سدا فاغشیناہم وہم لا یبصرون. نبی حاضر ناظر ہیں نا, سامنے نظر آئے ان کو, بولو کہ تو نظر کیوں نہیں آ رہے. ہم نے کہا ان کے سامنے تو نہیں آئے, اس وقت تو حاضر ناظر یہ سب کے ساتھ تھے. سننے سوچ سمجھے, ادھر تو حاضر ناظر جسم کے ساتھ تھے, نظر آئے کہ نہیں آئے. کیوں؟ میں نے کہا اس لیے جب خدا دکھانا نہیں چاہتا تو نہیں آتے, اور خدا دکھانا چاہتا ہے تو ہزاروں سال بعد بھی آتے ہیں. اب سنیے میری بات. آپ فرمایا ان معی ربی سیہدین, اور حضرت نبی پاک نے فرمایا ان اللہ معنا. وہاں انہوں نے تنہا ذکر کیا, یہاں صدیق اکبر کو ملایا. وہاں دیکھیے کہ معیت جو تھی وہ صفات میں تھی, اور یہاں معیت کیا ہے؟ ذات میں ہے. کس میں جی؟ کتنی بڑی فضیلت ہے. اب اس کا میں جواب دے کر گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ نے میرے دوستو تفصیل کے ساتھ جو ہے کہ وہ سماعت فرما لی ہے. اب یہ متاثر قسم کے جو شیعہ ہیں, جیسا تفسیر نمونہ, آپ کہتے ہیں آپ تبرع کر رہے ہیں. میں نے کہا تبرع نہیں, سچ کہہ رہے ہیں, تم نے لکھی ہیں کتابیں اور مارکیٹ میں بانٹتے ہو لوگوں کو, میں جواب دے رہا ہوں اس کا. تو میں نہیں پتا تھا یہ آیتیں ساری ہے, کیوں ایسا لکھا اور سنی دبتا ہے لکھا. میں نے کہا سنو ذرا جواب اس کا میں پیش کرتا ہوں. متاثر شیعوں نے تفسیر نمونہ کے اندر بھی, تبریسی نے بھی لکھا, کہنا کہ دراصل سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کو معاذ اللہ داغدار کرنے کے لیے کتنے پاگل بن جاتے ہیں. ذرا دیکھیے پاگل پن ان کا, دیکھیے گا آگے. کچھ لوگ ہیں جو حضور کے علم کے انکار میں بالکل اندھا دھند چلے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں سے تائید ہو رہی ہے. تعصب ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اب بھی دلیل کے مطالبے پر ہیں, یقین ہمیں یہی ہے کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں, لیکن جب بھی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کو کیا لکھا ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ بولیے کیا دیکھتے ہیں جناب, کیا لکھا ہے؟ یہ میرے سامنے تفسیر نمونہ کا عکس بھی موجود ہے. میں اس کے سوال پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور جوابات پیش کرتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے نوجوانوں, آپ ذرا توجہ سے کو سماعت فرمائیے. اس فضیلت کو یاد رکھیے گا, صاحب کہا اور مائی نہیں مانا کہا, ربی نہیں کہا اللہ کہا. بولیے مل کر ایک دفعہ سبحان اللہ. پہلا سوال, نہیں نہیں وہ تو صدیق اکبر خود چلے گئے فساد میں. پہلا اعتراض جو اس میں کیا گیا ہے, نہیں وہ تو خود ساتھ ہو لیے تھے, لے کر تھوڑی گئے. میں نے کہا وہ خبیثہ, یہ بات تو راز کی تھی نا. کہ لگے ہاں. میں نے کہا دو ہی کو پتا تھی. کہ لگے ہاں. میں نے کہا رسول اور علی کو پتا تھی. کہ لگے ہاں ہاں. میں نے کہا ابو بکر کو کیسے پتا چلی؟ اس کو کہتے ہیں چاند کو دیکھ کر تھوکنا. اس کو بولے ذرا تھوکے آپ, ذرا آپ کے سوال کا جواب دوں گا میں. کہ لگے نہیں نہیں. میں نے کہا نہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, مشق کرتے ہیں, آپ ذرا اوپر دیکھ کر تھوکے نا. کہ لگا کیوں؟ میں نے کہا جواب آئے گا وہاں سے. کہا تھوکا تو منہ پر آیا, ناک پر گرا. میں نے کہا آ گیا. کہا میں نے کہا اب جواب سنے آپ. بالکل اس کی مثال اب جوابوں میں آپ دیکھیے گا, کیونکہ جو چاند کی روشنی پر تھوکتا ہے تو اسی پر گرتا, چاند کو کچھ نہیں ہوتا. سمجھ رہے میری بات آپ؟
اور وہ چاند جو رسول اللہ کی آغوش میں پلے، جو حضور کے گنبد میں آئے، ہاں والضحا واللیل، والضحا واللیل اذا سجا کے دامن میں رہے،
جو نور والے کے قریب آ کر نور ہو جائے اس کی روشنی کو کون روک سکتا ہے؟ دیکھیے کہتے سیدنا صدیق اکبر جو تھے وہ خود ہی ہو لیے تھے. میں نے کہا جناب مجھے بتائیے، مکہ سے ہجرت کا پروگرام بڑی رازداری کا تھا نا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموشی سے آپ جو ہے وہ نکلے. اگر یہ عام تھا تو کافروں نے پہلے سے کیوں نہیں کہا کہ نبی آج جائیں گے بھاڑو، وہ تو مارنے کے لیے آئے تھے، ان کو تھوڑی پتا تھا کہ نبی جائیں گے. ان کو پتا نبی جائیں گے تو وہ تو پہلے گھر میں گھس جاتے، ان کو پتا ہے نبی جائیں گے تو ایک دن پہلے پکڑ لیتے. وہ تو باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ باہر نکلیں گے تو پکڑ لیں گے ان کو. یہ بات تو انتہائی اخفاء میں تھی جو قرآن نے کہا ہے، اور یہ دو کو پتا تھی، کس کو؟ حضرت نبی پاک. اور اگر تم کہو مولا علی تو میں سنی ہوں، عاشق اہل بیت ہوں، میرے نزدیک یہ حوالہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مولا کو پتا ہوگی، بالکل. اور اسی سے صدیق اکبر کی شان پتا چلتی ہے کہ صدیق کو کس نے بتایا. اگر رسول نے بتایا پتا چلا، راز کی بات بتائی اس کے مطلب اعتماد ہے. بولیے کیا ہے؟ ورنہ یہ کوئی عقل مندی ہے کہ دشمنوں کو راز بتائیں؟ ان کی پوری لسٹ بنی ہوتی ہے طالبان کے پاس، اور ان کو پتا ہے ہمارا نام. یہ صرف آئی جی سے باتیں کرتے ہیں، کسی اور سے باتیں نہیں کرتے، کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ کہاں سے ہم نے جانا ہے کہاں سے جانا ہے. میں نے کہا تمہاری بن پائے تو تم کسی کو نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے، آنا ہے کہ جانا ہے. عباس کو میلی سے پوچھا ایک پروگرام کے اندر کہ خود کش حملے کیسے ہیں، تو کہنے کا دراصل مسلمانوں کا خیال رکھنا اور خود کش حملے. اس نے کہا جی یہ نیٹ پر لگی ہوئی یوٹیوب میری اس کے ساتھ، وہ عامر لگا پھر پوچھا. میں نے حضرت وہ خود کش حملہ کہنے کا عام ملک میں، آواز بلند کر کے ملک میں دہشت گردی پھیلانا اور خود کش حملے حرام. اس نے بھی بڑا تیز تھا، اس نے کہا یہ بتاؤ حرام ہے کیا حلال ہے؟ کیونکہ پریشر بعد میں ٹوٹتا ہے نا، تو پہلے پریشر میں بتا دو حرام ہے. ہاں جائز تو نہیں ہے، کہ میں نے حرام حلال کی بات کی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صدیق اکبر ہیں اور انتہائی راز کی بات ہے، نبی پاک کا راز ہے، یہ راز نبی کا ہے. کس کا ہے؟ بولیے نبی کا راز ہے. اور یہ علی کو پتا ہے یا نبی کو پتا ہے؟ دشمن کو کوئی عقل مند آدمی اپنا راز بتاتا ہے؟ بیوی کو بھی نہیں بتاتا، محلے میں پتا چل جائے گا. الا ماشاءاللہ نیک خاتون ہوتی ہیں. میں ایسی بات عرض کر رہا ہوں کہ جناب جو ہے، کیونکہ عموماً یہ بات مشہور ہے کہ بہن یہ ہوا تھا اور آپ کو بتایا نا تو آپ کے بھائی بڑے پریشان ہیں اور یہ آج ہونے والا ہے، تو پتا چلا باہر جو ہے بات، بھائی کی بات جو ہے وہ بھابھی کے ذریعے بہن کے ذریعے بات پہنچ گئی، بات چلے گی. لیکن آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے حوالہ آپ کے سامنے ابھی پڑا ہے، اور یہ حسن عسکری کا، کہ تفسیر حسن عسکری کے اندر ہے کہ وہ آمرو کا اور پھر وہ آمرا کا ان تصحب ابا بکرین، اللہ نے خود کہا کہ جاؤ اور ابو بکر کو اپنی مائیت میں لو، اس لیے کہ تم سے محبت کرتا ہوں، جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا. لہذا پہلا سوال نمونے کا یہ تھا، تفسیر نمونہ کا. یہ گالی نہیں دے رہا، نامی کتاب کا تفسیر نمونہ ہے. ہاں نام ہے ایک تفسیر نمونہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ دشمنوں کو اپنا قیمتی راز بتانا ہے کوئی عقل مندی ہے؟ بولو ٹھیک ہے. اور اگر یہ راز علی کے ذریعے پہنچا تو پتا چلا علی کے نزدیک اگر مکہ میں کوئی معتمد تھا تو ابو بکر تھا، اس لیے علی نے بتایا. اور اگر یہ رسول اللہ کے ذریعے پہنچا تو یقینا رسول اللہ کے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتے. اللہ کی قدرت اور اس کے علم ازلی میں دلوں کے اعتبار سے کوئی مومن تھا اس راز کے لیے، وہ ابو بکر تھا. مومنوں میں افضل اور اعلیٰ جو تھا وہ ابو بکر تھا. ایک حوالہ دوسرا سنیے، ملا فتح اللہ کاشانی نے منہج الصادقین کے اندر اس چیز کو لکھا، ذرا غور کیجیے آپ، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ میں نے سوال کر دیا، دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس رات کو سیدنا صدیق اکبر پر آگاہ کس نے کیا، ان سے پوچھیے آپ کیسے پتا چل گیا صدیق اکبر کو. اب نقلی دلیل پیش کرتا ہوں. ملا فتح اللہ کاشانی شی اس بات کو لکھتا ہے کہ پس پیغمبر شب پنشمبا در شہر مکہ امیر المومنین علی را بر جائے می خوابائن و خود از خانہ ابو بکر در رفاقت او بیرون آمدہ بدا غار توجہ نمود. یہ پوری بات ہے، اب سنیے سوال. پس پیغمبر شب پنشمبا، پس نبی پاک پنشمبا کی رات در شہر مکہ، شہر مکہ میں امیر المومنین علی، امیر المومنین علی رابر جائے می خواب آئند اپنی جگہ پر سلایا، خود اور ذات خود، از خانہ ابو بکر، ابو بکر کے گھر، در رفاقت او، ان کی رفاقت لینے کے لیے بیرون آمدہ باہر آئے، بدا غار توجہ، غار توجہ نمود، اس کے بعد غار کی طرف توجہ فرمائی۔ یہ ملا فتح اللہ کاشانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ابو بکر خود نہیں گئے، ایک تو حضرت حسن عسکری کی طرف منسوب ہے، امام حسن عسکری کی طرف، کہ اللہ نے کہا، اور یہاں پر فتح اللہ کاشانی لکھتے ہیں کہ جناب خود از خانہ ابو بکر، خود از خانہ ابو بکر، در رفاقت او، بیرون آمدہ، خود پہنچے ان کے گھر اور ان کو لے کر باہر آئے، خود ان کو لے کر، بولیے، میں ان کا دل رسا تھا، ایسا تھا، تو کیوں لیا حضور میں، اب بھی نہیں مرتی، نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا کتنے حوالے ہو گئے، اب شکو جا، نہیں نہیں دل ٹھیک نہیں تھا، میں نے کہا تو یہ حضور کو بولو نا، حضور نے کیوں لیا، کہنے لگے وہ راز کھول دیتے نا، میں نے کہا پتا ہوتا تو کھولتے، اور جب پتا چل گیا تو خود تو خود بیٹی بیٹے غلام نے بھی آیا نہیں کیا، اور ابے غلام نے کیا آیا کرنا تھا، کروڑوں کی کروڑوں کا انعام سامنے تھا، ان کے دل میں دولت عشق مصطفیٰ تھی۔ ابو بکر تو چلو پیسے والے تھے، غلام تو عام آدمی ہوتا ہے یار، بولو نا، غلام کون ہوتا ہے، اور عامر بن فہیرا جیسا غلام، بولو ان کی اصال ثواب کے لیے سبحان اللہ۔ عامر بن فہیرا کے بارے میں آتا ہے تھے غلام، لیکن ان کے دل کو کفار کے انعام نے للچایا نہیں، اور اتنے مخلص اسلام کے تھے کہ ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے نا، تو سرکار نے ان کو ایک سرائے میں بھیجا جنگ کے لیے، رو کر کہنے کہ حضور میری شہادت کی دعا کریں، کیا کہا بولو، او بولو سبحان اللہ۔ یہ تربیت ابو بکر کی ہے نا، منافق مرنا نہیں چاہتا، وہ بچنا چاہتا ہے،
نہیں میں نہیں کہہ رہا تھا، بس اتحاد بین المسلمین،
وہ بچنا چاہتا ہے، وہ بچنا چاہتا ہے۔ عامر بن فہیرا جنگ میں جا رہے ہیں، احد سے 300 منافق بھاگے جن کو مسجد سے بھگایا حضور نے بعد میں، لیکن ابو بکر اور 15 آدمی، وقت میرے پاس نہیں ہو، آپ سننے والے نہیں بن رہے، ورنہ میں پوری فجر تک آپ کو لے کر بیٹھوں اور بتاؤں، اتنے حوالے ہیں کہ 15 آدمی شیعوں نے متواتر اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 15 آدمی حضور کے قریب تھے اور ابو بکر دائیں طرف، مولا علی تھے، ابو بکر تھے، بدر میں یہ تھا، احد کے بارے میں مولا علی نے خود حضرت ابو بکر کی جرات کی تعریف کی ہے، احد ہو بدر ہو، حدیبیہ کو تو میں بھی حدیبیہ کو بتاتا ہوں، اسی جواب کے ضمن میں آئے گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ یہاں پر یہ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پر اعتماد تھا، اس لیے لے کر بولیے روانہ ہوئے، اس لیے لے کر کیا ہوا، اور یہاں پر ایک عشق کی بات کروں آپ کے سامنے، قرآن کہتا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دو، دو میں سے، یہ عربی ادب کا ایک طریقہ علماء نے لکھا ہے، وہ کبھی لکھتے ثانی اثنین، ثالث ثلاثا، رابع رابعہ، دو سے دو، تین سے تین، چار سے چار، اور کبھی لکھتے ہیں وہ کبھی اس طرح لکھتے ہیں ثالث ثالث و رابعہ، رابع و خامسہ، پانچ میں سے چار، پانچ میں سے، ادھر عجیب انداز ہے، دو میں سے دوسرا، دو میں سے ایک نہیں، توجہ نہیں ہے یار، بولو سبحان اللہ۔ ابے دو میں سے ایک نکلا تو کتنا بچا، ایک، لیکن اللہ کہتا نہیں دو ہی ہیں وہ، بھائی دو سے ایک نکلا تو کتنا بچا، دو سے ایک نکلا تو کتنا بچا، تو ثانی اثنین دو سے دو، ثالث ثالث و ثلاثا، تین سے تین، رابع و رابعہ، چار سے چار، اور ایک لکھنے کا طریقہ یوں ہوتا ہے ثالث و رابعہ، چار میں سے تین، ایک گر گیا، چار میں سے تین، ایک ہے رابع و خامسہ، پانچ میں سے چار، گر گیا۔ اب یہ دو طریقے لکھنے کے ہیں، خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اول اثنین دو میں سے پہلا، لیکن فرمایا ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، آواز نہیں آئی مجھے، آواز نہیں آئی مجھے، کہیے سبحان اللہ، فرمایا دو میں سے دو، کیوں، اس لیے کہ دو میں سے دو سے اور تین میں سے دو، یہ کہنا ثالث و رابعہ، چار میں سے تین، تو ایک اس سے نکل گیا، ضم نہیں ہوا،
اور دو میں سے دو، یہ انتہائی اتصال ہے. ابو بکر رسول اللہ سے ایسے تھے کہ خدا نے کہا ساری اسرائیل دو میں سے دو ہیں، کہ وہ جدا ہو ہی نہیں سکتے. فرمایا وہ دو کے دو ہیں، دو کے ایک نہیں ہیں. رسول کہو گے تو ابو بکر یاد آئیں گے، ابو بکر کہو تو رسول یاد آئیں گے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب اے شیعہ سن، اتنی جدائی قرآن نے گوارا نہیں کی، اتنی جدائی کوئی نقطہ نہیں ہے. طالب یوری ایسی ڈنگے مارتا ہے، اس کو بولو نا ثانی سنین کا ترجمہ کریں ذرا، اور آگے بات کریں نا جو عربی خط رسم الخط ہے. ثانی سنین، ثالث و ثلاثہ، رابعہ، خامسہ، دو سے دو، تین سے تین، دو سے دو، تین سے دو، ایک ہے دو سے دو، ایک ہے دو سے ایک، دو سے ایک. آپ کہتے ہیں نا یہ وہ دو جا رہے ہیں، ان دونوں میں سے جو ایک ہے نا، کہتا ہوں نا اردو میں، بولو نا یار، کہ لگے یہ کون ہے جو دو جا رہے ہیں؟ کہا یہ دو میں سے جو ایک ہے نا وہ پہلا والا. اللہ کہتا نہیں پہلا والا نہیں، وہ بھی دوسرا ہی ہے. یہ ایک دوسرے کے آئینے ہیں. صدیق کو دیکھو گے تو جمال رسول نظر آئے گا، جمال رسول دیکھو گے صدیق نظر آئیں گے. گنبد خضرا کہہ رہا ہے مجھے، ہاں مظفر شاہ تو صحیح کہہ رہا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے اسے صدیق رسول دونوں نظر آتے ہیں. دو میں سے بولیے، دو میں سے دو. اب سنیے یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے. تو نور اللہ شاستری، یہ شاستری تھا، اس نے بڑا شور مچایا. باقی امام حسن عسکری کو میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پڑھ دیا تو پھر کیا ہے؟
نہیں مانا
یہ، میں نے کہا بنتا ہی نہیں ہے. اب توجہ سنیے، کہنے کہ جی آپ یہ جو بار بار تقریر میں کہہ رہے ہیں نا صاحب، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تفسیر نمونہ کا دوسرا اعتراض ہے. میں نے کہا صاحب کمال کی بات نہیں ہے؟ کہہ لگا نہیں. میں نے کہا علی کو تو کبھی نہیں کہا، اس لیے کمال نہیں ہے. اگر صاحب کمال نہیں ہے، قرآن میں علی کو نہیں کہا، لیکن علی نے اپنے آپ کو صحابی تو کہا نا.
مولا نے اپنے آپ کو صحابی تو کہا. اگر صحابی کمال کا لفظ نہیں ہے
تو مولا کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یہ جواب، یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، میں جواب دے دوں آپ کے سامنے. یہ کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے صاحب جو ہے یہ رفیق اور ہم نشین کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا معنی خوبی پر نہیں آتا. کہتے ہیں جیسے سورہ یوسف کے اندر ہے کہ جیل کے ساتھیوں میں یا صاحب
وہ جیل میں جو دوست تھا سلیم، اس کو کیا کہتے تم لوگ؟ وہ جو جیل میں تمہارا پارٹنر بن جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
پٹیل کہتے ہیں. یا صاحب السجن،
وہ جیل کا جو ساتھی تھا تو کہا یا صاحب السجن، تو کون سی فضیلت ہے؟ وہ تو قیدی کے بارے میں صاحب کا لفظ قرآن میں آیا. ایک میں نے کہا میں تجھے رسول کے صاحب کی بات کر رہا ہوں تو جیل کی طرف بھاگ رہا ہے، میں رسول کے صاحب کی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی تو قرآن میں ہے نا. قال علی صاحبی ہی، کہ رسول کا صاحب کہاں لکھا ہے؟ ابے میں نے کہا ہی کا مرجع کون، تیرا باپ ہے؟ ہی کا مرجع تو رسول کی ذات ہے نا. صاحبی ہی، قال علی صاحبی ہی،
اس نے اپنے صاحب سے کہا.
میں نے کہا اس کی ترکیب کر ذرا، لی صاحبی کی ترکیب کر تو، اس کو ذرا اس کی ترکیب کر، اس پورے جملے کی ترکیب کر، مجھے بتا یہ صاحبی کا جملہ، یہ صاحبی کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے، ضمیر کا مرجع بن کر وہ بنتا کیا ہے؟ ترکیب کرو اس کی. تو صاحبی ہی اس نے اپنے صاحب سے کہا. قال علی صاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو حضرت علی کو صرف بستر پر بٹھایا تو اتنا شور مچاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ اگر لٹاتے حضرت، یہ کہتا نہیں بستر پر لٹنا بہت بڑی فضیلت ہے. میں نے کہا انکار کب ہے؟ میں نے کہا اگر اس کا الٹ ہوتا کہ علی کو لے جاتے غار میں اور ابو بکر کو لٹاتے بستر پر، یہ کہتا نہیں بستر پر کوئی فضیلت تھوڑی ہے. میں نے کہا تو کہہ رہا تھا بستر پر فضیلت ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بولے سبحان اللہ. یہ کہتا نہیں غار میں جانا کوئی فضیلت ہے. میں نے کہا اچھا فضیلت نہیں ہے. میں نے کہا اس کا الٹا کریں، اگر ایسا ہوتا کہ صدیق اکبر، اتنا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ افضلیت ابو بکر کی ہے، لیکن اگر اس کو یوں کرتے کہ حضرت ابو بکر کو لٹاتے بستر پر حضور کے، کہتے حضور کا بستر ہے،
حضور کے بستر پر سو رہے ہیں علی.
میں نے کہا حضور کے بستر پر علی سو رہے ہیں, رسول سو رہے ہیں ابو بکر کی زانوں پر. بچے گا کہیں سے نہیں تو, سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پر علی بستر پر لیٹ کر, بستر پر لیٹ کر فیض لے رہے ہیں, فیض لے رہے ہیں بل واسطہ, بل واسطہ. اور یہاں پر ابو بکر کے زانوں پر رسول اللہ سر رکھ کر فیض دے رہے ہیں بلا واسطہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں نکل سکتا یہ, میں کہہ رہا ہوں پوری رات اسی پہ تقریر ہوگی. نہیں نکل سکتا یہ اس سے, جو قرآن نے مارا ہے نا. قرآن میں کہتا کیا بولے نا, سبحان اللہ یار. دیکھو قرآن مجید کیا کہتا, اللہ فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله. بولو سبحان اللہ. تم نے میرے حبیب کی مدد نہیں کی نا, میں اللہ اپنے حبیب کی مدد کروں گا. اذ اخرجه الذين كفروا, کافروں نے نکالا میرے محبوب کو, ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا. آواز نہیں آئی, بولو سبحان اللہ. سنیے تم بھی عجیب ہو گیا, جب تک پیٹ میں چاول نہیں جاتا تمہاری آواز نہیں آتی. میں ناشتے پہ تقریر کر رہا ہوں, میں نے کہا کھانا کھاؤں گا تو حوالے لکھنے میں ٹائم چلا جائے گا. یہ بات میں کر رہا ہوں, خالی پیٹ لے کر اور جذبہ آتا ہے. پیٹ بھر کے تو بندے کو ٹن ہوتا ہے, سست ہوتا ہے وہ. روحانیت خالی پیٹ میں آتی ہے. جب یہ پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو پھر یہ کام کرنا شروع کرتا ہے, اور یہ بھی بھرا ہوتا ہے تو یہ سو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے روزہ تبدیلی راتا اس لیے ہے کہ یہ خالی ہوتا ہے, جب یہ خالی ہوتا ہے تو یہ کام کرتا ہے, اور ایسے ذکر کے لیے اس کو کام کرنا ہے, اس کو نہیں.
میں نے کہا آواز نہیں نکلی آپ کی. کہنے کا بھرا ہوا ہے. میں نے کہا اس کے لیے خالی کر کے آؤ اس کو. کہنے نہیں ہوتا. میں نے کہا جمال کو ڈاکاؤ, نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں؟ اب سنیں میری بات یہاں پر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قرآن نے کہا یقول لصاحبی لا تحزن الا ما انا, رسول نے اپنے صاحب سے کہا کہ غم مت کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے, کہنے کہ صاحب میں کوئی فضیلت نہیں ہے. میں نے کہا مولا اپنے آپ کو صاحب کہیں کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں, یہ پوری کریم لکھتی ہے. شور لگایا سگایا رندا لگا لگا کر, کہنے کہ مجلسی اب تیرے کو کیا فاتحہ بھیجے ہوں, کیونکہ تیری حق الیقین تھی اس نے تو بدنام کر دیا ہم کو, کیا کریں؟ اب یہ مل گیا اور نمونہ نمونہ اب تیار کیا. اب سنیے میری بات, توجہ ہے آپ کی؟ لیکن آپ کہیں گے یہ آپ کیسی بات کریں. میں نے کہا میں اکڑ نہیں رہا, قرآن کے پیغام پہ خوش ہو رہا ہوں. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں, قرآن دلیل دیتا ہے. اب سنیے, کہتے ہیں کہ صاحب کا لفظ کوئی اجر کی بات نہیں ہے, مقام کی بات نہیں ہے, تو جیل والے کو بھی صاحب کہا گیا ہے. پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ عالم ترا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون. یہ کہتے ہیں جی, یہ آپ دیکھیے کہ صاحب جو ہے وہ جیل والے کو بھی کہا گیا ہے. اسی طرح اصحاب کہف کا ایک واقعہ کے اندر انہوں نے صاحب کا لفظ لکھا ہے, جو کافر کو صاحب کہا گیا ہے. کہ یہ دو جگہ دیکھیں, صاحب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کا جواب سنیے آپ. اگر یہی قاعدہ اگر آپ رکھیں گے کہ ایک لفظ جو مشترک ہے کئی معنوں میں, اس میں سے غلط معنی لے کر اگر آپ بتائیں گے, تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں کہ امام کا لفظ کافروں کے لیے بھی آیا ہے. حافظ صاحب ائمۃ من الکفر آیا نہیں قرآن میں, کافروں کے امام. تو کافروں کا کوئی کہے امام کا لفظ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کیوں؟ خارجی اگر یہ کہے کہ علی کے لیے امام کا لفظ حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ خارجی علی کو نہیں مانتا اور رازی ابوبکر کو نہیں مانتا. تو خارجی اگر یہ سے کہے کہ جناب علی کے لیے امام کا لفظ اچھا نہیں رکھتا, کیوں؟ امام علی نہیں کرو, کیونکہ امام جو ہے وہ قرآن میں کافروں کے لیے بھی آیا ہے. تو یہ مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا وہی جواب ہماری طرف سے صاحب کا دیجیے. ایک بات اب آپ سنیے میری بات, قرآن کے کئی ایسے لفظ ہیں کہ اگر ان کو نسبتوں کے ساتھ تعلق سے اگر نہ دیکھیں تو ان کے شرف ختم ہو جاتے ہیں. ایمان کا لفظ کتنا مقتدر ہے, توجہ میری طرف رکھیے. ایمان کا لفظ, ایمان محترم لفظ ہے نا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل کی صفت ہے اللہ کی توحید کو ماننا ہے نا. لیکن قرآن میں کیا موجود ہے دیکھیے. قرآن کے تعلم ترا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے جنہوں نے کتاب سے حصہ دیا گیا, جن کو یؤمنون بالجبت و تاغوت, وہ شیطانوں پر ایمان لے آئے. اب کو کہ جی ایمان کا لفظ تو اچھا نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو تاغوت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اس کو کہیں گے ابے تاغوت کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ برے لوگ تھے اس لیے, اور مومنون کے لیے استعمال ہوا یؤمنون بالغیب, تو وہ تعلق دے, وہ جھوٹ کے ساتھ تھا اس لیے مذمت ہے,
اور یہ صحیح کے ساتھ تھا اس لیے تعریف ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں نے کہا جی آپ کون ہے جی، انسان ہے کہ جانور؟
کہنے لگا کیسی بات کرتی. میں نے کہا نہیں نہیں کمی صاحب آپ بتائیں کون ہے. کہنے لگا انسان. میں نے کہا انسان تو یہودی کو بھی بولتے ہیں، انسان تو چمار کو بھی بولتے ہیں، انسان تو لال رومال کندھے پر جو رکھتا اس کو بھی بولتے ہیں، تو آپ کی وہ برادری نہیں ہوتا کہ لائسنس تو آپ دے دیتے ہیں اپنی.
کہنے لگا یہ کیسی بات کر دی آپ نے. میں نے کہا اگر انسان کا لفظ اس تعلق سے یہودی کی نسبت سے برا ہے تو مومن کی نسبت سے تو تعریف ہے نا. بولو
کہتے صاحب کے لفظ میں کوئی تعریف نہیں ہے.
اب میری بات سنیے، یہاں پر میں آپ کی خدمت مرض کر رہا ہوں. عبادت کے لفظ معتبر ہے نا، عبادت کے لفظ معتبر ہے نا، لیکن قرآن نے کہا کیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کا لفظ مذمت کی طرف چلا گیا اگر عبادت کا استعمال ہو گیا تو. اب آپ سنیے، صاحب کا لفظ یقیناً باعث شرف ہے بذات خود لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں، یقیناً صاحب سجن اپنے متعلق اور اپنے قریبی کے اعتبار سے بدنام ہوا. ایمان کا لفظ غلط لوگوں کی طرف منسوب ہو کر اس کی حیثیت نہیں رہی، عبادت کا لفظ غلط لوگوں کی طرف منسوب ہوا تو لغوی اعتبار سے وہ معنی سے گرا. صاحب کا لفظ لیکن جب وہ صحیح طرف گیا ایمان کا لفظ تو اس کی قدر ہوئی. عبادت کا لفظ گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو تعریف کے معنی پر آیا، لفظ چومنے کے معنی پر آیا. تو صاحب کا لفظ یہاں کافر کے ساتھ، قیدی کے ساتھ نہیں، بلکہ قیدیوں کی بیڑی کاٹ کر انہیں آزاد کرنے والے محمد رسول اللہ کے ساتھ آیا ہے. مانا کہ صاحب کا لفظ بذات خود لغوی اعتبار سے معتبر نہیں اگر تھوڑی دیر کے مانے، لیکن اس کو چار چاند لگا رہا ہے ہی لصاحب بھی. کس کا صاحب؟ کا رسول اللہ کا صاحب. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. ایک بات اور عرض کروں، تیسرا اعتراض اس میں یہ کہ جو حزن کا معنی لا تحزن ابو بکر کی تعریف نہیں ہے. اللہ نے کہا غم نہ کرو، غم نہ کرو، لا تحزن، غم نہ کرو. ہم نے کہا یہ تعریف کیوں نہیں ہے؟ کہنے کہ مجھے کہنے کہ بتاؤ یہ جس چیز سے روکا گیا نیکی سے تو نہیں روکا جاتا، غم سے روکا گیا نا. میں نے کہا ہاں غم سے روکا جا رہا ہے، لا تحزن، غم نہ کر. تو کہا دیکھو نیکی سے تو اللہ نہیں روکتا، برائی سے روکتا ہے، پتا چلا غم برائی ہے. میں نے کہا تم بدبختی میں کہاں کہاں جا کے منہ کالا کر رہے ہو اپنا. اگر غم برائی ہے تو قرآن سنو، یہ نبی کے لیے بھی آیا، حضرت موسیٰ کے لیے بھی آیا، پیغمبروں کے لیے بھی آیا ہے. اب قرآن مجید یہاں پر ذکر کرتا، توجہ فرمائیے آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لا تخف انک انت الاعلی. موسیٰ خوف نہ کر، موسیٰ خوف نہ کر، اللہ رب العالمین نے تجھے ہی سربلند کیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے کہنے کا حزن کی بات کر رہے ہیں، خوف کی نہیں. میں نے کہا حزن خوف کوئی فرق ہے؟ لو حزن کے لفظ بتاتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے لا تحزن انک، لا تحزن اے لوط تو حزن نہ کر، ہم تجھے بھی نجات دیں گے اور تیری بیوی کو بھی نجات دیں گے، یعنی تیرے اہل کو بھی نجات دیں گے. ہم تیرے، بولیے اہل کو بھی تیرے. تو یہاں پر حضرت لوط کو اللہ کہہ رہا لا تحزن، تو حضرت لوط گناہ میں تھے. یہ کہتے ہیں دراصل حضرت صدیق اکبر گناہ میں تھے اس لیے کہا لا تحزن. ہم نے کہا دلیل کیا؟ کہنے کہ دیکھو نیکی سے تو اللہ نہیں روکتا، نیکی سے اللہ نہیں روکتا، لیکن اللہ نے غم سے روکا ہے، پتا چلا یہ گناہ ہے. میں نے کہا تو لوط علیہ السلام کو بھی روکا اللہ نے لا تحزن. بولو سبحان اللہ. ہم نے کہا یہ گناہ کیسے بن گیا؟ اب سنیے میری بات جو میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لا یحزنک قولہم، لا یحزنک قولہم، لا یحزنک قولہم، اے حبیب غم نہ کریں آپ ان سب کی باتوں کا، غم نہ کریں آپ، بولیے ان سب کی باتوں کا غم نہ کریں. تو آپ دیکھیں اتنی بڑی شان حضرت صدیق اکبر کی ہے کہ قال علی صاحب لا تحزن لا مانا، نہ ماننے کے جتنے بہانے کر رہے ہیں اتنا تھوک منہ پر ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تیسری بات یہاں پر میں عرض کروں آپ کی خدمت کے اندر، یہاں پر بات تقریباً ہی مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی تقریباً ایسا اعتراض اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور میں عرض کروں کہ در حقیقت یہ خوف تھا. آپ پوچھیں گے کیوں تھا شاہ صاحب؟ یہ خوف طبعی تھا. کیا تھا؟ طبعی تھا. حضرت ابوبکر کو اپنا خوف نہیں تھا جب وہ کھوجی پہنچا نا، کھوجی پہنچ گیا نا جب وہ کھوج لگاتے ہوئے غار کے پاس، تو حضرت ابوبکر ڈر گئے کہ اب میرے آقا پر اگر یہ اندر گھس گیا تو پھر کیا ہوگا، میں اکیلا کتنوں کا مقابلہ کر لوں گا. تو نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا اے ابوبکر کیوں غم کرتا ہے؟ وہ کیسے ہو جس کے دو میں سے تیسرا اللہ ہو، تیسرا اللہ ہو. تو یہ تسلی دی کہ ابوبکر ڈر گئے تھے. میں نے کہا ڈرتے تو آتے کیوں، یہ تو ہونا تھا آگے. ایسا تو نہیں تھا کہ آگے غار شور پہ کافر کھڑے ہو آئیے ہار پھر نہیں آؤ تو بڑے سلامت باہر آ جائے غار میں آ کر وہ بریانی کی دیگے پہنچا رہے ہو.
ابے وہ تو سفر تھا ہی کٹھن اور مصائب کا, اگر غار میں ڈر گئے مذمت تھی تو آیا کیوں؟
آئے اس لیے کہ ڈر نہیں تھا, آئے اس لیے کہ ذات کا ڈر نہیں تھا, گھر چھوڑا اس لیے بولے سبحان اللہ ذات کا ڈر نہیں تھا, غار میں ڈرے اس لیے کہ حضور کے لیے ڈر تھا. بولو سبحان اللہ.
اور اس پر ایک دل کی بات بتاؤں تمہیں, ایک دفعہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے, حضرت حسان کو بلایا, حسان ادھر آؤ, بولو نا سبحان اللہ. زندگی پھر وفا کرے گی ہماری اتنی پیاری بات کرنے کے لیے, پتا نہیں انشاءاللہ کہیں گے ماشاء اللہ, لیکن یہ وقت نکلے تو نہیں نا. بولو سبحان اللہ. حضرت حسان کو حضور نے بلایا, حسان تو نے میری نعتیں تو بہت پڑھی, میرے یار غار کے بارے میں کچھ پڑھا؟ آپ کو بہت مبارک ہو, ان بچوں کو مبارک ہو جنہوں نے منقبت پڑھی ہے, یہ میرے آقا کا مطالبہ ہے. حضور کی نعت پڑھنا یہ رب کا مطالبہ ہے. صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور صدیق اکبر کی نعت پڑھنا یہ مصطفیٰ کا مطالبہ ہے. عشق ہو تو اس نقطے کو سمجھو گے تم. بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. یہ راتوں کو بیٹھے ضائع نہیں گئے تم, ہاں یہ حضور گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں تمہیں. ہاں اب سنیے میری بات, اور ہاں دیکھ رہے ہیں, ہے نا عقیدہ؟ اللہ کی عزت کی قسم, اس تقریر کے بعد تبدیلی نہ آئی تو سید کا بیٹا نہیں کہنا. آپ اخلاص سے بیٹھے ہیں, آپ صرف اخلاص اور محبت سے بیٹھے ہیں آپ, اور توجہ سے بیٹھے ہیں. آپ کی عمریں اس خیال میں گزر جائیں گی, آپ کی عمریں اس خیال میں. سیدہ زہرا کو ناراض کیا, میں نے کہا بیٹا پوری تیاری میری اس پر بھی ہے, لیکن یہ سننے والے نہیں بن رہے. سقیفہ کے مقام پر بیعت کا چکر تھا, میں نے کہا ٹھنڈا کروں گا جس طرح اس میں کیا ہے, سننے والے نہیں بن رہے. کہنے لگے رسول کا جنازہ, میں ابھی جہاز میں گیا شاہد بھائی, ابھی میں لاہور گیا تو میرے ساتھ ایک بندہ شاہین ایئر میں تھا, میں گھس کے بیٹھا ہوا تھا, تنگ تھا جبا پہنا ہوا آدمی, تو ایسی لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹھ گئے جی, جگہ بھی کوئی نہیں دیتا, بیٹھ گئے اپنی سیٹ کے اوپر. ایک بندہ پیچھے سے آیا, اس کی سیٹ یہ کہ دروازے کی, اس نے مجھے کہا چلو, میں نے کہا چلو سرکار کا کرم ہو گیا. اس نے کہا یہ بندہ وہاں جائے گا, آپ یہاں پر آ جائیں, میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ. آیا تو وہ تھا, وہ مجھے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. میں نے کہا جی بہت شکریہ, میں آپ کا خادم. کہنے لگا میں لاہور میں رہتا ہوں اور وہ شیعہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی. میں نے کہا تو تو شیعہ نہیں. کہنے لگا نہیں نہیں. میں نے کہا نہیں نہیں, کچھ تو بتائیں نا آپ, کیا عرضی ہے اس میں, کیا عرضی بتائیں. کہنے لگا نہیں نہیں. میں نے کہا وہ بہت زبردست سوال کرتے ہیں, جواب ہمارے علماء کو نہیں آتا. میں نے کہا چپ, جواب چھوڑ, پہلے میں سوال خود بتاتا ہوں تجھے. میں تجھے بتاتا ہوں وہ سوال کیا کرتا ہے. پتہ نہیں جہاز کب لینڈ کر گیا, ہمیں پتا بھی نہیں تھا. وہ آئی ایس کہنے کے چلو مولوی صاحب باہر چلو. میں نے پورے سفر میں صرف اس کو سوال بتایا. میں نے کہا یہ سوال یہ سوال. کہنے کہا یہ. ابے تو کہنے کا ہمیں کہ سوال یاد ہے جواب یاد نہیں ہے. ابے اس کی بات یاد ہے تو اپنی نہیں یاد. بولو نا سبحان اللہ. تو سنے میرے دوستو یہ بات, حضرت حسان کو حضور نے بلایا, حسان ادھر آؤ. حسان مجموع بیان کے اندر موجود ہے. حضرت صدیق اکبر اتنے بہادر ہیں, غم کی بات کرتے ہیں, مولا نے خود کہا کہ سب سے بڑے بہادر ابو بکر ہیں. بولو سبحان اللہ. ایک یہودی کے پاس حضور نے بھیجا سیدنا صدیق اکبر کو. پہلی تقریر خطیب اول ہیں آپ اسلام میں, پہلی تقریر کی ہے خانہ کعبہ میں. اور جب حضور سے دشمنوں کو دور کیا تو کھل کر کہا کہ تم رسول کو اس لیے برا کہتے ہو کہ یہ اللہ کو ایک کہتا ہے. اور مولا نے خود کہا, مولا علی نے فرمایا کہ ما دنا منا احد الا ابو بکر, ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا لیکن ابو بکر حضور کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھے. بطور ماہور عرض کر رہا ہوں بیان بچانے, تاکہ وہ جو سادے لوگ ہیں وہ سمجھیں حضور ہی شر بخشتے ہیں. یا آپ جیسے جو کچھ سادے لوگ بیٹھے ہیں نا, ان کے لیے ذکر کر رہا ہوں, وہ بطور ماہورا بشریت کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں. حضور کی زیست مبارک کے تحفظ کے لیے آپ کی خدمت کو قبول کیا گیا, سمجھ رہے ہیں میری بات آپ. سرکار نے بھیجا, یہودیوں سے جب معاہدہ ہو گیا نا تو حضور نے فرمایا یہودیوں کو مارا نہیں جائے گا, ان کے کلیساؤں کو جلانے یا فلانا فلانا سب حضور علیہ السلام نے ذکر کر دیا. اب یہ ہوا کہ یہودی سے کچھ قرضہ لینا تھا, حضور نے بھیجا سیدنا صدیق اکبر کو کہ جاؤ ذرا قرضہ لے کر آؤ. گئے صدیق اکبر بڑے ادب کے ساتھ, تو اس نے بدتمیزی کی. اس نے کہا تمہارا رب فقیر ہو گیا,
کیا کہا اس نے؟ تو صدیق اکبر نے تقیہ نہیں کیا.
وہ تو نبی جانے ہی
کیونکہ اس کے تو گارڈ کھڑے ہوئے تھے سامنے.
تو تقیہ صدیق اکبر نے گارڈ, سمجھ رہے میری بات؟ اس نے اللہ کو فقیر کہا. صدیق اکبر نے تقیہ نہیں کیا بلکہ وہ صدیق تھے. بولو سبحان اللہ. اور یہ اس میں بھی موجود ہے, الاحتجاج کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے حوالے موجود ہے. فغضب ابو بکر جلال آیا فضرب وجهه. سبحان اللہ. اور نہیں مزہ آیا, بولو سبحان اللہ. فضرب وجهه, ہاتھ بھا کر بولو فضرب وجهه, دیا پنچ اس کے منہ کے اوپر. فرمایا وقال الذي نفسي بيدي, یہودی سے کہا سور سن میری بات, اگر رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے, لولا العہد الذی بینک و بینک, اگر تجھ سے اور ہمارا معاہدہ نہ ہوتا, لضربتہن یا عدو اللہ, اس تلوار سے میں تیری گردن مار دیتا. یہ نعرہ جواب ایسا آئے گا, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. یہ ٹیک نہیں لگا, ہاتھ بھاگے بولے نعرہ تحقیق.
وہ کہنے لگے شاہ جی پہلے ناتواں ہاتھ اٹھاتے تھے, آپ بھی ہاتھ اٹھواتے ہو. میں نے کہا جی یہ پریڈ اور مشق کے لیے فوجیوں کو ذرا کہتے ہیں گڈھا کھودو پھر مٹی ڈالو پھر اسی کو کھودو.
تو یہ مشق ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے جی؟ بولو کیا ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ ضرب وجہا, تھوپڑے پر دیا اس کے کھینچ کر. وقال والذی نفسی بیدی لولا العہد الذی بینہ وبینک لضربتہن قیاد اللہ, خدا کی قسم اگر رسول کا عہد نہ ہوتا تجھ سے اور ہمارا عہد نہ ہوتا تو میں تیری گردن اتار دیتا. تو نے اللہ کو فقیر کہا. باپ کا واقعہ موجود ہے, باپ نے حضور کے لیے کچھ ناشائستہ الفاظ کہے, صدیق اکبر نے تھپڑ مارا. بات حضور کو پہنچی, کتنے نرم دل ہیں صدیق اکبر, لیکن ذات کے لیے, حضور کے دشمنوں کے لیے نہیں.
نہیں, ہمیں تو اخلاق سیکھنا چاہیے, ہم تبلیغی جماعت ہیں, ہمیں اخلاق سیکھنا چاہیے صدیق اکبر سے.
میں نے کہا کبھی منہ توڑنا بھی اخلاق ہی ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ چومنا اخلاق ہوتا ہے, کہیں سختی عبادت کہیں نرمی عبادت. کہیں بولیے
سختی عبادت کہیں.
وہ اللہ کا مذاق اڑائے اور صدیق اکبر سن کر آئے کہ ہاتھ ملائیے ذرا, آپ نے بڑی اچھی بات کی, ماذا اللہ. یہ کہیں گے اس کو. یہ ملا باقر مجلسی نے لکھا جلال عیون میں, یہ حوالہ نقل کریں آپ,
غور کریں.
جلال عیون کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے دو آدمی آئے یزید کے پاس, ایک قریشی جوان تھا اور ایک امام زین العابدین تھے. قریشی جوان کو یزید نے کہا چل بیعت کر, اس نے کہا چل بیعت نہیں کرتا, بیعت تیری میں. تو یزید نے کہا کیوں بیعت نہیں کرتا؟ اس قریشی نے کہا میرا خاندان جس قبیلے کا میں ہوں تو اس سے افضل ہے. اس نے کہا مارو اس کی گردن, مار دی گردن, شہید ہو گئے وہ. امام زین العابدین کو کہا گیا ہو, آئے تو امام سے کہا بیعت کرو. میں نے نہیں لکھا, ملا نے لکھا, ملا باقر مجلسی نے, ہم نے جو لکھا وہ پڑھ کے دیکھو غوث اعظم کو, میرے داتا علی حجویری کی کشف المحجوب پڑھ کر دیکھو, پتا چلے تم کو امام زین العابدین حضور قبلہ سیدی حضرت مخدوم سمرانی کو پڑھ کے دیکھو, انہوں نے لکھا ہے ذکر ان کا کیا ہے حضرت زین العابدین کا. یزید نے کہا چلو زین العابدین, چلو بیعت کرو, لائن میں آ گیا ہو. امام زین العابدین کے نہیں نہیں میں بیعت نہیں کروں گا. کہا نہیں کرو گے, کیسے ہوگا؟ کہا آپ وہی کام کرو گے جو اس سے کیا تھا, اس کو جو مارا تھا ایسا مارو گے. کہنے کا ہاں, اچھا میں بیعت کر لیتا, اس کے علاوہ اگر کچھ ہو تو میں جو بولنا ہے بولے. پھر اس کے نیچے کوثر بریلوی نامی ایک شیعہ, اس نے شرح لکھی ہے نیچے, ملا باقر مجلسی کے حاشیہ لکھا ہے نیچے.
وہ لکھتا نہیں 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 نہیں, یہ سنیوں نے ہماری کتابوں میں ڈال دی ہے.
میں نے کہا واہ, ہم اپنا سر دو دو کے تک گئے, ہماری کتابوں کا ستیہ ناش تم نے مار دیا. بخاری میں تم گھس گئے, زہری کے نام پر تم گھسے, فلانے کے نام پر تم گھسے, زہری کے شاگردوں میں تم گھسے. ہم تھک گئے, ہمارے علماء سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ کہاں کہاں سے گھس گئے ہماری کتابوں میں. ہارون رشید نے ایک کو پکڑا, اس نے 30,000 حدیثیں گڑی تھی. اس کی جب گردن مارنے لگے نا, اس نے کہا میرے کا تم مارو گے, جب تمہارے سنیوں میں میں نے حدیث پھیلا دی, اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ عبداللہ بن مبارک کی طرف ہارون رشید نے اشارہ کیا, فرمایا جب تک ایسے شیخ موجود ہیں نا تو تیرا مکرو چہرہ واضح کریں گے. اسی کو لکھا علامہ عینی نے, علامہ ابن حجر اسقلانی نے, کہ خدا جس پر فضل کرتا اور حدیث کا علم دیتا وہ ان کی شرارتوں کو باریکی پکڑ لیتا ہے.
ورنہ بہت باریکی سے انہوں نے کام اتارا ہے کتابوں کے اندر، در منصور کے اندر، شواہد النبوہ کے اندر، اور نظرۃ النظرہ کے اندر، ابن اساکر کے اندر، سمجھ رہے میری بات آپ؟ ان کتابوں کے اندر یہ بڑے انداز میں گزرے ہیں. اس طرح ابن قتیبیہ کی کتاب الامت و سیاسہ کے اندر، بلکہ امام حاکم کی مستدرک کے اندر گھس گئے، بخاری کے راویوں کے اندر گھس گئے. لیکن قربان جائیے ان اماموں کو جنہوں نے پکڑ پکڑ کر لکھا یہ سارے مفرور ہیں، ان کے نام الگ لکھے ہیں. کہیں جام لے جہاں جائے ہوشیار گھنٹی چلنا شروع ہو جائے. اس لیے جب حدیث پڑھتے ہیں نا ہم بالخصوص اس معاملے میں، تو پہلے ہم راویوں کو پرکھتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح آیا کون ہے بیچ میں. سنیں میری بات، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سنی تمہاری بات میں گھسیں گے کیوں؟ ڈرتے تو تم تھے، سنی تو نہیں ڈرتے تھے. ان کو گھسنے کی ضرورت نہیں، تم نے خود کہا ڈراتے تھے ہم کو، ہاتھ موڑ کے بیعت کرتے تھے. اب جو ہاتھ موڑ کر بیعت کرے وہ تمہاری کتابوں میں پچھلے راستے سے کیوں گھسے گا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ نہیں سمجھے؟ او سمجھے. یہ چور دروازہ اس کو وہ سامنے سے آ رہا ہے بقول تمہارے، وہ پیچھے سے کیوں آئے گا؟ پیچھے سے تو وہ آئے گا جس کا بس نہیں چل رہا. تو بس تمہاری کتابوں میں لکھا تمہارا نہیں چل رہا تھا. کس کا نہیں چل رہا تھا؟ تمہارا نہیں چل رہا تھا. خیر لیکن سنیے، امام جلال العابدین نے بیعت کر لی. وہ تو کوسر بریلوی کہتا نہیں 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 نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے والد تو امام حسین ہیں، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو بیٹا کیسا بیعت کرے گا؟ تو میں نے اس کتاب پر حاشیہ لگایا. میں نے کہا زندگی کا کچھ نہیں پتا، بندہ اگر اپنی طبی موت میں بھی جاتا تو بچپن میں چلا جاتا ہے. میں نے کہا لیکن میں نے اس کتاب کو اپنی لائبریری کے وقف کیا. میں نے کہا کوئی بچہ کوئی دیکھے اس کتاب کو، کم سے کم اس کو اس کا پتا ملے کہ یہ کیا ہے. اس پر میں نے ایک مختصر نوٹ اپنی مغفرت کے لیے لکھے ہیں، اور وہ لکھتے ہوئے سادے سے الفاظ ہے، کوئی ایسا نہیں علمی بہت بڑا کارنامہ، وہ عشق کی باتیں تھوڑی سی، عشق کی باتیں. علمی کارنامہ وہ جو میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو، بزرگوں کا لکھا ہوا. اب ذرا سنیے میری بات. میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جناب کوثر بریلوی یہ کہتے ہیں کہ باپ تو حسین تھے، وہ تو یزید کی بیعت نہیں کرے، انہوں نے گردن کٹوا دی، لیکن بیٹا زین العابدین بیعت کر گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا یہی قاعدہ پکڑا اور اس پر ہماری فتح دیکھ. جب بیٹا زین العابدین ہو اور وہ باپ جیسا ہوگا تو کیا باپ کو بیٹے جیسا نہیں ہونا ہے؟ کون ہے؟ میں نے کہا بیٹے کی تعریف باپ حسین کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، تو پھر باپ حسین کا جو تھا وہ علی تھا، وہ اس نے تو بیعت کی ابو بکر کی، توجہ ہے، انہوں نے تو بیعت کی ابو بکر کی. یا میں تجھ سے پوچھا زبردستی بیعت کرائی تھی. میں نے کہا بیٹے نے تو 40,000 ابن سعد کے لشکر کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا، اور شاہ است حسین، بولو سبحان اللہ، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. سمجھے؟ تو بیٹا ایسا ہے تو باپ، بیٹے کو جو ملا باپ سے ملا نا، تم بھی کر گئی زین العابدین کو باپ سے تو ملا ہے نا. تو میں نے کہا حسین کو یہ خود سے ملا، یہی بھی باپ سے ملا ہے. باپ نے بھی خندہ پیشانی سے بیعت کی تھی، ڈرا نہیں تھا. ڈرا کہ تقیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا حسین نے تقیہ نہیں کیا، ان کو کرنا چاہیے تھا. سارے لوگ نہیں آئے، 72 آدمی کو لے کر آئے جس میں بچے تھے نا، پتا ہے نا آپ کو. محرم میں آؤ میں سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو. زندگی رہی انشاءاللہ امام حسین کے صدقے، کربلا اور نجف کی پاکیزہ مٹی کے صدقے. سنیے میری بات، 72 نفوس جس میں عورتیں تھیں بچے تھے، چھپنے کا وقت تو وہ تھا لیکن حسین چھپے. علی کو ایک ہی خطبہ دینا تھا مدینے میں، سب علی کی ہو جاتی، لیکن علی کہتے کیسے ہو سکتا، میں خود ابو بکر کا تھا. بولو سبحان اللہ. چلو چلو سنو، اور یہی بات مجموع البیان کے اندر، مجموع البیان کے اندر تبریسی نے لکھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ فرماتا اللہ راضی ہو گیا محبوب ان سے جنہوں نے بیعت کی شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے. 1500 صحابہ کو لکھا ہے، سب نے، شیعوں نے بھی لکھا کہ وہ سارے جنتی ہیں، سارے مومن ہیں. میں نے کہا ابو بکر نہیں اس میں، وہ تو سب سے آگے، عثمان، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ عثمان کے علاوہ علی یہ قطعی طور پر ہے، اور حضرت عثمان اس فیض اور فضیلت کے اندر داخل ہیں جن کی وجہ سے بیعت لی جا رہی ہے. اب سنیے، عروہ بن مسعود جب آئے نا حدیبیہ کے مقام پر، ابو بکر کی جرت دیکھیے آپ، باپ کو جب تھپڑ مارا، سرکار نے فرمایا کیوں مارا، تو نے ایسا کیا؟ کہا حضور آپ کی اہانت کی تھی، آپ کی اہانت کی تھی. یا رسول اللہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں باپ کی گردن مار دیتا. یہ سینا صدیق اکبر کی جرت ہے، اس لیے علی کہتا سب سے بہادر ابو بکر ہے. اور یہ لکھا ہے جناب کے جس وقت جناب عروہ بن مسعود آئے تو انہوں نے آ کر حضور سے کیا کہا، ذرا سنیے میری بات، توجہ سنیے. فقال عروہ عند ذلك ای محمد ارایت ان استاصل قومك هل سمعت باحد من العرب احتاج اصله قبل. اے نبی، آپ اپنی قوم کو ماریں گے، ان کی جڑیں کاٹیں گے، تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ اہل عرب نے کبھی اپنی قوم کو مارا ہے؟ حضور نے کہا کہ میں لڑنے تھوڑی آؤں، میں تو عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لڑنے کے لیے آتا حدیبیہ پر تو احرام پا کر آتا. اب وہ باتیں کر رہا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اور یہ مجموع بیان کا حوالہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہماری کتابوں میں تو ہے. الحق ما شہید بیادا، وہ کہتے وَإن تکن للأخرى، دیکھو اگر جنگ ہو گئی نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جیت نہیں سکو گے. یہ عروہ دھمکی دے رہا ہے، حضور خاموش ہیں. فَوَلَّهِ إِنِّي لَعَرَى وُجُوهًا وَعَرَى شَابًا مِنَ النَّاسِ خُلَفَا خُلَقَا آئیے فِرُّو. یہ جو آپ لے کر آئے نا، ان کے چہرے کمزور کمزور سے ہیں، ان کی ٹانگیں کمزور ہیں، آئیے پھر بھاگ جائیں گے. یہ عروہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا تمہارا ترجمان ہے، دیکھو ابھی اس وقت وہ کہہ رہا ہے صحابہ بھاگ جائیں گے، صحابہ بھاگ جائیں گے. بات یہیں تک ہوتی تو تم بازی لے جاتے. آگے ابو بکر کو دیکھو، سرکار نے کچھ نہیں کہا، سرکار نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں کہوں گا تو کیا ہوگا، میرا ابو بکر کہے گا تو بات اور موقع ہوگی. میری غلامی اور میری تبلیغ ثابت ہو جائے گی کہ میرا سچا غلام ہے اور میں نے تبلیغ ٹھیک کی ہے. وہ کہنے کا پھر رو ویداؤک، یا آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. بخاری میں موجود ہے روایت، مجموع بیان شیعہ نے بھی لکھی ہے. وہ کہتا فقال ابو بکر، ابو بکر آ گیا ہے، اور وہ آگا ادھر ادھر ادھر، اور وہ آگے آیا گریبان سے پکڑا، فرما امسس بزرف لات. لات ایک عورت بت تھی، عورت بت، عورت کی شکل تھی اس کی. حضرت ابو بکر نے اس سے کہا، کس سے کہا؟ عروہ، صحابی نہیں ہوئے ہیں، کافر ہیں، اس کو چوٹ بھی دیکھیں کون سی مار رہے ہیں. مکہ کے کافروں کو سب سے زیادہ محبت لات بت سے تھی. کتنی؟ کسے؟ لات، یہ تنگڑی جو ہوتی نا جس کو لات کہتے ہیں، تو یہ تنگڑی لات، لات نام تھا اس کا، لام لام الف لا، ٹھیک ہے، اور تا لات. تو حضرت صدیق اکبر کے سامنے جب وہ آیا، اس نے کہا ہاں میں نے ٹھیک بات کی ہے، یہ تمہارے نبی لڑنے آئے، تم لڑ سکو گے ہم سے؟ اگر ہماری فوج نکل کے آ گئی تم سب بھاگ جاؤ گے. فقال ابو بکر امسس بزرف لات، جا اور اپنی لات کی شرمگاہ کو چاٹ. سنا کچھ آپ نے؟ یہ حضور کے سامنے کہا، یہ شیعہ نے بھی لکھا ہے، بخاری میں بھی ہے. سمجھے کچھ آپ؟ اب میری تقریر سخت تو نہیں لگے گی آپ کو؟ ہاں بولو سبحان اللہ. فرمائے امسس بزرف لات، جا کر لات کی شرمگاہ کو چاٹ. اور نحنو، ہم، ذرا اشارہ کریں، سب فرمایا ہوا، نحنو کیا ہم؟ بولو سبحان اللہ. انہنو انہنو، تو ہمیں کہتا ہے انہنو نفر عنہ وندعوہ، ہمیں کہتا ہے ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. فقال من ذا، اس نے کہا کون ہے یہ؟ صدیق اکبر نے کپڑا اٹھایا، کہا ابو بکر. فرمایا ابو بکر ہے. یہی بات مجموع بیان کے اندر ایک اور موجود ہے، صحابہ ٹھیک نہیں تھے. میں نے کہا خود عروہ بن مسعود نے لکھا جا کر مسلمان ہوا، کہنے کا لقد وفدت علی ملوک وفدت علی قیصر وکسرا. اے کافرو، یہ شیعہ نے بھی لکھا ہے، بخاری میں بھی ہے، کہ میں ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہوں، بڑے حیران ہو گیا اس قوم کو، میں قیصر کے دربار میں گیا، کسرا کے دربار میں گیا، سب کے دربار میں کیا، لیکن ایسے عاشقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نبی کی حیثیت، جو اپنے آقا کے اتنا ادب کرتے ہیں. کہ کیا دیکھا تم نے؟ کہ ان رائے تو ملک ان قط یعظم اصحاب محمد، اصحاب محمد محمدا، میں نے محمد عربی کے غلاموں کو ان کا ادب کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہے جیسا کسی غلام کو اپنے آقا کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا میری نہ مان، اپنے باپ توسی کی مان، تبریسی کی مان، توبہ کر. ہمارا مطالبہ یہ ہے، توبہ کر. ان نفوس قدسیہ کی توہین کرتا ہے. میں تجھے جھنجھوڑ ضرور رہا ہوں، لیکن سن، اگر تو سمجھنا چاہتا ہے تو میں دلی طور پر پھر تیرا خیر خواہ بن کر ایک بات کرتا ہوں، کہ جو یہ بات قرآن میں کی ہے وہ بات لے، اور جو باتیں مشترک ہیں وہ باتیں لے، صحابہ کے خلاف مغلظات بکنا چھوڑ دے. اب آئیے میرے دوستو، گفتگو ختم، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان آپ اپنے دلوں کو تازہ کیجئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, او احسان.
گجی حضور بولو نا سبحان اللہ. تم جب تک اختتامی مڑ نہیں بناؤ گے میں دیگ میں چاول کو ٹھنڈا ہونے دوں گا. میری خوراک یہ ہے, بولو سبحان اللہ. یہ روح کی خوراک ہوتی ہے نا. خوراک بوانا کھانا نہیں ہے, جلا بخشنا, ترقی دینا,
یہ سب کی ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ.
کوئی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتا ہے, کوئی ماں کے پاؤں چوم کے سبحان اللہ کہتا ہے. تم تو صدیق اکبر کا نام لے کر سبحان اللہ کہتا ہے.
سبحان اللہ. اب سنیے,
کہا سان آ گئے. جی حضور. کہا تو نے میری بڑی نعتیں لکھی ہے, پڑھی ہے, میرے ابو بکر کے لیے کچھ نہیں لکھا. بولو سبحان اللہ.
نہیں نہیں حضور میں نے لکھا ہے.
سنا نا پھر. بولے سبحان اللہ.
سنا نا پھر. بولے سبحان اللہ. حضرت حسان کہتے ہیں وسان یس نئی, انہوں نے بھی چنا وہ جو حضور کو پسند تھا.
دیکھیں ان کا مزاج, دیکھیں اس کو کہتے ہیں شاعر, کہ جس کی مدا جس لقب کے ساتھ رائج ہے اسی سے اس کے جملے کو اٹھایا جائے, اس کے شرف کو بیان کیا. تو یہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں حضور میں نے کیا مدا, کیا مدا کی ہے؟
فرمایا وہ سانی سنین فی الغار المنیف, آپ دو میں سے دو تھے اس بابرکت غار میں. سانی سنین فی الغار المنیف, دو میں سے دو تھے آپ اس غار, اس مبارک اور بابرکت غار میں. وقد طاف العدو اس سعید الجبلا, اور دشمن اس کے ارد گرد چکر لگا کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے.
یہ مطلع لکھا اس کا
ہے, سانی سنین فی الغار المنیف وقت طاف العدو اذ سعید الجبلا, آپ دو میں سے دو جو بابرکت غار میں تھے کافر غار کا چکر لگا کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے. آگے پڑھنا سان, آگے کیا ہے؟
کیونکہ یہ تو تم نے سطح بنائی ہے تھوڑی. بولو نا زبان اللہ یار.
یہ تو تم نے سطح بنائی ہے پرواز پکڑنے کی, آگے بتا آگے مغز کیا ہے؟ فرما وکانا حب رسول اللہ قد علیمو,
لوگ جانتے ہیں ابو بکر ہی آپ کا سب سے محبوب ہے.
وکانا حب رسول اللہ قد علیمو من خلائق لم یعدل رجلا, دنیا جانتی ہے ابو بکر رسول کے محب ہیں, اور لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ حضور ساری مخلوق میں آپ کے ہم پلہ کسی کو نہیں جانتے.
سرکار نے سر ہلا کے فرمایا ٹھیک کہا دونوں. راوی کہتا ہم نے دیکھا حضور بہت خوش تھے, فتبسم رسول اللہ, سرکار مسکرا رہے تھے.
بولیے سبحان اللہ. سرکار نے صلی اللہ کیا کر رہے تھے؟ بولیے کیا کر رہے تھے؟ مسکرا رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورداہ انہ کی تعریف کو سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا, اور مسکرا کر کیوں نہ مسکراتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورداہ انہ کی شان جلالت اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان دیکھیے. فدق کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت ابو بکر نے یہ ضرور کہا تھا کہ یقیناً لا نورسو ما ترکنا صدقہ. اے فاطمہ, آپ کے والد گرامی نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم نبی وارث نے ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا, اور ہمارا ترکہ جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ صدقہ ہوتا ہے. سیدہ یہ حدیث جانتی تھی. سیدہ یہ حدیث مجلسی تجھے تو میں لیتا, یہ سننا نہیں چاہ رہے تھے. سیدہ یہ حدیث جانتی تھی, اختلاف اجتہاد کا تھا. آپ اس کو خاص سمجھتی تھی, صدیق اکبر اس کو عام سمجھتے تھے. آپ سمجھتی تھی کہ یہ صرف چند لوگوں کے لیے ہے, لیکن صدیق اکبر کا اجتہاد تھا نہیں, یہ نبی کے اپنے گھر کے لیے بھی ہے, سب کے لیے. کہ وراثت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ بولو علم کی ہوگی.
یہ کہتے علم کی وراثت نہیں ہوتی.
میں نے کہا جا اصول کافی اٹھا پہلے جا, یہ جو تم نے کیا نا تو یہ جو تم نے بسکی پیے ذرا ٹھنڈا ہو, اور جا یہ تمہارے وہاں سب کیا جاتا ہے.
میں نے کہا جا اٹھا مطلب یعقوب کو لینے کی اصول کافی. باپ باندھا ان الائمت ورثوا علم النبی و جمیع الانبیاء,
کہ امام وارث ہوتے ہیں نبی کے علم کے اور تمام انبیاء کے علم کے. کہنے کہ ہوتے نا, تو میں نے کہا تم نے کہا ملا باقر مجلس نے بڑی ڈھینگے ماری ہے جلال الدین نے. کہنے کہا
وراثت کا لفظ جو ہے نا وہ مال کے لیے آتا, علم کے لیے نہیں آتا. اس سے اوپر والوں کو لینی کہتا نہیں, وہ تو ہوتے ہی وارث علم کے ہیں.
بولو ہوتے ہی وارث. دوسری نشست میں آؤ گے
بولو دوسری نشست میں آؤ گے؟ ہاں دیکھو دوسری نشست اور دو بج رہے ہیں، بولو سبحان اللہ. ہمارے اسلامی بھائی خوش ہو جائیں، وہ نمبروں کی تعداد سے بڑی برکتیں حاصل کرتے ہیں. اب سنیں اس بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ پیش کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس بات کو جلال عیون کے اندر خود ملا باقر مجلسی نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ کے مناقب میں لکھا ہے. سنیے اس بات کو، صدیق اکبر کھانی گئے باغ، جس حالت میں باغ آیا تھا وہ مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھے. یہ ہیں یہودیوں کے دلال، ہر بات وہ کرتے جس میں حضور کی عزت پر حرف آئے. صحابہ پر کیا، اب باغ پر کرتے، اس لیے کہ یہودی کہیں وہ دیکھو نبی لوگ بھوکے مر رہے تھے، نبی نے پورا باغ اٹھا کر اپنی اکیلی بیٹی کو دے دیا، آئے گا نہیں حضور کے اخلاق پر بات. کیونکہ جس دوران خیبر سے باغ ملا ہے فدق کا خیبر کے ساتھ، اس وقت مسلمان کو اتنے ترقی یافتہ تو نہیں تھے، غریب تھے. تو حضور نے اس کے لیے اپنے مہمان، اپنے ازواج کے خرچہ، اپنے اہل بیت کے خرچہ اور باقی سب صدقہ تھا، خرچ کرتے تھے. تو سرکار حضرت ابوبکر نے کہا کہ دیکھیے سیدہ، اور جملے کہیں بھی میں بتاؤں گا آپ کو، کہ سیدہ جس طرح سرکار نے رکھا ہے نا ویسے ہی یہ چلے گا.
کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں دیا، کھا گئے.
میں نے کہا ان کی بیٹی خود نبی کی بیوی تھی، ان کو بھی کچھ نہیں ملا. سمجھ رہے میری بات؟ باپ کسی کو نہ دے تو بیٹی کو تو دے، لیکن سیدہ عائشہ کو نہیں دیا. چچا حضرت عباس تھے، ان کو نہیں دیا. بلکہ سننا چاہتے تو سنو، فرول کافی میں روایت موجود ہے، سیدہ کے پاس حضور کے سات گاؤں تھے پورے، انہوں نے لکھا، اور حضرت عباس پہنچے، کہنے کا میں چچا ہوں، نبی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے کو وراثت تو دو. سمجھ رہے ہو بیٹا، دلیلیں ہم بھی رکھتے ہیں. کہ لگا مجھے وراثت تو دو. سیدہ سے جھگڑا کیا، لفظ موجود ہے یو خاصم، جھگڑے ہیں سیدہ سے. چاچا کا حصہ نہیں ہوتا؟ کہا میرا حصہ تو دو. سیدہ نے کہا کہ نہیں نہیں، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ وقف ہے. اور حضرت علی کو رہا. میں نے کہا اگر سیدہ وقف کہہ کر حضرت عباس کو ایک ٹوٹی کوڑی بھی نہ دیں، ایک روپیہ بھی نہ دیں ان کو، ہاں تو ان کی عزت پر کوئی فرق نہیں آتا. اور یقیناً انہوں نے ٹھیک کیا، سیدہ کا مقام ہی ایسا ہے. تو یقیناً ابو بکر بھی اسی نہج پر تھے کہ فدق کی صورت یہی تھی. اس لیے آپ نے سیدہ سے کہا کہ سیدہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن سب نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے وقف ہے. اور لیکن اب آپ دیکھیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ آگے بڑھے اور جملہ کہا، ذرا جملہ سنیے مقرر. کہنے کہ اے سیدہ فاطمہ، میری جو جملہ اموال ہے نا ابو بکر کے، وہ تمہارے اختیار میں. او بولو سبحان اللہ یار، اس کو کیوں چھپاتے ہو؟ کہا باغ نہیں دیا. میں نے کہا اس پر حدیث پڑھی ہے انہوں نے، اور یہ حدیث مولا علی کو پتا تھی، مسلم شریف کتاب الجہاد میں موجود ہے. حضرت عمر نے بلا کر یہ حدیث پڑھی حضرت ابو ان کے سامنے، یہ لا نورس لا یہ وراثت والی حدیث. تو حضرت علی نے کہا ہاں ہاں یہ ایسا حضور نے فرمایا ہے، ایسا فرمایا. اور یہ حدیث یعقوب کلینی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، یہ حدیث یعقوب کلینی نے. بولیے بولیے سبحان اللہ. یعقوب کلینی سند ان عبداللہ ابن عبداللہ حضرت امام جعفر صادق، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا. یعقوب کلینی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ نبی جو ہے نا درہم چھوڑتا ہے، نہ دینار چھوڑتا ہے، علم چھوڑتا ہے. تو میں نے کہا جب یہ روایت مولا بکر نے کہا یہ تو تنہا جو ہے ابو بکر، میں نے کہا تیرے پیو یعقوب کلینی نے بھی کیا ہے، ان کو بھی پڑھے نا ذرا آپ. ابو بکر اس میں کوئی تنہا تھوڑی ہے، سمجھ رہے؟ اور سیدہ کہ جن ناراض ہو گئی. میں نے کہا وہ بعد میں دیکھیں گے، وہ تفصیلی موضوع ہے، میں صرف یہاں پر کلیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں. اور پہلی بات ہے کہ سیدہ ناراض نہیں ہوئی، کہ جنازے میں نہیں چھوڑا. میں نے کہا کیوں، قم سے کوئی اور گئی تھی خدمت کرنے، سیدہ کی خدمت کرنے قم سے گئی تھی یا کنویں کمینی کی اماں گئی تھی؟ حضرت ابو بکر کی بیوی آسما بنت امیس نے خدمت کی ہے،
آسما بنت امیس نے خدمت کی ہے. ظلم ہے ظلم، تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے. آسما بنت امیس ابو بکر کی بیوی ہیں، انہوں نے جا کے سیدہ، یہاں تک کہ جو آخری مراسم خواتین کے لیے ہوتے انتقال کے بعد، وہ سارے آسما بنت امیس نے کیے.
اور یہ صحابہ لڑتے نہیں تھے، آسما بنت امیس مولا کائنات کی بڑی بڑے بھائی کی بیوی تھی جعفر تیار کی. جب وہ موتا میں شہید ہوئے تو ابو بکر کے نکاح میں آئیں، اور ابو بکر کا انتقال ہوا تو علی کے نکاح میں آئیں. رشتے داریاں دیکھ رہے ہیں آپ،
اور حضرت امام جعفر صادق تو ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں چھوڑا ان شیعہ پاگلوں کو چھوڑو، ابو بکر نے تو مجھے دو دفعہ جنا ہے. کہنے کہ میرا نانا جو ہے اس کا باپ بھی ابو بکر کا بیٹا اور میری نانی جو ہے اس کا باپ بھی ابو بکر کا بیٹا، کیونکہ نانا ہے قاسم وہ بیٹے عبد الرحمان کے ہیں اور نانی کے باپ ہے محمد وہ ابو بکر کے بیٹے، دو بیٹے ایک بیٹا بن رہا ہے، کیونکہ عبد الرحمان کا بیٹا عبد الرحمان بن ابی بکر کا بیٹا اور محمد بن ابی بکر کی بیٹی ان دونوں کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے بولیے، نکاح ہوا اور وہ ام فروہ پیدا ہوئی جن کا نکاح حضرت امام باقر سے ہوا، اور امام باقر اور یہ ام فروہ جو نواسی بھی ہے اور پوتی بھی ہے سینہ صدیق اکبر کی، جو لخت جگر آیا وہ امام جعفر صادق تھا. بولے سبحان اللہ. سیدہ سے کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر کے، اے سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے والد نے یہ فرمایا، میں اس چیز کو چلا رہا ہوں. کہ ضروری مسئلہ تھا. میں نے کہا علی نے بھی تو 4 سال حکومت رکھی، کیوں نہیں کیا؟ سمجھ رہے بھائی؟ صدیق اکبر پر ہی نزلہ گرے گا سارا. استغفر اللہ استغفر اللہ، اس لفظ سے میں پناہ چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں غصے میں صدیق اکبر کے لیے کی جائے گی، توبہ استغفر اللہ. اگر صدیق اکبر اس مسئلے میں غلط ہوتے تو حضرت علی نے 4 سال رکھا نا، بولو کوئی فیصلہ کیا، اسی حکم کو جاری رکھا جو صدیق اکبر کا تھا، جو عمر کا تھا، امام حسن کے بعد 6 مہینہ رہی، وہی حکم رہا. بولیے، وہی حکم رہا. حجاج بن یوسف نے باغ فدق کو غصب کر لیا تھا تو حضرت عمر کے بیٹے، دیکھیے سبحان اللہ، عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خلافت کے وقت بنو میہ میں نیک ترین آدمی تھے اور انہی کو نیک ترین کہا جائے. حضرت گرامی، حضرت امیر معاویہ کے بعد یہ آ رہے ہیں، بیچ میں یزید تھا. سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز، ان کو پتا چلا کہ اہل بیت کا حصہ اس سے جاتا تھا اور حجاج خارجی تھا. خارجی نے پورا باغ ہضم کر لیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فتویٰ جاری کیا اور سختی کے ساتھ وہ باغ حجاج کے وارثوں سے لے کر اہل بیت کے لیے دوبارہ شروع کر دیا. تو یہ تو سارے سلسلے انہی کی اولادوں نے آگے جاری کیے ہیں. آخری بات سنیے، گفتگو ختم. پاکیزہ تصور گنبد خضرا کا لائیے، جنت البقیع میں میری ماں کی عزت قربان ہو جائے، ان کے قدموں پر سیدہ آرام کر رہی ہیں، اور حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں جب وہ تشریف لا رہی ہیں، جلبگر ہو رہی ہیں مولا کائنات کے ساتھ، اور جب مسئلہ حدیث کے تحت کلیئر ہوتا ہے تو سیدہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں تقاضۂ بشری کے اعتبار سے، کہ تو ناراض ہوئی. میں نے کہا وہ تو تم نے بھی لکھا ہے مجلسی نے، ہمارے وہاں تو ناراض ہوئی، تمہارے وہاں تو تھپڑ لکھنے کی بات ہے. توبہ توبہ توبہ. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا باغ بیچ دیا، انہوں نے کہا تو نے کیوں بیچا میرا باغ؟ ہم نے کہا سیدہ جو ہے وہ امام الانبیاء کی بیٹی، وہ ایسی باتیں نہیں کرتی، لیکن تمہاری کتابوں میں، ہماری نہیں ہے، پڑھو جا کے جلال ہوئی. سنے میری بات. یہاں پر سیدہ کی بارگاہ میں حضرت امام زین العابدین حضرت ابو بکر کہتے ہیں، سیدہ ناراض نہ ہونا، میرا جو جملہ اموال ہے اس میں آپ کو اختیار ہے. بولو سبحان اللہ. آپ جو چاہیں بلا تعمل لے سکتی ہیں، کیونکہ وہ مال میرا ہے، میرا اختیار ہے، اور اس مال پر آپ کے والد گرامی اور آپ کے اور ہمارے نبی کا حکم ہے. ابو بکر کو آپ سے چڑ نہیں ہے، میرا جو مال ہے، اور کوئی بتا دے ابو بکر نے کھجور بھی اس سے کھایا ہو، چیلنج ہے میرا چیلنج ہے اس پر. صدیق اکبر نے ایک کھجور کھایا ہو، بلکہ صدیق اکبر تو گھر پر آئے، بیگم نے حلوہ بنایا ہے، واویوں دیکھو حلوہ ابو بکر بھی کھاتے ہیں، تمہارے منہ پھٹکار والے ہوتے ہیں، ہم حلوہ نہیں کھاتے ہیں. میں نے کہا نہ کہا مرو، ہم کو کیا کرنا ہے، صدیق اکبر تو کھاتے ہیں. بیوی سے کہنے کہ بیگم یہ حلوہ کیوں بنایا؟ کہا وہ جو راشن آتا ہے نا، راشن جو آتا ہے بیت المال سے، میں تھوڑا تھوڑا اس سے بچاتی رہی، میں تھوڑا تھوڑا، دیکھیں ابو بکر کی صداقت، میں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی، اور جب تھوڑا جمع ہو گیا میں نے کہا آپ کو میٹھا پسند اس لیے بنا دیا. کہا اچھا، اس کا مطلب ہماری ضرورت اتنے میں پوری ہو جاتی ہے. فرمایا بلا کر، کہا آج سے اتنا کم بھیجنا، آج سے اتنا کم بھیجنا، یہ صدیق اکبر ہے. اور کہتے ہیں سیدہ کی بارگاہ میں، سیدہ، آگے جملہ کہتے ہیں کہ سیدہ میرے اموال اور احوال میں سے آپ کو اختیار ہے، جو چاہے بلا تامل لے سکتی ہیں. آپ سید عالم کی امت کی سردار ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، یہ خارجیوں کو جواب دیا ہے. رافضی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، جو سیدہ کو، وہ خارجی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بخاری پڑھیں گے، تو ان کا جواب دے صدیق اکبر نے کہا ابو بکر کی محبت ہے تو سیرہ زہرہ کا ادب کرو، سیرہ زہرہ کا ادب کرو. کہتے ہیں سیدہ میرے مال میں سے جو چاہیے آپ لے لیجئے، بلا تعمل آپ کو اختیار ہے، لیکن یہ مال جو ہے یہ شریعت اس پر غالب ہے، شریعت کا حکم ہے. آپ سید عالم کی امت کی سردار ہے اور آپ کا حکم میرے تمام مال پر نافذ ہے. بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی معیت صداقت عطا فرمائے. امام زین العابدین کے پاس ایک شخص پہنچا، کہنے لگا حضور، حضرت امام زین العابدین سے وہ شخص سوال کرتا ہے اور سوال کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگا کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابوبکر کے بارے میں؟ امام صاحب نے لکھا، کہنے لگے وہ تو صدیق ہے. بولو سبحان اللہ، صدیق ہے. کہنے لگا آپ صدیق کہہ رہے؟ کہا تیری ماں تجھ پر روئے، تو کون ہوتا ہے؟ ابو بکر کو انہوں نے صدیق کہا جو زین العابدین سے بھی افضل تھے. شیعوں کے کشف الغمہ اٹھا کر دیکھیں، امام باقر سے کسی نے پوچھا کہ تلوار کا دستہ چاندی کا بن سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بن سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق نے یہی فتویٰ دیا ہے. کہا صدیق، صدیق؟ فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے. یہ فرمایا، یہی جملہ امام زین العابدین والے بیٹے نے بھی کہے، کہا تو کیا بکواس کرتا ہے صدیق؟ فرمایا ہاں واللہ وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں. بولے سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ صدیق ہیں. بات اور تھی، تفصیل انشاءاللہ نشست رکھیں گے اس پر مزید آگے. ابھی تو میں نے رجال کشی نہیں پڑھی ہے یار، ابھی میں نے تو جناب نجل بلاغا نہیں پڑھی ہے، احتجاج کے کئی خطبے نہیں پڑھے آپ کے سامنے. ابھی تو بخاری کی جو حدیثیں پڑھی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، وہ پڑھنی ہے. لیکن آپ سنیے حدیث پاک اور سبحان اللہ کی گونج پیدا کیجئے، پھر تقریر ختم کروں گا. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر جنت میں کئی دروازے ہیں اور ہر ایک کی جو شان ہے اس شان سے وہ بلایا جائے گا. ہر ایک کی جو شان ہے.
قاری صاحب آپ بھی تھک گئے، آپ تو دوست ہو یار.
بولے سبحان اللہ. دیکھو یہ ماشاءاللہ شعیب بھائی بیٹھے ہوئے جم کر، یہ راتوں کو بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. ہیں اور شاید غوری تو خیر ہے مجاہد ہمارا. اب سنیے میری بات یہاں پر جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ بخاری شریف میں سید عالم نے ارشاد فرمایا، سید عالم نے بولو محبت سے، کہنے کا آپ کے اسٹیج پہ یہ لوگ بھی بیٹھیں گے؟ میں نے کہا ہر سنی بیٹھے گا. بولے نا سبحان اللہ. ہر سنی بیٹھے گا؟ کیوں نہیں بیٹھے گا سنی؟ ہر سنی بیٹھے گا، جماعت اہل سنت والا بھی بیٹھے گا. بولو سبحان اللہ. مرکزی جماعت اہل سنت والا بھی بیٹھے گا اور ہمارے سروں پر بیٹھے گا. جمعیت علماء پاکستان والا بھی بیٹھے گا، سنی تحریک والا بھی بیٹھے گا، ہماری محترم جماعت دعوت اسلامی والے بھی بیٹھیں گے اور ہمارے سروں پر بیٹھیں گے. سنی ہے، سنیوں سے محبت کریں گے. سرکار نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث سے توجہ رکھو، سنیو، نظریاتی بنو اور جاگو. مل کر کہو سب مل کر، جاگو. بولو جاگو، جاگو سنیو، اپنے مرتبے کو جانو سنیو، اپنی حیثیت کو جانو، کن کے نام لیوا ہو جانو. بخاری شریف جدید سے مبارکہ میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، ہر سنی جس تنظیم میں بھی ہے میرا بھائی ہے، ایم کیو میں ہے میرا بھائی ہے، مسلم لیگ میں ہے میرا بھائی ہے، فلاں جماعت میں میرا بھائی ہے، ہر سنی ہمارا، ہر یا رسول اللہ کہنے والا ہمارا بھائی ہے. جو ان سے نفرت کرے گا اس پر لعنت ہے. وہ چاہے کہیں بھی بیٹھا ہو، وہ جائے. یہ دستور محبت ہوتا ہے میرے دوستوں، یہ دستور ہے. آپ اس کو چھپائیں، آپ کی مرضی ظاہر کریں، آپ کی مرضی، لیکن دستور محبت یوں ہی ہوتا ہے. دستور محبت ایسا نہیں ہوتا تو آپ مجھے سمجھا دیجئے، قائل کر گئے تو میں وہ بات کروں گا، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. فرمایا ابو بکر سنو، جنت کے کئی دروازے ہیں اور ہر ایک کو الگ الگ دروازے سے بلایا جائے گا. تم نہیں بول رہے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. نوجوان تو خاص بولے سبحان اللہ. ہاں کہ کون؟ فرمایا جب مجاہد، جب ایک ہے باب الصلات، اس سے نمازیوں کو بلایا جائے گا، آگے کھڑے ہوں گے فرشتے، او نمازی نمازی نمازی. کیونکہ دیکھیے نا، وہاں پر جب حساب کتاب ہوگا نا، یہ نصوص نہیں ہے، ایک عشق کی بات کر رہا ہوں میں اور دار ادب میں رہ کر، وہاں جب جنت کے پروانے ملیں گے نا تو سرٹیفکیٹ پر لکھا جائے گا کس پوزیشن سے پاس ہے یہ.
اس کو کہے گا چلو چلو تم نمازی ہو, تم نماز کی وجہ سے بچ گئے, جاؤ عیش کرو. وہ آئے گا تو اس کے ہاتھ میں کارڈ ہوگا, بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے نا ٹرانزٹ میں آپ ہوتے ہیں تو, کہ اب کہاں سے فلائی کرنا ہے آپ نے, اب آپ کے ہاتھ میں گیٹ نمبر کون سا ہے, ٹھیک ہے, اب اس پر لکھا ہے نمازی, تو نمازی جو ہوں گے باب الصلاۃ کے آگے آئیں گے تو فرشتے آتے ہیں نمازی نمازی کہاں میں کہاں دکھائیں, اچھا آئیے تشریف آئیے سلام کر کے. باب الریان جن کے روزے مقبول ہو گئے, آئے اللہ ان کے نالین کے صدقے ہماری بھی مقبول کر دیتے تھے, ان کو کہیں گا او باب الریان روزے دارو, وہ کہیں گے کارڈ تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, ارے روزے دار, اچھا ہم آ گئے, بولو سبحان اللہ, تم پہنچے نہیں وہاں پر ابھی, چھوڑو یہ پلید دنیا کو, اس میں چھوڑو عشق کی بات کرو یار, عشق کی بات کرو, چھوڑو یہ منحوس دنیا ہے, منحوس دنیا ہے, مرے ہوئے کتے اور سڑے ہوئے کتے جیسی بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ باتیں کرو گے تو یہ ہسنا بن جائے گی, جسم یہاں رکھو توجہ وہاں رکھو روح کو وہاں رکھو. باب الریان صلاۃ کے بعد باب الریان کھڑے ہوئے روزے دار روزے دار, ارے اچھا کارڈ تو دیکھیں شعیب بھائی, ذرا کارڈ تو بتانا یار کیا لکھا ہوا, شعیب بھائی نے دیکھا او نمازی, ارے شعیب بھائی مبارک آپ جا رہے ہیں سبحان اللہ, یہ چلے گئے جناب باب الریان کے اندر. اب اسی طرح مجاہد آگے ہے باب الجہاد, اب آواز لگا رہے ہیں فرشتے دروازے پر کھڑے ہو گئے, مجاہد مجاہد مجاہد, اس نے دیکھا رہے ہیں مجاہد تو میں ہوں, سبحان اللہ رونے لگا, یا اللہ تو نے میری قربانی قبول کر لی, اب وہ جنت میں چلا گیا. اسی طرح ہر دروازے سے مختلف صفت والے صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ ہر دروازے سے اس کی کیا شان ہوگی, الگ الگ بندے جا رہے ہیں, حضور نے فرمایا ہاں, فرما حضور ایسا کوئی ہوگا, یہ تو الگ الگ کارڈ دیکھ کر لوگ بجانیں گے نا, حضور کوئی ہوگا کہ ہر دروازے کے فرشتے باہر آئیں گے, آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ, ایک ہوگا جس کو سب جگہ سے بلایا جائے گا, فرما ہاں ہاں ایک ایسا ہے, کا کون کا تو ہے نا ابو بکر, اللہ آپ کی آمد قبول فرمائے, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے.